الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى إسمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفواضل مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ایک مسلم اور مجمع علیہ نظریہ جو قرآن، سنت، صحابہ کرام علیہ مردوان، اولیاء کاملین اور تمام اکابر و اصاغر اور تمام اسلاف و اخلاف کے درمیان معتمد اور مستند نظریہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے استغاثہ اور آپ کی ذات بابرکات کو اللہ رب العالمین کی عطا، اللہ رب العالمین کے فضل اور رب کریم کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کا سبب و واسطہ جاننا، یہ ہمیشہ سے امت کے اندر رائج رہا ہے۔ جس کو قرآن کی آیات، جس طرح کبھی میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، قرآن کی آیات میں اس کے واضح اشارات اور حکم موجود ہے، احادیث کے اندر خود زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عقیدے کی وضاحت اور اس کو عین توحید قرار دینا، اور پھر قرآن و سنت کے اس نظریے کو صحابہ کرام علیہ مردوان نے اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں، اپنے ماحول میں جو طلب استعانت، اپنی حاجات، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے جب کسی کو سے سوال کیا جاتا ہے تو ہر معاشرہ، ہر ایک کا لب و لہجہ، ہر ایک کا پہرائے، ہر ایک کے الفاظوں کی تعبیر، ہر ایک کی فکر اس کی برادری، اس کے ماحول کے حوالے سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علی مردوان عرب کے ماحول کے اندر اپنے درد و دکھ کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے، اس کو انہوں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ متواتر، جس کو بیان کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ کئی درس اس پر چلتے چلے جائیں، جو صحابہ کرام علی مردوان بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مصیبتیں، اپنی مشکلات، اپنی فریاد لے کر حاضر ہوتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان القابات سے یاد کرتے کہ جس کو آج شرک اور کفر قرار دیا جا رہا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کوئی نکیر نہ فرماتے بلکہ فوراً دریائے رحمت مصطفیٰ جوش میں آتا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے مرادیں مانگنے والوں سے اور اپنی ذات سے حاجت طلب کرنے والوں سے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو واسطہ و ذریعہ بنانے والے ان محبوب صحابہ کے مشکلات اور ان کے درد کو فوراً دل مصطفیٰ محسوس کرتا اور ان کی منہ مانگی مرادیں مرحمت فرما دیتا۔ اسی طرح ہمارے اردو زبان کے اندر بھی شعراء نے اپنے انداز میں وہ تعبیرات ذکر کی ہے، وہی قرآن و حدیث کا ترجمہ اپنے انداز میں پیش کیا ہے، جس طرح کہ امام احمد رضا نے اس کو اس انداز میں پیش کیا رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اسی قرآن و سنت کے نظریے کو امام احمد رضا نے اشعار میں اس انداز میں بھی پیش کیا، کیونکہ شعر شاعری تو ایک باذوق لوگوں کا سلیقہ ہوتا ہے، ان کا شوق ہوتا ہے، اور اصل نظریے اور محبوب کی یاد کو بھڑکانے میں اشعار کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اور جو راستے اپنے مراد اور اپنے مقصد اور اپنے مرکز سے دور ہو جاتے ہیں یا وہ رابطے کے اندر پھیکا پن آ جاتا ہے تو اشعار ایسی چیز ہے کہ جو اس میں جولانی اور رنگ پیدا کر کے اس کا رابطہ دوبارہ بحال کر دیتی ہے۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی نے قرآن و سنت کی تمام منصوص دلائل کا ایک جگہ یوں بھی اظہار کیا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ میں صرف جذبات ابھی عرض کر رہا ہوں، دلائل کی طرف بھی آتے ہیں۔ کبھی یوں بھی ذکر کیا گیا انہی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات مقدسہ کو اللہ کی عطا اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعام و نعمت کا ذریعہ اور سبب سمجھ کر یوں بھی ذکر کیا گیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے۔ اگر موضوع کو سمجھنا ہے تو ان اشعار کے اندر یہ سارا موضوع موجود ہے۔ شاید میں اتنے اچھے انداز میں اس کو ذکر نہ کر سکوں اور نہ بیان کر سکوں جس خوبی کے ساتھ اس موضوع کے حق کو امام احمد رضا نے شعر میں ذکر کر دیا ہے، اور یقیناً امام کا جو استدلال ہے، جو طریق ہے، وہ آپ کے علم و روحانیت، آپ کے تقویٰ اور تعلیم اور قرآن و سنت کے ایک زبردست عالم ہونے کے حوالے سے آپ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں پہرایا بیان کیا۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں حقیقت موجود ہوتی ہے لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے، جذبات کا ساتھ الفاظ نہیں دیتے، لیکن امام محمد رضا جیسی شخصیات ایسی ہیں کہ الفاظ ان کے جذبات کا جامہ پہن کر لوگوں تک منتقل ہو جاتے ہیں، ان کے جذبات اس الفاظ کے جامع منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو دیکھیے، ذات مصطفیٰ جو رب کریم کی بارگاہ میں آپ کے رب کریم کے خلیفہ اعظم ہیں، نائب مطلق ہیں، تمام کائنات، تمام نبیوں اور تمام انسانوں کے لیے، تمام خلق کے لیے واسطہ اول ہے، اسی کو امام محمد رضا نے قرآن و سنت کے ان تمام دلائل کو جمع کر کے اس پیارے انداز میں ذکر کیا کہ بے ان کے واسطے کے، یعنی سرکار کے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط غلط، یہ حوث بے بسر کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار کی، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور ایک جگہ پر وہ لوگ جو قرآن و سنت کے معنی کو بدلتے ہیں، اور انہیں ہر جگہ پر حضور کی عزت، حضور کی تعظیم، حضور کی تکریم اور حضور کا انداز جو ہے جو عاشق پیش کرتا ہے وہ ان کو شرک نظر آتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ صحابہ کے عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے عاشق ہونے کا دعویٰ، ہمارے ٹی وی پروگرام ہوتے رہتے ہیں، وہ جتنے چیمپئن ہمیں پتہ چلتا ہے، الحمدللہ یہ تو علماء اہل سنت ہیں جو موضوع کا حق ادا کرتے ہیں اور دیانت و امانت کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں، چاہے تحریر ہو یا تقریر ہو۔ یہ جو اتنے صحابہ کے نام پر اس صحابہ والے پھرتے ہیں، ان کو کہو کسی ایک صحابی پر یا عزت صحابہ پر رک کر تقریر کرو، لیکن شیعوں کا رد نہ کرنا، ان کو کافر نہ کہنا، صرف موضوع پر بات کرو، یہ نہیں بات کر سکتے۔ ان کا موضوع یہ کہ صحابہ کا نام لو اور گالیاں شروع کر دو، توحید کا نام لو اور شرک کے فتوے شروع کر دو، سمجھ لیں۔ اس لیے اگر صحابہ ہی پر رہ کر یہ گفتگو کریں تو پھر ان کی عظمت کو قبول کرنا پڑے گا، ان کے عقیدے کو قبول کرنا پڑے گا، ان کے لب و لہجے کو لینا پڑے گا۔ یہ اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، صحابہ کا نام لے کر یہ کافر وہ کافر اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ موضوع یہ ہے کہ اگر بات کرنی ہے صحابہ کرام پر تو انہی کی ذات پر رہ کر ان کے بات کریں کہ ان کے کردار کی خوبی کیا تھی، ان کے ظاہر کی خوبی کیا تھی، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے۔ نظریات میں وہ ہمارے پیشوا کیسے ہیں، عقائد میں وہ ہمارے مقتدا کیسے ہیں، اخلاق و کردار میں ہمارے مقتدا کیسے ہیں، یہ ان کی زندگی کا شعبہ ہے۔ اور بحمداللہ تعالی ہمارے علماء پیش کرتے ہیں، اور تحدیث نعمت کے لیے ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہوا جو الحمدللہ 12-15 سال سے ہم اسی مسجد کے اندر ہر موضوع کو الحمدللہ نبھاتے ہیں اور بزرگوں کے حوال کو پیش کرتے ہیں، جو تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ اس لیے کہ اگر وہ ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے امام ہیں، تو ان کی زندگی کے ظاہری جتنے شعبے ہیں اور باطنی جتنے شعبے ہیں وہ ہمارے لیے تعلیم ہے، وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ہم کسی پر کفر کے فتوے دینے کی بجائے اپنی اصلاح کے لیے پہلے ان کی ذات مبارکہ جو حق کا آئینہ ہے، پہلے ہم اس کے مطابق ہو تو جائیں، وہ نظریہ و فکر ہمارے پاس آ تو جائے۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ شخصیات ہیں، امام احمد رضا ہوں یا اکابر، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں، یہ وہ شخصیات ہیں جو ان اکابر اور ان اسلاف کی عقائد و نظریات کا کامل پرتو اور مظہر ہے۔ امام احمد رضا نے ان لوگوں کو باعتبار اصلاح کے اس بات کو ذکر کیا کہ جو قرآن و سنت پڑھتے ہیں اور اس کے ترجمے کو صحابہ سے سمجھنے کی بجائے، اس کے معنی اور مفاہیم کو صحابہ سے لینے کی بجائے، وہ اپنی حوث اور اپنے ایک غصہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی اس شخص کی بات مجھے اچھی نہیں لگتی، اس شخص کی بات مجھے اچھی نہیں لگتی، لہذا یہ برا ہے، یہ اچھی بات بھی کرے گا تو میں نفی کروں گا۔ تو اب ایک ذہن بنا لیا ہے فرقہ واریت کا، سمجھ رہے میری بات، اب ایک ذہن بنا کر اپنے آپ کو باندھ لیا ہے، اور باندھ لینے کی بنا پر اگر سامنے قرآن بھی پڑھا جائے تو اگر وہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہو تو اس میں کیڑے نکالے جائیں کہ نہیں تو نے یوں نہیں پڑھا، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور دلیل سے کوئی سروکار نہیں، مطلب صرف ذلیل کرنا ہوتا ہے، جس کو مناظرہ نہیں کہا جاتا، مجادلہ ہوتا ہے، کہ بحث برائے بحث، جھگڑے پر جھگڑا، حاصل اس کا کچھ نہیں، حاصل صرف یہ کہ آپ کس طرح ذلیل ہو جائیں اس کے حد پر، آپ کس طرح رسوا ہو جائیں۔ حاصل اس کا مقصد موضوع کا حق ادا کرنا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا خوف نہیں ہے، صرف آپ کو ذلیل کرنا ہے اور آپ کو حقیر بنانا ہے۔ اور یہ وہ علماء سو اور خارجین کا طریقہ رہا ہے جنہوں نے اسلام کے اوپر اتنی ضربیں چلائی ہیں جس سے اسلام کا جسم جگہ جگہ سے زخمی نظر آتا ہے۔ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی بڑے پیارے انداز کے اندر اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حاکم حکیم داد و دوا دے وہ کچھ نہ دے، یعنی دنیا کے حاکم کے پاس تو یہ اختیار ہے کہ جو مقدمہ لے جائے تو وہ جو قلم چلا دے وہی فیصلہ ہوگا، جو وہ کہہ دے گا وہی ہو جائے گا، اور کسی طبیب کے پاس چلے جائے اگر وہ دوائی دے دے اس سے شفا ملنے کی امید کر کے بھی مولوی صاحب جاتے ہیں کہ اچھے ڈاکٹر ہیں مجھے شفا ہو جائے گی، تو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت ڈاکٹر کے مقابلے پر نہیں لاتا تو، جو تو مصطفیٰ کے غلاموں کے مقابلے پر لاتا ہے، وہ وقت کے حاکم کے اختیار کی نفی میں نہیں لاتا، جو مصطفیٰ کریم کے غلام مصطفیٰ کریم سے اللہ کے فضل اور اذن کے حوالے سے مانتے ہیں، اور حضور کے تمام اختیارات، حضور کے تمام کمالات کو معزون من اللہ مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، اور وہ تجھے شرک لگتا ہے، لیکن یہ طبیب کے ساتھ جو ڈائریکٹ تیرا رابطہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دوائی دی اور میں صحت یاب ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، آپ کے ذریعے مجھے شفا مل گئی، یہ شرک نہیں نظر آتا، وہ آیت یہاں چسپا نہیں کرتے، تو امام احمد رضا نے غیرت دلانے کے لیے بڑا پیارا جملہ دیا کہ حاکم حکیم داد و دبا دیں وہ کچھ نہ دیں، حاکم حکیم داد و دبا دیں وہ کچھ نہ دیں مردود. یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ خبر سے مراد حدیث، ٹھیک ہے، آیت سے مراد قرآن. تو فرمائیے کس آیت کا ترجمہ ہے کہ جس سے ڈاکٹر کے لیے تو توحید ہو جائے، مصطفیٰ کے لیے شرک ہو جائے، حاکم اور حاکم کے لیے وہ اختیارات توحید بن جائیں اور ذات مصطفیٰ کے لیے شرک ہو جائے؟ تو فرمایا حاکم حکیم داد و دبا دیں وہ کچھ نہ دیں مردود. یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ تو یہ وہ ایک موضوع کا انتخاب ہے جس کو سادے انداز میں یوں بھی ذکر کیا گیا، جس کو میسیجز پر بہت زیادہ پھیلایا جاتا تھا، تو میں نے اسی کو ٹائٹل بنا کر بچوں کو کہا کہ اس کو آپ لگا دیں کہ بھر دے جھولی میری یا محمد. یہ ان تمام نظریات کا ایک اور سلیس ترجمہ ہے، ایک اور آسان ان آیات کا ترجمہ ہے. تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک نشست رکھی گئی ہے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اپنا کامل خوف عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کی کامل اتباع نصیب فرمائے، اور جو قرآن و سنت کے صحیح نظریات ہے اور اسلاف و اکابر کے جو اصل فکر ہے اور جو ان کی تعلیم ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. میرے دوستو، موضوع کی امانت کا طریقہ یہ ہوتا ہے گفتگو کی، آپ نیٹ پر چلے جائیے، میں آپ کو عام دعوت دیتا ہوں، ہم صبح شام یوٹیوب پر ان کی تقریریں سنتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، لیکن اس کو خیانت کہا جاتا ہے کہ جب عقیدہ اور موضوع نہ دیا جائے اور کسی پر تبرع شروع کر دیا جائے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس میں ایک بات میں سرے دس آپ کو صرف بتا رہا ہوں. سپہ صحابہ ایک بڑی کل عدم تنظیم ہے، اس کے ایک بانی گزرے ہیں علی شیر حیدری، ان کی تقریریں میں نیٹ پر دیکھ رہا تھا. وہ کوئی بھی ہو، مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک دیانت کا تقاضا بتا رہا ہوں. بڑے مجمع میں وہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ ہجرت کے منکر ہیں، اس لیے کہ حضور نے تو مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے ہیں. تو اگر حاضر ناظر حضور پہلے سے ہر جگہ موجود تھے تو ہجرت کی کیا ضرورت؟ یہ ایک ذمہ دار عالم گفتگو کر رہا ہے ان کا. پھر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ گستاخ ہیں، اس لیے کہ وہ ہجرت کا انکار کرتے. ایک بار پھر وہ کہتے ہیں جو حضور کے لیے علم غیب مانتے ہیں وہ گستاخ ہیں، وہ وحی کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر نبی کو علم غیب تھا تو وحی پھر کیوں اتری؟ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور الزام ہے اہل سنت کے اوپر. ہماری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ہمارے علماء کی تقاریر موجود ہیں، کسی پر گفتگو کرنے سے پہلے اس چیز کو پڑھا جاتا ہے، اس کو مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کے تمام تقاضے دیانت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، پھر اپنے منصب اور اپنی سفید داڑھی اور اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تھوڑی حیا کھائی جاتی ہے کہ میں آج تو زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ اگر میں کسی پر جھوٹ بولوں تو فوراً وہ حیا ہو جائے گا، اور وہ جھوٹ اگر ایک عالم بن کر بندہ بولے اور دین اور ہدایت کی کرسی پر بیٹھ کر بولے، چہرے پر سفید داڑھی ہو اور وہ جھوٹ بولے، تو اس کے بارے میں پھر افسوس نہیں کیا جا سکتا، اور کیا کیا جا سکتا ہے اس نوجوان نسل پر؟ گویا کہ ان کے ساتھ اظہار افسوس نہ ہو تو کیا ہو کہ جب مقتداؤں کی منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ کذاب ہوں اور آپس میں لڑانے کے لیے غلط باتیں بیان کریں، تو وہاں پر اللہ رب العالمین اس قوم کے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ جہاں پر جو مراکز تھے ہدایت کے وہاں پر ایسے لوگ آ کر بیٹھ گئے. ہجرت کا مطلب، حاضر ناظر کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ جسم کے ساتھ موجود ہیں. ہم تو اس کی وضاحت ہماری کتابوں موجود ہے کہ حاضر ناظر سے مراد تو ہمارے علماء نے یہی ذکر کی جو صحابہ کا نظریہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر انور کے اندر زندہ ہیں اور اپنے نور نبوت سے اپنی امت کے اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور یہ جو معلوم علم جو ہے اپنی امت کے اعمال کا، علم ہی کو حضور کہتے ہیں. حضور اور علم ایک معنی میں، حاضر اور عالم ایک معنی میں ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا حضور حاضر اور ناظر ہے باعتبار علم کے، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کی وہ وسعت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے ایک ایک امتی کے اس کے معاملات، اس کے دل کے عزائم، اس کے فکر کو جانتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے ان غلاموں کی زبائی اللہ کی بارگاہ میں دیں گے. اور رہی علم غیب کی بات، تو اس پر ہماری تقاریر موجود ہے. ہم تو کہتے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین علم غیب ذاتی جانتا ہے، اسی کا علم ذاتی ہے. انبیاء جو علم جانتے ہیں وہ اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں اور بذریعہ وحی کے جانتے ہیں. تو ہمارے نزدیک تو شرط یہی ہے کہ علم آتا ہی وحی کے ذریعے ہے. اور قرآن کہتا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے جامع میں تجھ پر بھیجی جا رہی ہے.
یہ کہنا کہ اہل سنت وہی کو نہیں مانتے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جھوٹ بولا اس لیے جاتا ہے کہ اپنی دکانداری ہو. آج میں آپ کے سامنے سچ واضح کروں گا کہ امت کا نظریہ کیا رہا ہے اور بات کیا رہی ہے، کھلی کچہری ہے، پوری دنیا اس بات کو سن رہی ہے، اور ایک ایک دلائل کو ہم پورے پورے پیراگراف کے ساتھ عرض کریں گے، پورے پورے اس کے حقائق کے ساتھ عرض کریں گے. اور آپ کو پوری دعوت کی فکر ہے کہ جناب ان کتابوں کو اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، یہ عام اعلان ہے، اس لیے کہ دین بیان کرنے کے ساتھ اگر تمہارا کوئی مخالف ہے، اس میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کا اگر رد کرنا ہے تو پھر دیانت کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، امانت کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. الزام تراشی کرنا، اس پر بدگمانیاں پھیلانا، یہ تو کذاب جھوٹوں اور ایک پلیت لوگوں کا طریقہ ہے، چلے جائے کہ اپنے آپ کو علماء کہلا کر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ وسوسے پیدا کرے. اسی طرح میرے دوستو، اس امت کے اوپر ایک اور درد کی فضا یہ ہے کہ آج ایس ایم ایس کے ذریعے وہ نظریات اور وہ عقائد جو ہمیشہ سے امت کے اندر متبادل رہے ہیں، اس کو ایس ایم ایس کے ذریعے پھیلا کر بتایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن سے کچھ بھی نہیں. یعنی یہ کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو واسطہ مانا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باعتبار وسیلہ کے آپ سے استغاثہ کیا جائے، جو قرآن و سنت کے اندر صحابہ کے عمل کے اندر موجود ہے، اس کو شرک قرار دیا جاتا ہے اور قرآن کی آیتیں لا کر پیش کی جاتی ہے. ہم نے کہا کہ ہم بھی دلائل پیش کریں گے کہ صحابہ نے اسی انداز میں مانگا ہے، تو صحابہ ان آیتوں کو تم سے پہلے پڑھ چکے تھے، انہیں یہ پتا تھا کہ یہ آیتیں کب اتری ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، انہیں پتا تھا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ کا کیا معنی ہے. اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ سے استغاثہ کیا تو پتا چلا کہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں جو وہابی سوچ رہا ہے، اس آیت کا وہی صحیح مطلب ہے جو صحابہ سمجھ رہے ہیں، کہ اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں اور مصطفیٰ سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے معیار اور حجت جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت اپنے دماغ کو بالکل وسیع رکھ کر اس موضوع کو سماعت فرمائیے. دیانت کا طریقہ گفتگو کے اندر یوں ہوتا ہے کہ بس یوں سمجھیے کہ میں اپنا ایک مقالہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور پڑھ کے سنا رہا ہوں. گفتگو کا طریقہ میں اگر اب چاہوں تو تقریر ڈائریکٹ شروع کر دوں، لیکن یہ آپ جیسے اہل علم کے وقت کا ضیاع ہے. میں چاہوں تو ڈائریکٹ ہی اپنی تقریر کا رخ کسی اور جانب موڑ دوں، لیکن آپ میں سمجھدار لوگ موجود ہیں، وہ ضرور اس بات پر ٹوکیں گے کہ گفتگو کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کو پیش کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دلائل سے پہلے عقیدے کی وضاحت کی جاتی ہے، دلائل سے پہلے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، اس موضوع کے خد و خال کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں. پہلے دعوی تو پتا چل جائے کہ بھر دے جولی میری یا محمد پر مسلمانوں کا دعویٰ کیا ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی ایک مستقل موضوع ہے انشاءاللہ. اس آج کی تقریر میں تو میں صرف وہ دلائل پیش کروں گا، اور وہ بھی چند، وقت میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ نشستوں تو کئی نشستوں پر ہو سکتی ہے. اتنے دلائل موجود ہے کہ جو امت نے براہ راست سرکار سے مدد طلب کی ہے، اور ان اکابر ان صحابہ نے طلب کی ہے جو صحیح روایات، جس طرح کہ دوپہر 12 بجے، میں کیسے اپنے الفاظ میں صداقت کو پیش کروں، جیسا دن کے دوپہر میں 12 بجے سورج اپنی جوانی اور آفتاب کے ساتھ موجود ہوتا ہے، جس طرح اس کی روشنی اس کے وجود کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اللہ کی عزت کی قسم ایسے دلائل حضور سے استغاثہ کرنے پر موجود ہیں، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک الگ مستقل موضوع ہم نے دوسرا ترتیب دینا ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، اس میں ہم صرف انبیاء کی بات کریں گے، آج ہم صرف امت کی بات کریں گے. چاہتا تو میں موضوع کو گڈ مٹ کر کے بات پوری ہو جاتی، لیکن اگر یہ دونوں الگ چیز ہے، موضوع دونوں ایک ہی ہے، لیکن ہم نے چاہا کہ بتائیں کہ جو خدا کی کائنات میں سب سے بڑا طبقہ ہے انبیاء، وہ بھی مصطفیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور جو امتی ہے وہ تو پہلے سے سوالی بنے ہوئے ہیں، تو جو امتی ہیں وہ بھی سوالی ہیں در مصطفیٰ پر، اور جو انبیاء ہیں وہ بھی سوالی ہیں در مصطفیٰ پر. تو آج ہم خلق خدا میں امتیوں کو رضوا آپ کو بتاتے ہیں کہ امتی دربار مصطفیٰ سے کیسے استغاثہ کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اعلان اور اشتہارات کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ انبیاء کرام جنہوں نے اللہ کی طرف سے رسالت کا تاج پہنا ہے، نبوت کا تاج پہنا ہے، لیکن یہ سب کچھ مصطفیٰ کے وسیلے سے وابستہ ہے، اور وہ بھی جب رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو تاج رسالت کو نہیں پیش کرتے بلکہ مصطفیٰ کے تعلق کو پیش کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے تعلق کو پیش کرتے ہیں. تو یہ میرے دوستو ایک الگ موضوع ہے. آئیے سب سے پہلے عقیدے کی طرف چلتے ہیں، اور اس بات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ ایک عقیدے کی نظیر اور اس کی وضاحت بن جائے، اور میں ہر اس منصف مزاج
اور معتدل مزاج کے ضمیر پر دستک دینے جا رہا ہوں. میں باتیں ٹھونس نہیں رہا, میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں اس بات کو جانتا ہوں, حدیث پاک میں آیا جو قرآن میں اپنی رائے کو پیش کرے معاذ اللہ اور زبردستی اس اپنی فکر کو داخل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں کسی بات کو ٹھونس نہیں رہا, آپ صرف مجھے ایک مبلغ سمجھے, میری بات کو اس اعتبار سے قبول کریں کہ اگر میری ذات کی بات ہو تو دیوار سے مار دیں, لیکن پچھلی امت کا تسلسل ہو تو اس کو سر پر ضرور رکھیے گا. اس لیے کہ آپ نے نماز میں دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں امت کے تسلسل کے ساتھ رکھنا, صراط الذین انعمت علیہم. تو میں آپ کے سامنے محض ایک مبلغ ہوں, بات کو آگے پہنچانے والا ہوں, میری اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر میں اپنی حیثیت کو ان کے مرتبے پر لے جاؤں تو آپ میری بات کو دیوار سے مار دو اور کہہ دو غلط بات ہے. لیکن وہ لوگ جن کی صالحیت پر, جن کے تقوی پر, جن کے ایمان پر, جن کے وجود پر اور جن کے جنتی ہونے پر سارے مسلمانوں کا اعتماد ہے, ان کی بات اگر آپ کے پاس پیش کر دوں تو ضرور لے لینا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو جنتی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا. ایک بات تو یہ ہے. اب آئیے, گفتگو کا تقاضا یوں ہوتا ہے کہ پہلے نظریات اور عقیدے واضح کر دیے جائیں. میرے وہ نوجوان محترم دوست اور میرے وہ نوجوان دوست بھائی جن کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے مختصر نوٹس پر اتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا, حالانکہ لوگ ایسے مجمع کو پسند نہیں کرتے, لیکن میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں امت کا درد ہے, کہ آپ اس موضوع کو جانتے بھی ہوں گے لیکن آپ حصول برکت کے تشریف لائیں یا کہ چلو دلائل تازہ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کسی کو بتائیں گے. تو میں آپ کے آنے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرا تو کام ہی بولنا تھا. آپ مخلصین ہیں جو اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں. اللہ آپ کے آنے کی برکت سے مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مجمع میں اہتمام کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائے. میں ہر منصف مزاج نوجوان دوست, میرے بھائی طالب علم اور معتدل مزاج اور سنجیدہ مزاج دوست کی خدمت میں اس عقیدے کو رکھنا چاہتا ہوں کہ استمداد اور مدد مانگنا اللہ کے نیک بندوں سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس کو ذرا ٹکا کر آپ ذرا سن لیجئے, جس کو کہتے ہیں نا تسلی سے سن لیجئے, پھر آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ کس طرح امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ موضوع مناظرے کے نہیں ہے میرے دوست, یہ مباحثے کے نہیں ہے, یہ تو ہمیشہ ہمارے اندر مسلم رہے ہیں. اب آئیے ذرا عقیدہ سماعت فرمائیے کہ اس عقیدے کی وضاحت کیا ہے توجہ کے ساتھ, اس کے بعد میں دلائل کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر چلتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول پہلی چیز عقیدے کے اندر, دیکھیں مناظرے کے اندر حق چھپ جاتا ہے, یعنی ایک فریق تو چاہتا ہے کہ میں حق کو واضح کروں, ٹھیک ہے نا, لیکن دوسرا جانتا ہے کہ اگر اس کے پیغام کو میں نے لے لیا تو میری عزت کا کیا ہوگا, میرے مرید تو بھاگ جائیں گے, میرے تو جماعت کے لوگ بھاگ جائیں گے جن کو آج تک میں الٹی بات سکھاتا تھا. اگر اس کی بات تو وہاں پر انا آڑ آتی ہے. کیا آتی ہے بولیے؟ ہمیں بھی مناظرے کے چیلنج آتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم سامنے نشست میں بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے. اب میں نے یہ ذہن یہ بنایا ہے, اس دوران بھی کچھ مہینے سے چلتے رہے ہیں, ہم نے یہ ذہن بنایا کہ دیکھیں مناظرہ اسی کو کہتے ہیں نا کہ دو فریقین اصل مقصود اور ثواب تک پہنچنے کے لیے بحث کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا پھر زبانی تین چار گھنٹے کا کیوں ہو, تین چار پانچ سال کا کیوں نہ ہو, اور وہ ہو تحریری طور پر, تاکہ عوام پھر نوجوان نسل جو پڑھی لکھی نسل ہے, آج الحمدللہ ہر بندے کا ذوق یہ بن گیا ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتا ہے, ٹھیک ہے, بحث و مباحثہ ہو, پندرہ پندرہ منٹ ادھر سے, دس دس منٹ ادھر سے, اس سے حاصل کیا ہوتا ہے, اس سے حاصل کیا ہوتا ہے سوائے شور شرابے کے, لڑائی جھگڑے کے, تین چار گھنٹے کے اندر ایک سمندر کو جمع کرنا ہے. کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنا موقف لکھ کر دیں, آپ اپنا موقف لکھ کر دیں, آپ ہمارے موقف پر جرا کریں, اگر ٹھیک ہے تو ہم آپ کے موقف پر جرا کریں, قرآن و سنت کو اصول اور اللہ کے رسول کی محبت کو ذمہ دار بنا لیا جائے اور عام پرچے پوری دنیا کے اندر بانٹ دیا جائے, اہل علم خود فیصلہ کر دے کہ حق پر کون تھا, بات ختم ہو گئی. تحقیق کا تو یہی طریقہ ہے نا. لیکن ایک تفرقے کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا میں آپ کے سامنے, اس بری فکر کو روکنے کے حوالے سے, تو جو آج نوجوان نسل پر اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ وہ دین کی طرف اتنی تیزی سے راغب ہو رہی ہے, تو ان کو مناظروں میں نہیں الجھانا ہے, مباحثوں میں نہیں الجھانا ہے, ان کی ذہنی صلاحیتوں کو نہیں ختم کرنا ہے, علماء کے ساتھ دین کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اس کو نہیں ختم کرنا ہے, بلکہ ان کو پذیرائی دے کر اس حلقے کی محبت کو ان کے اندر اجاگر کرنا ہے. اور جو شخص غلط فکر کو بیان کر رہا ہے تو شائستہ انداز کے اندر اس کی فکر کا دلیل کے ساتھ جواب دینا ہے,
تاکہ نوجوان نسل علماء سے محبت اور دلیل سے محبت اور دین سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے. یہ ایک فریضہ ایک ذمہ دار عالم کا ہونا چاہیے. اب آئیے میرے دوستو, درد جولی میری یا محمد اس نظریے پر, یہ حضور سے استغاثہ کے نظریے پر جو بنیاد ہے اس کی, وہ کیا ہے, کیوں کہا جاتا ہے, کیوں کہا جاتا ہے, کیا وجہ ہے, کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی, بنیادی سوال ہے کیا ضرورت ہے, کیوں کہا جاتا ہے. تو اب اس پر ذرا دعویٰ سماعت فرما لیجئے کہ کیوں کہا جاتا ہے. شک اول, میرے نوجوان دوست پڑھے لکھے حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, نمبر ایک, اللہ رب العزت اس عالم کا مالک و خالق ہے, وہ یکتا وہ تنہا ہے, نہ اس کی الوہیت اور نہ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے. اس کائنات کے جملہ معمولات اور معاملات اسی کی تاثیر کے تابع ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے اس کی الوہیت اور ایک ہے اس کی ربوبیت. الوہیت سے مراد آپ کے ذہنوں کے مطابق عرض کروں کہ اس کا ہونا, اس کا وجود وہ واجب الوجود ہے, سارے وجود اس کی عطا سے ہے اور اس کا وجود خود سے ہے, وہ واجب الوجود ہے. تو اس کی الوہیت میں, اس کے الہ ہونے میں کوئی شریک نہیں, وہ اپنے الہ ہونے میں بھی تنہا و یکتا ہے. اور یہ کائنات جو چل رہی ہے نا, یہ کائنات کی جو پالنہاری کی جا رہی ہے, اس کی آبیاری کی جا رہی ہے, چاند کو لایا جا رہا ہے ایک ٹائم تک, پھر اس کو ہٹا کر سورج کو لایا جا رہا ہے, گرمی آتی ہے, سردی آتی ہے, بہار آتا ہے, خزاں آتی ہے, ٹھیک ہے, یہ موسم کی تبدیل. بچہ اپنی والدہ کے رحم میں ایک نطفے کی صورت میں ہوتا ہے, 9 مہینے کے مقام پر پہنچتا ہے, پھر وہ تولد ہوتا ہے, پھر وہ آگے سے بڑھتے 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 نوجوان ہوتا ہے, پھر اس کی اولادیں ہوتی ہیں, پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے, پھر وہ قبر میں چلا جاتا ہے. تو یہ دنیا کے مشنما کا جو طریقہ ہے, یہ ربوبیت ہے. یہ کیا جی, آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو اس کائنات کا پالنہار ہے. تو ایک ہے اس کی الوہیت, اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں, وہ یکتا اور واحد ہے. ایک ہے اس کی ربوبیت اس زمانے کو, اس نظام کو چلانے میں, اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. تو اب سن لیجئے کہ اللہ رب العزت اس عالم کا مالک اور اس کائنات کا مالک و خالق ہے, وہ یکتا ہے, نہ اس کی الوہیت میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی ربوبیت میں وہ شریک ہے. اس کائنات کے جملہ معاملات جو چل رہے ہیں, ہوائیں آ رہی ہیں, موسم تبدیل ہو رہے ہیں, دن و رات بدل رہے ہیں, انسانوں کے اندر سلسلہ ہے, ان کی عمروں کے اندر تبدیلی کا سلسلہ ہے, ان کی نعمت و زوال کی تبدیلی کا سلسلہ ہے, اولاد کی پیدائش ہے, بیج سے سبزہ اور سبزے سے تناور درخت بننا, یہ جو تمام معاملات کائنات کے چل رہے ہیں, اس میں اسی, یہ تمام کائنات کے معاملات اسی کی تاثیر کے تابع ہے. یہ اسی کی تاثیر ہے جس کے یہ تابع ہے, اور وہی مؤثر حقیقی ہے, وہی مؤثر حقیقی ہے. نمبر دو, یہ بات سمجھ گئے توحید کے حوالے سے. نمبر دو, نظام کائنات اور اس میں جملہ معمولات میں تاثیر اسی کی ہے, چاہے خیر ہو یا شر, چاہے خیر ہو یا شر. زہر پینے سے اگر کوئی مر رہا ہے تو تاثیر خدا ہی کی ہے, دوائی پینے سے اگر کوئی بچ رہا ہے تو تاثیر خدا ہی کی ہے. نظام کائنات اور اس میں جملہ معمولات میں تاثیر تو اسی کی ہے, چاہے خیر ہو یا شر. مگر ظہور اثر کے لیے, قابل توجہ بات, ظہور اثر کے لیے, کہ تاثیر خیر میں بھی اسی کی ہے, شر میں بھی اسی کی ہے, لیکن تاثیر کے ظہور کیسا ہوگا, تاثیر پہنچے گی کیسے. فرمایا مگر ظہور اثر کے لیے اور مقاصد حاجت خلق کی تکمیل کے لیے اس نے اس نظام تاثیر کو اسباب کے ساتھ متعلق کر دیا ہے. نمبر دو, سمجھ رہے ہیں, بالترتیب میں لانا ہو, اس کائنات کا پورا نظام پھر سن لیجیے, رب کی تاثیر کے تابع ہے, خیر میں بھی اسی کی تاثیر ہے, شر میں بھی اسی کی تاثیر ہے, لیکن ظہور تاثیر, میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ, لیکن ظہور تاثیر, تاثیر کا پہنچنا, اس کا برہنہ اور آیا ہو جانا, اس کا نمایاں ہو جانا, اس کا جلوہ ظاہر دکھانا, تو یہ اثر چاہے خیر ہو یا شر, یہ اثر ظاہر ہوتا ہے. رب کریم نے اپنے اثر خیر کو اور اثر شر کو جامع بخشا ہے اسباب کا, جامع بخشا ہے کس کا, اسباب کا. نمبر تین, سوئم یاد رہے, ان اسباب کا خالق بھی اللہ ہی ہے. جس طرح اس کائنات کا خالق اللہ ہے, اس میں نظام جو چل رہا ہے تاثیر وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس تاثیر کو اللہ نے اسباب کے جانب میں رکھ دیا ہے، اسباب کے جانب میں رکھ دیا ہے، اسباب کو تو دیکھو لیکن سبب کے اندر جو تاثیر آ رہی ہے اس رب کی آ رہی ہے، رب چاہتا تو تاثیر کو آیا بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے آیا کیا ہے سبب کے جامع میں، وہ سبب کا محتاج نہیں ہے لیکن اس کا قانون یہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سبب کا محتاج نہیں ہے لیکن اس کا قانون یہی ہے، اس نے پیاس بجھانے کی تاثیر پانی میں رکھ دی ہے، پانی اس کا سبب بن گیا ہے، بجھانے کی تاثیر اس کے اندر موجود ہے، یہ پانی پیاس نہیں بجھا رہا خدا ہی بجھا رہا ہے لیکن اس تاثیر کو کپڑا لباس دے دیا ہے پانی کا، جامع دے دیا ہے، کس کا بولیے؟ پانی کا، اب خدا چاہے تو بغیر پانی کے بھی پیاس بجھائے، جیسا کربلا والے پانی نہ پی رہے تھے لیکن پیاس میں ان کا کچھ بھی نہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو خدا چاہے تو بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا دے لیکن نہیں بجھاتا، ہاں جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے لیکن عموم نہیں ہے، یہ عام بولیے نہیں ہے، تو اسی طرح یاد رکھیے کہ ظہور عصر کے لیے اور مقاصد اور حاجات خلق کی تکمیل کے لیے جو تاثیر ہے اللہ نے اس نظام تاثیر کو نظام اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور یاد رہے کہ ان اسباب کا خالق بھی اللہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے، توحید پہ تحقیق کرتے ہو سنیوں سے سیکھو توحید کیا ہوتی ہے، توحید وجودی اور شہودی پر بحث ہمارے علماء کرتے، تمہیں تو پتہ نہیں توحید کی کوئی اقسام بھی ہوتی ہے، یہ تو صوفیہ کرتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں کہ جناب توحید کا نکھار کیا اور اس کی جلوگری کیا ہوتی ہے، اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنی تاثیر کو جہاں سبب کا جامع دے دیا ہے، پیاس بجھانے کی تاثیر رب نے رکھی ہے لیکن جامع دے دیا پانی کو، جلانے کی تاثیر رب کی ہے جامع دے دیا آگ کو، مارنے کی تاثیر رب کی ہے جامع دے دیا زہر کو، ہوا چلانے کی تاثیر ٹھنڈک پہنچانے کی تاثیر اللہ کی ہے جامع دے دیا ہوا کو، بارش پہنچانے کی تاثیر اللہ کی ہے جامع دے دیا بادل کو، سمجھے آپ؟ خوراک دینے کی تاثیر اللہ کی ہے جامع دے دیا گندم اور چاول کو، پھل اور فروٹ کو، تو یہ جامع ہے اسباب ہے اور اندر تاثیر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، تو تاثیر اللہ کی ہے اور اس کو جاری کیا اللہ نے اس عالم اسباب پر، اردو میں بھی کہتے ہیں عالم اسباب ہے، اللہ نے اس عالم اسباب کے اندر تاثیر کو جاری کیا ہے، لیکن سنیے اس کی تاثیر اس سبب کی محتاج نہیں ہے لیکن اس کا قانون یہی ہے، اور نہ وہ سبب کی سبب کا محتاج ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی قدرت سے اس سبب کو بے اثر کر دے، آگ کا آگ سبب ہے تاثیر شر کا، آگ سبب ہے بولیے تاثیر شر کا، لیکن حضرت ابراہیم جب گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جائیں گے تو جلا دے گی، ہم جائیں گے تو بولیے جلا دے گی، تو لیکن یہ اس وجہ سے تاکہ اس کی قدرت باہرہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اپنی تاثیر کو اسباب کا جامع تو دیا ہے، اسباب کا جامع تو دیا ہے لیکن وہ اپنی قدرت سے اس سبب کو بے اثر بھی کر دیتا ہے، اور چاہے تو مسبب کو اس کے سبب پر مرتب ہونے ہی نہ دے، اور چاہے تو جس کا سبب نہ ہو اس سے اپنی تاثیر کو ظاہر کر دے، مثال کے طور پر دیکھیں پانی جاری ہوتا ہے پتھر سے، تو پانی جاری کرنا یہ خدا کی تاثیر ہے، پتھر زمین اس کا سبب بنا، پتھر زمین اس کا بولیے سبب بنا، لیکن ذات مصطفیٰ کو ایسا سبب بنایا کہ ہم نے تو یوں دیکھا تھا اور یہ عملی بات تھی کہ پانی جاری ہوتا ہے زمین سے، جاری خدا کرتا ہے، زمین سبب بنتی ہے، خدا چاہے تو سبب پر مسبب کو مرتب نہ ہونے دے، اور کبھی چاہے تو تاثیر کو دوسرا سبب دے دے، جس طرح کہ مصطفیٰ کی انگلیوں سے نہریں جاری کر دی، حالانکہ جسم سے کبھی پانی نہیں جاری ہوتا، مصطفیٰ نے کہا میرے رب چاہے تو میرے جسم سے بھی پانی جاری کر سکتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے۔ نمبر تین، آئیے نمبر چار، اسی مثال کے ساتھ، مثلا پانی سبب ہے پیاس کی تکمیل کے لیے، پانی سبب ہے پیاس کی تکمیل کے لیے، اسی طرح دوائی سبب ہے، روٹی سبب ہے بھوک کی تکمیل کے لیے، بادل سبب ہے بارش کے نزول کے لیے، موسم بہار سبب ہے سبزے کے اگنے کے لیے، اب آپ دیکھتے چلیے کہ پیاس کا ختم ہونا یہ بارش کا نازل ہونا، یہ سبزے کا اگنا، یہ تمام چیزیں سبب میں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کی تاثیر ثابت ہوتی ہے کس میں؟ بولیے، سبب کے جامع میں، کس میں؟ اب ان چاروں نکات کا خلاصہ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کے جملہ نفع اور ضرر کا ظہور اسباب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ کائنات کے ہر نفع کی چیز یا شر کی چیز، اس نفع کو خدا نے پیدا کیا ہے، شر کو خدا نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ ملے گا تو سبب کے ذریعے ملے گا۔ کس کے ذریعے ملے گا؟ بولیے، سبب کے ذریعے ملے گا۔ اب اس بات کو یاد رکھیے، اور مؤثر اس میں، مؤثر حقیقی خدا کی ذات ہے۔ طلب، حاجت، مشکل، نفع، اگر اس میں نیت یہ کی جائے، یعنی بندہ جب کسی چیز سے طلب کر رہا ہے اور حاجت لے رہا ہے، اپنی مشکل بیان کر رہا ہے، ہم موضوع کی طرف آ رہے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا کہ طلب، سوال کرنا کسی غیر سے، حاجت اس سے مانگنا، مشکل اور نفع اس سے طلب کرنا، اگر نیت یہ کی جائے کہ دینے والا اللہ ہی ہے، دینے والا اللہ ہی ہے، دلوا رہا ہے ان سے، تو یہ عین توحید ہے، یہ عین، بولیے، اب سمجھ گئے آپ؟ مسلمان کرتا یہی ہے، مسلمان بولیے، کرتا یہی ہے کہ وہ جس طرح اولیاء اور انبیاء سے جس استنداد کا قائل ہے، وہ ایسی مدد ہے جسے روٹی اور پانی کے ساتھ ہے۔ مولوی صاحب، روٹی اور پانی کی سے مدد کو تو شرک نہیں کہتے، انبیاء اور اولیاء کی مدد کو شرک کہتے ہیں۔ کہتے جی اس لیے کہ یہ جناب جو ہے وہ زندہ مردے والی قید وہاں پر لگاتے ہیں، تو ہم نے کہا یہ زندہ مردے والی قید کی کیا بات ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ پانی کے اندر، یہ بتائیے پانی خود سے مؤثر ہے یا مؤثر خدا کی ذات اور یہ سبب ہے؟ تو کہا جی مؤثر تو خدا کی ذات ہے۔ تو ہم نے کہا جب قاعدہ بن گیا کہ سبب سبب ہے، مؤثر مؤثر ہے، اگر دونوں چیز کو، تاثیر اور سبب کو ہٹا کر دیکھا جائے، تو یہ عین توحید ہے۔ کوئی ایک مسلمان ایسا بتا دو جو یا غوث المدد کہتا ہو، یا رسول اللہ المدد کہتا ہو، اور رسول اللہ کو ہی خدا کہتا ہو، بلکہ جاہل سے جاہل، دیہاتی سے بھی پوچھو، تو نے یہ کہا کہ بھر جولی میری یا محمد، تیرا مطلب کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو محمد عربی کو اللہ کا محبوب جانا، اور میں نے یہی کہا یا اللہ ان کے صدقے تو میری جھولی کو بھر دے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ اس نے ذات مصطفیٰ کو سبب جانا، اور عطا کی تاثیر رب کی طرف رکھی۔ جب تاثیر رب کی ہو اور سبب ذات مصطفیٰ ہو، تو یہ عین توحید ہے۔ اس کو شرک کرنا قرآن کا بھی انکار ہے، حدیث کا بھی انکار ہے، اور اجماع صحابہ کا بھی انکار ہے۔ درود پاک پڑھیے گا۔ میرے ساتھ مل کر ذرا ایک دفعہ یہ بات کہہ دیں، آپ میری گفتگو سمجھ سکے ہیں؟ سمجھ سکے ہیں؟ کوئی ایک شخص کھڑے ہو کر اس کی ترجمانی کر سکتا ہے جو میں نے کہا ہے؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتا سکتا ہے کہ میں نے کیا گفتگو کی؟ جی مارفانی صاحب بتائیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، یہ بالکل بہت پیاری ترجمانی انہوں نے کر دی، اور اس یہی خلاصہ میں چار شقوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، کیونکہ میرا مقصد اس وقت تقریر کرنا نہیں ہے، آپ کو اس موضوع کی مکمل رس اور حلاوت سے واقف کرنا ہے، تاکہ آپ اپنا ایمان بچائیں اور اپنے بچوں کا ایمان بچائیں۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ نے خیر کے سبب الگ رکھے ہیں، اور شر کے سبب، بولیے، الگ رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ خیر کے سبب الگ ہیں، شر کے سبب الگ ہیں۔ اگر کوئی سبب کو سبب جان کر، سبب کو صرف سبب جان کر تاثیر خدا کی سمجھے، تو یہ عین توحید ہے، اور اگر کوئی سبب ہی کو مؤثر حقیقی سمجھے تو مشرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ پیاس بجھا رہا ہے، پانی سبب بن رہا ہے، بس یہی نظریہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، یہی نظریہ اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے، کہ ہم بات تو انبیاء سے کہہ رہے ہیں، کہہ تو انبیاء سے رہے ہیں، فریاد تو انبیاء سے کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ سبب وہ ہے، سبب وہ ہے، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ سبب خود سے کچھ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی تاثیر کا اظہار اس کے ذریعے ہوتا ہے، لہذا مطالبہ اس سے کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت کے اندر، اگر یہ نیت کی جائے کہ طلب حاجت اور مشکل اور نفع، اگر نیت یہ کی جائے کہ دینے والا نہ ہے اور یہ سبب اس مدد کے ظاہر ہونے، اس مدد کو آیا کرنے کا ایک مظہر بن رہا ہے، اس کا ذریعہ بن رہا ہے، تو یہ عین توحید ہے، اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا۔ اب میرے ہاتھ میں، میں ترجمانی جو میں نے دعویٰ کیا ہے یہ کہاں تک درست ہے اور یہ کہاں تک ٹھیک ہے، اس کی پہلی دلیل، کیونکہ میں نے جو بات کر دی اس میں سارا موضوع آ گیا ہے، اس میں سارا، اور آپ کو لوگوں کی ذہنیت بھی پتہ چل گئی ہوگی کہ وہ شرک کیوں کہتے ہیں، یا تو وہ اس بات کو سمجھے نہیں ہے، اس بات کو بولیے سمجھے نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں سمجھے ہیں لیکن فتنہ کرنا چاہتے ہیں، تجاہل عارفانہ ہے۔ یہ کوئی میں نے نئی بات تو نہیں کی ہے، یہ تو مارکیٹ میں ہزاروں کتابیں ہماری پڑی ہوئی ہیں، کس ہماری مسجد کے ممبر پر یہ کہا گیا ہے، کس آدمی نے یہ کہا ہے کہ رب چاہے نہ چاہے مصطفیٰ دے سکتے ہیں، معاذ اللہ کس نے کہا ہے؟ اس نے تو یہی کہا کہ دیتا خدا ہے اور دلواتا مصطفیٰ کے ذریعے ہے۔ ابھی آگے گفتگو آئے گی۔ اب میں آپ کی خدمت کے اندر اس بات پر پہلی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ اگر یہ نیت کی جائے کہ یہ دینے والا ہے، یہ صرف سبب ہے، جس سے ہم مانگ رہے ہیں یہ صرف سبب ہے، حقیقی دینے والا اللہ ہے، حقیقی دینے والا اللہ ہے، پانی ہم پی رہے ہیں یہ صرف سبب ہے، پیاس اللہ بجھا رہا ہے، اسی طرح پانی کو استعمال ہم نے صرف سبب کے طور پر کیا، اسی طرح انبیاء کا نام ہم نے صرف سبب کی وجہ سے لیا، کس کی وجہ سے لیا ہے، اور ان کے ذریعے وہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ آگے کبھی وقت رہا تو اس بحث کو جب میں لمبا کروں گا کہ یہ سبب بھی محض سبب نہیں، خدا نے ان کے اندر بھی تاثیر کی جھلکے رکھی ہیں، ایک بحث یہ دوسرا بنے گا کہ یہ سبب تو ہے لیکن ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے یہ سبب ہے، سبب ہے، ہم نے کہا سبب نہیں، ان کو اگر جس چیز کو خدا نے اپنے نفع کا سبب بنایا ہے تو اس سبب کے رگ و پے کے اندر اس تاثیر نفع کو اتار دیا ہے، وہ محض سبب نہیں ہے بلکہ ایسا سبب ہے جو رب کی تاثیر کی جلوگاہ ہے، رب کی تاثیر کی، وہ محض خالی ڈبہ نہیں ہے اور محض خالی سبب نہیں ہے، بلکہ جب اس میں اللہ کی تاثیر کا ظہور ہوتا ہے تو وہ سبب کا جامع، سبب کا لباس، سبب کا جسم جو ہے وہ خدا کی تاثیر سے منور ہو کر بے اثر نہیں، وہ خود بھی تاثیر والا ہو جاتا ہے، لیکن وہ تاثیر بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے، وہ تاثیر بھی اللہ کی، بولیے سمجھ رہے میری بات، یہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، بس الجھ نہ جائے، اس لیے میں صرف سبب کہتے ہوئے جا رہا ہوں، اگر آپ کا ذوق رہا اور آپ نے مطالبہ کیا تو دوسری بحث انشاءاللہ ہم ایک اور نشست کے اندر آپ کے سامنے کریں گے۔ اب آئیے سب سے پہلے میں اپنے دعوے کی دلیل پر کہ سبب کو سبب سمجھ کر، اللہ کی رحمت کا واسطہ سمجھ کر، اللہ کی مدد کا واسطہ سمجھ کر اگر کسی سبب سے مدد مانگی جائے تو وہ اس سے مدد نہیں بلکہ اللہ سے مدد ہے۔ اس میں سب سے پہلی دلیل میں بر صغیر کی سب سے معتمد شخصیت خاتم المفسرین سراج الہند ولی اللہ خاندان کے سب سے اول شہزادے اور چشم و چراغ، بر صغیر کی بہت بڑی معتمد و مستند درسگاہ، اور مسلمانوں کے لیے سمجھ لیجئے کہ مدینہ منورہ کی نظیر، کربلا کی نظیر، دہلی کی سرزمین پر وہ جلوگاہ جہاں پر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آرام فرما رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت تفسیر عزیزی ہے، تفسیر عزیزی ہے، حضرت خاتم المفسرین سراج الہند ولی اللہ خاندان کے سر چشم و چراغ حضور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عظیم شخصیت ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، شاہ صاحب کے، بولیے صاحبزادے ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی 17 سال کی عمر میں اپنے والد کے یہ جانشین بنے، اور حضرت فخر الدین دہلوی علیہ الرحمٰن ان کے سر پر امامہ باندھا تھا، اور یہ عظیم شخصیت ہے کہ جس وقت یہ جلوگر رہے بالاتفاق، یہ اعلی حضرت سے پہلے گزرے ہیں، بالاتفاق ان کی شخصیت تمام اہل سنت کے لیے ایک آسمان کی طرح تھی، اور بیک زبان تمام امت نے ان کو مجدد قرار دیا، اور ان کو بالاتفاق امام اہل سنت کا لقب دیا گیا، کس کا جی؟ امام اہل سنت کا۔ اب میں چوزوں کی بات کروں، چھوٹوں کی بات کروں، اتنا وقت تو ہمارے پاس ہے بھی نہیں، اگر میں امام کی بات کروں تو سب کی ترجمانی ہو گئی نا، اب جو الگ ہو رہا ہے وہ جماعت سے الگ ہو رہا ہے، اس لیے کہ امام جماعت کا حکم رکھتا ہے، امام جو ہے وہ جماعت کا حکم رکھتا ہے. اب یہ کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. میں نے کہا اس وقت حبل اللہ جو ہے وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تو تم تفرقہ نہیں کرو گے. اللہ کی رسی ہے ایک ہی لیکن ہر دور میں اس کا انتخاب مختلف انداز میں ہوتا ہے, اس کا تعارف مختلف انداز میں ہوتا ہے. قرآن ہی اللہ کی رسی ہے, صحابہ بھی اللہ کی رسی ہیں, تابعین بھی اللہ کی رسی ہیں, اولیاء کاملین بھی اللہ کی رسی ہیں. جس پر ساری امت کا اجماع ہو گیا اور جس نے ساری امت کو گمراہی سے بچا لیا اور حق کا امام بن گیا وہ اللہ کی رسی نہ ہوا تو پھر کون ہوگا؟ وہ حبل اللہ نہ ہوا تو کون ہوگا؟ آئی حبل اللہ, اللہ رب العالمین کی اس کامل رسی کی نذیر, اور امت کے مسلم امام حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں تفسیر عزیزی کے اندر کہ اگر سبب سے مدد مانگی جائے, نام لیا جائے سبب کا, نام لیا جائے سبب کا, اور نیت یہ ہو کہ تاثیر خدا کی ہے, سبب صرف اس مدد میں واسطہ بن رہا ہے, تو وہ مدد دراصل اللہ ہی سے مدد ہے, شرک نہیں ہے. اب عبارت میں پڑھتا ہوں تو جو رکھیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقت میرے پاس نہیں ہے موضوع کی طرف, ورنہ موضوع رہ جائے گا, ورنہ میں ایک موضوع انشاءاللہ جو سورہ آ رہا ہے اس میں اس آیت کی بھی تفسیر کروں گا, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت کی بھی من مانی تفسیریں کی جاتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز نماز مغرب کی امامت کر رہے تھے, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں, ترجمہ بھی وابیوں نے خود کیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کتاب چھپی ہے ایچ ایم سعید کمپنی, ادب منزل پاکستان چوک کراچی, صفحہ نمبر اس کا 229, آیت نمبر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کر رہے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. میں نے دعویٰ پیش کر دیا, اس پر دلیل لا رہا ہوں, توجہ سے سوال فرمائیے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز نماز مغرب کی امامت کرتے تھے, جس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان سے نکلا بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے لوگوں نے کہا اے شیخ کیا ہوا تھا؟ جواب دیا جس وقت ایاک نستعین میں نے کہا, یعنی اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں, یہ میں نے کہا خوف میرے دل پر غالب ہوا, خوف میرے دل پر غالب ہوا کہ میرے تئیں کہیں اے جھوٹے کس واسطے طبیب کے پاس دوا لینے جاتا ہے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو نماز میں کہہ رہا ہوں ایاک نستعین, یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں, تو میرے دل میں خیال آیا اور میرے دل نے مجھے کہا تو جھوٹا ہے, اگر تو اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کیوں گیا؟ اب دیکھیں اس میں تحت الاسباب فوق الاسباب کی کوئی بحث نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے مانگنا جائز ہے ولی سے مانگنا ناجائز ہے, یہ کبھی نہیں رہا, یہ اس دور کے خارجیوں نے ایجاد کیا یہ اصول, ورنہ میں آپ کے سامنے ہند کے سب سے بڑے عالم کی کتاب پیش کر رہا ہوں. حضرت سفیان ثوری اس لیے گر گئے, شرم سے گر گئے, خوف خدا سے گر گئے, اور دل نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, اگر تو اللہ سے مدد مانگتا ہے تو طبیب سے دوا طلب کرتا ہے اور امیر سے روزی, حاکم حکیم داد و دوا دے, وہ مضمون آ رہا ہے ادھر, کہ طبیب سے دوا طلب کرتا ہے اور امیر سے روزی اور بادشاہ سے مدد چاہتا ہے. تو اس واسطے بعض علماء نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل میں نادم و شرمندہ ہو کر پانچ مرتبہ روبرو پروردگار اپنے کے کھڑا ہو کر جھوٹ بولوں, فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ واقعہ ختم ہوا, اب شاہ صاحب اس واقعے پر جرح کرتے ہیں. اگر اس پر جرح نہ ہوتی تو ان کا نظریہ صحیح ہو جاتا کہ ڈاکٹر سے بھی مدد شرک ہے, جبکہ وہ خود بھی لیتے ہیں, جبکہ وہ خود بھی لیتے ہیں, کیونکہ دیکھو قرآن نے کہا وہی آ کر استعین, ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں, اس میں تحت الاسباب فوق الاسباب امور عادی غیر عادی کوئی فرق نہیں ہے, ڈائریکٹ لفظ ہے ای آ کر استعین, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور حضرت سفیان ثوری اتنے عظیم صوفی ہے کہ ان کی فکر یہ آتی کہ انہوں نے سارے اسباب ہی کو معطل کر دیا, انہوں نے کہا مر جاؤں گا لیکن کسی سے مدد نہیں مانگوں گا, یعنی وہ اپنی روح کو اتنا لے گئے کہ اسباب سے ہٹ گئے. شاہ عبد العزیز صاحب جرح کرتے, فرمائیے سفیان ثوری نے صحیح نہیں کیا, یہ شاہ صاحب ہی کہہ سکتے تھے, ہم جیسا آدمی نہیں کہہ سکتا تھا, فرماتے لیکن, یعنی شاہ سفیان ثوری تو اس لیے گر گئے نا کہ دل نے یہ کہا کہ تو کہتا ہے میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور یہاں پر تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے, تو بادشاہ کے پاس بھی جاتا ہے مدد لینے اور تو لوگوں کے پاس امیر کے پاس بھی جاتا ہے روزی کے لیے، تو 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 جھوٹا ہے، تجھے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، جس طرح تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا۔ اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہوتا تو حضرت سفیان ثوری کی بات دلیل تھی، ہم یہ کہتے ہیں سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا تبلیغی جماعت، تو ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے گئے تھے آپ اور کورٹ میں کرنے کے لیے کیا گئے تھے آپ؟ کہتا نہیں وہ تو ذرا کچھ حوالے سے جائز ہے، تو میں نے کہا ایا کہ نسٹائن میں آپ نے ہیلا کر لیا نا، آپ نے بھی من مانے انداز میں ایک چور دروازہ کھولا نا اس میں، تو جب آپ نے ایا کی نسٹائن کی تعبیر کر دی تو آیت اپنی قطعیات پر دلالت پر نہ رہی، وہ مول ہو گئی، اور جب اگر وہ مول ہو گئی تو اس سے شرک فتوا نہیں لگ سکتا، شرک فتوا بولیے نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ وہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت تمہارے معنی پر نہ رہی، قطعی ثبوت تو ہے لیکن اب قطعی دلالت نہیں رہی، اس لیے کہ تم نے اس میں تعویل کر دی، جب تفسیر میں تعویل ہو جائے گی تو وہ قطعی نہیں رہتا دلالت کے اعتبار سے، وہ ضمنی ہو جاتا ہے، اور جو ضمنی ہو جاتا ہے اس سے شرک نہیں بیان کیا جا سکتا بلکہ اس سے زبان روکی جا سکتی ہے۔ تم تو امت پر شرک بیان کرتے ہو اور یا کہ نابودو یا کہ نستائی میں تعویل کرتے ہو، یہ تو اس کا ایک علمی جواب ہے، لیکن شاہ صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ توجہ سنیے، فرماتے ہیں سفیان ثوری پر جرح کرتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے لیکن شاہ صاحب ابھی آگے اپنی بات کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ دیا سفیان ثوری کہ دل نے مجھے کہا تو جھوٹا ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کیوں نہیں جانا؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس لیے کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا۔ اب شاہ صاحب حضرت سفیان ثوری کے واقعے کو جو یہاں پر لائے ہیں، میں کہتا ہوں شاہ صاحب کی نگاہ ولایت نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا کہ ایک فتنہ میرے ماننے والوں میں کھڑا ہوگا، جو نام میرا لے گا لیکن ہوگا پکا شیطان، تو شاہ صاحب نے اس لیے، ورنہ یہ بات ہی نہ کرتے شاہ صاحب، سفیان ثوری کے واقعے کو لائیں تو ذہن میں کوئی مقصد ہوگا نا، یہ مقصد ہوگا کہ لوگوں کو الجھایا نہ جائے۔ اب آئیے کیا کہتے ہیں، فرماتے لیکن اس جگہ ایک امر کا جاننا ضروری ہے، یعنی سفیان ثوری تو یہ کہنے لگے کہ میں طبیب کے پاس گیا تو اللہ کے علاوہ میں نے مدد مانگ لی، میں امیر کے پاس گیا روزی کے لیے تو اللہ کے علاوہ مدد مانگ لی، تو تو جھوٹا ہے، تو کیسے کہتا ہے یا کہ نستائی؟ تو فرماتے لیکن اس جگہ اس امر کا جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ مطلق استعانت غیر سے حرام نہیں۔ بولیے سبحان اللہ، یہ شاہ عبد العزیز صاحب کے جملے ہیں، فرمائے مطلقاً غیر سے مدد مانگنا حرام نہیں، جبکہ یہ آیت پڑھ کے مطلقاً کہتے ہیں کسی سے بھی مدد مانگو شرک ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں مطلقاً حرام نہیں، چند قید ہے، اگر اس کا لحاظ رکھا گیا تو عین توحید ہے، نہ رکھا گیا تو پھر حرام و شرک ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مطلقاً استعانت غیر سے حرام نہیں، بلکہ اس طرح حرام ہے کہ استعانت چاہنے والا یعنی مدد چاہنے والا اسی شخص پر بھروسہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ حاجت کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ شخص سبب ظاہری ہے، اور ایسا اعتقاد کر کے مدد ساد غیر کے کرنا اور اسی غیر کو اللہ کی مدد کا مظہر و سبب نہ سمجھنا، یہ استعانت شریعت مطہرہ میں ناجائز ہے، لیکن اگر غیر کو اللہ کی مدد کا مظہر مانا جائے، مظہر اون الہی سمجھے، سو ایسی استعانت شریعت میں جائز اور روا ہے، انبیاء اور اولیاء نے بھی اسی طرح استعانت غیر سے کی ہے، اور حقیقت میں یہ مدد مانگنا غیر سے نہیں بلکہ خدا ہی سے ہے۔ یہ شاہ صاحب نے لکھ دیا، اب کیا مناظرہ اور کیا وہابیت اور کیا دیوبندیت اور کیا جماعت، آج پر فیصلہ کر لو بات ختم ہو گئی، سمجھ رہے؟ شاہ صاحب نے یہ ذکر کیا کہ اگر جس سے مدد مانگی جا رہی مطلقاً مدد مانگنا حرام نہیں ہے، ہاں اگر اسی پر بھروسہ کر لیا جائے کہ خدا چاہے نہ چاہے یہ کام کر دے گا تو یہ شرک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ غیر کو اس دوسرے کو مظہر اون الہی اللہ کی مدد کا ظاہر کرنے والا، بولیے سبحان اللہ، اللہ کی مدد کا ظاہر کرنے والا، اللہ کی مدد اس سے جاری ہوگی اگر اسے اللہ کی مدد کا ظاہر کرنے والا سمجھے، اسے اللہ کی مدد کا واسطہ اور وسیلہ سمجھے، تو فرمایا ایسی مدد شریعت میں جائز، بلکہ انبیاء اور اولیاء نے خود ایسی مددیں مانگی ہیں غیر سے، اور حقیقت میں جو یہ میں غیر کر رہا ہوں نا، فرماتے ہیں یہ مدد غیر سے نہیں، یہ مدد تو خود خدا ہی سے ہے، کیونکہ مدد خدا سے ہے اور یہ سبب بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے بولیے، درود پاک پڑھیے گا، ابھی میں احادیث کی طرف آتا ہوں، پہلے ذرا اس کا معنی متعین ہو جائے ایک ذرا اور سے. اس وقت میرے ہاتھ میں فتح عزیزی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معناس فتاوی ہے، اور اس میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ترا ہے ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل پاکستان چوک کراچی اعتقاد کی بحث سے صفحہ نمبر 175، ایک ہندو نے برہمن نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے سوال کیا، بات میری سمجھ رہے ہیں آپ، ایک ہندو نے سوال کیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ آپ مسلمان اگر مزاروں پر جا کر مدد مانگتے ہو، ولیوں سے مدد مانگتے ہو، تو آپ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہو، اور ہم نے اگر اپنے بتوں سے مانگ لی تو آپ ہمیں مشرک کہتے ہو، اس کا سوال سمجھ رہے ہو؟ یعنی وہ یہ کہتا بھائی تم بھی ذریعہ پکڑ رہے ہو ہم بھی ذریعہ پکڑ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم اگر بتوں سے مدد مانگے تو شرک، تم اگر ولیوں سے مانگو تو جائز، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مومن رہ جاؤ مشرک؟ ہم بھی واسطے سے مانگ رہے ہیں تم بھی واسطے سے مانگ رہے ہو، ایک لفظی بات تھی. آج بھی بد مذہب یہ کہتے ہیں کہ تم میں اور مشرک میں کوئی فرق نہیں، تم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں. یہ یہاں تک مغلزات بکتے ہیں اللہ کے ولیوں کے خلاف، معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ عرب کے مشرکین کھڑے بت کو پوچھتے تھے، تم سوئے ہوئے کو پوچھتے ہو. یہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں، نیٹ پر آپ جائیے، لب الحجہ ان کا موجود ہے، کہ وہ کھڑے بت کو پوچھتے تھے اور تم سوئے ہوئے بت کو پوچھتے ہو. میں نے کہا فتوا بھی شاہ عبد العزیز صاحب پر بھی آنا چاہیے اور تمام صحابہ پر آنا چاہیے جن کو بھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمانوں کی مسلم شخصیت تھی، اس لیے ہندو کہیں اور نہیں گیا، شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا اس دور میں تم مسلمانوں کے امام ہے، ذرا یہ مسئلہ تو بتاؤ کہ اگر تم مزاروں پر جا کر مزار والوں سے مدد مانگتے ہو تو یہ تم کہتے ہو کہ عین مرضی خدا ہے، اور ہم اگر بتوں سے مانگتے ہو تم ہمیں کہہ دیتے ہو کہ جناب تم کافر ہو گئے. اب دیکھیں شاہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہر مکتبہ فکر کے امام ہیں، جواب جو دیتے ہیں درست توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. جواب نمبر ایک، اول یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور عبادت دوسری چیز ہے. یہی بات ہم آپ کو سمجھاتے ہیں نا، یہی بات سمجھاتے ہیں. اب دیکھیں خود بتایا مدد مانگنا دوسری چیز ہے، عبادت دوسری چیز ہے. یہ کہتے ہیں مدد مانگنا ہی عبادت ہے. یہ آج کیا کہتے ہیں، تم نے رسول اللہ سے مدد مانگی اس کا مطلب تم نے رسول اللہ کو معبود بنایا، تم نے ان کی عبادت کر لی. ہم نے کہا نا، عبادت اور چیز ہے، مدد عبادت جس کی ہوتی ہے اس کو واجب الوجود ماننا پڑتا ہے. جب ہم نے مصطفیٰ کریم کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم کے تابع مان لیا ہے، تو جب حضور کی شخصیت مبارکہ اور آپ کے تمام اختیار کو ہم نے اللہ کے اذن کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، تو آپ کی شخصیت کی یہ حیثیت ہی نہیں رہی تو آپ معبود کہاں سے ہوں گے؟ کیونکہ عبادت تو اسی کی ہوگی جو مستقل ذات ہوگا، عبادت اسی کی ہوگی جو واجب الوجود ہوگا. جب نبی پاک کو ہم نے واجب الوجود جانا ہی نہیں، بلکہ اللہ کی عطا اور اللہ کے اذن سے پیدا ہونے والا مانا، اللہ کی عطا اور اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والا مانا، اللہ کی مخلوق مانا، اور اللہ رب العالمین کی مخلوق جان کر، آپ کو سبب جان کر، آپ کے ذریعے ہم نے اللہ کی مدد کو طلب کیا. یہ تو عین توحید ہے جو شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں، اور اسی کو حضرت شاہ صاحب ذکر کرتے ہوئے ہندو کو سمجھاتے ہیں، اور در پردہ یہ ان ہندوؤں کو بھی سمجھا رہے ہیں اور بغل کے اندر جو ہندو بیٹھا ہے اس کو بھی سمجھا رہے ہیں. سمجھ رہے، دونوں ہندوؤں کو سمجھا رہے ہیں، ایک ہے ہندو لباس کے ساتھ اور ایک ہے ہندو فکر کے ساتھ. تو شاہ صاحب اس وقت فکری ہندو کا بھی رد کر رہے ہیں اور جو کردار کے ساتھ ہندو ہے اس کا بھی رد کر رہے ہیں. توجہ آپ کی. اب دیکھیں شاہ صاحب کہتے ہیں، اس ہندو کو جواب دیتے ہیں، ہندو کا سوال یاد ہے نا کہ ہم مندر میں جائیں تو مشرک، تم مزار پر جاؤ تو جائز. آج ان کی تقریریں یہ نہیں ہوتی، آج ان کی تقریریں یہی ہوتی ہیں کہ ہندو جا رہا ہے مندر. آج نیٹ پر انہوں نے تصویریں دی ہوئی ہیں، ایک طرف مزار کی تصویر ہے، ایک طرف ہندوؤں کی تصویر ہے، اور کہتے دیکھو مسلمان اور ان میں کیا فرق ہے. میں نے کہا شاہ صاحب نے جواب دے دیا لیکن پھر بھی تم ہندو کے ہندو ہی رہے، سمجھے نہیں؟ سمجھے اس لیے کہ اللہ نے سمجھ کے لیے ایسی پاکیزہ روحوں کو پیدا کر دیا ہے. جو خدا سے ڈرتا ہو، ایمان رکھتا ہو، تو وہ دین کو حاصل کرے گا. دیکھیں اگر کوئی بات غلط ہے، کوئی بڑا سمجھائے اور وہ بڑا واقعی میں عالم ہو اور بزرگ ہو، تو پھر ہمیں اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہیے، اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہیے. شاہ صاحب اس ہندو سے کہتے ہیں، اول یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور عبادت دوسری چیز ہے. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض جاہل اگر کوئی عوام الناس میں سے کوئی اگر جا کے مزار کو سجدہ کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، تو یہ حالت ہے، ٹھیک ہے نا، جاہل ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ساری امت کو کافر و مشرک کہہ دیا جائے. اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عوام مسلمانوں میں یہ نقصان ضرور ہے، کہ لوگ خلاف شرع اہل قبور سے مدد چاہتے ہیں مگر پھر بھی وہ عبادت نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ پھر بھی وہ عبادت نہیں کرتے. اور بت پرست لوگ بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں. ان کا شرک پتہ چل گیا. کافروں کا شرک بتوں سے مدد مانگنا نہیں ہے بلکہ ان کا شرک ان سے عبادت کرنا ہے. وہ مدد مانگنا تو کفر ہے. مدد مانگنا تو ان کا کیا ہے؟ وہ کفر ہے. اور اصل شرک جو ہے اس کو اس کی عبادت کرنا ہے. اور فرمایا کہ عبادت سے مراد کہ کسی کو سجدہ یا کسی چیز کی عبادت کی نیت سے اس چیز کا طواف کرے یا اس کا تقرب حاصل کرے. اب فرماتے ہیں سنو، پہلی بات یہ کہ مدد چاہنا دو طریقے پر ہوتا ہے. ایک طور تو یہ کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے مدد چاہے، جیسا امیر اور بادشاہ سے نوکر اور فقیر اپنی حاجتوں میں مدد چاہتے ہیں، عوام الناس ایسی ہی اولیاء سے چاہتے ہیں. عوام الناس ایسی مدد اولیاء سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آپ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا فلاں مطلب حاصل ہو جائے. اس طور سے مدد چاہنا شرعاً زندہ اور مردہ سب کے لیے جائز ہے کہ جب اسے واسطہ تسلیم کر لیا جائے تو ایسی مدد مانگنا سب کے لیے. اب آئیے آخری ایک حوالہ پیش کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے. اب شاہ صاحب نے مدد کی ایک قسم کی ہے جس میں ترجمے میں شخص نے گڑبڑ کی ہے، کیونکہ ترجمہ کرنے والا بابی ہے، اوپر پتہ نہیں کیسا سچ نہیں گیا. اب یہاں پر ایک خاص جگہ پر اس نے ڈنڈی ماری ہے اور اس کی میں چوری آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں نا میں اس وقت، اور فتاوی فارسی کے اندر موجود ہے لائبریریوں میں. وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کے اقتباس نہیں لا سکا، لیکن اس کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اور اگر کسی کو فوٹو اسٹیٹ اس کا چاہیے تو الحمدللہ ہم مہیا کر سکتے ہیں. فتح بازی جی، ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے اصل فتاوا فارسی میں نہیں چھپتا، اصل فتاوا فارسی میں، کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب کا اصل فتاوا فارسی میں، ٹھیک ہے، وہ اب چھپتا نہیں، اردو ہی چھپتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماء کی پرانی لائبریریوں میں فتاوے موجود ہیں، جس سے یہ عبارت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں پر چوری کی گئی ہے. اب یہ تو بتا دیا شاہ صاحب نے کہ اولیاء سے جو مدد مانگتے ہیں مسلمان، وہ اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ ان کو سبب اور واسطہ سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک واسطہ ماننا ہی شرک ہے. اور جبکہ شاہ صاحب کہتے ہیں واسطہ ماننا دراصل مدد ان سے نہیں بلکہ خدا ہی سے ہے. اب بیان فرماتے ہیں کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. اس صاحب نے ترجمہ کیا کیا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں. کہتے ہیں کہ مدد چاہنے کا یہ کہ جو چیزیں خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت، مثلا لڑکا دینا، پانی برسانا، یا بیماروں کو بیماریوں کو دفع کرنا، یا عمر زیادہ کرنا، ایسی چیزیں جو خاص اللہ کی قدرت میں ہیں. آپ سنیں عبارت، آپ نے سمجھ لی بات. اب میں دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں کہ بتاتا ہوں اس میں چوری کہاں کی ہے اس نے، کہ مدد چاہنا ایسی امور میں کسی غیر سے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور خاص سا اس کو کہتے ہیں جو غیر میں نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ کون سی مدد خاص ہے؟ کہ جیسے لڑکا دینا. کوئی کہہ رہی تم داتا سے بھی تو بھی مانگتے ہو، غوث اعظم سے بھی مانگتے ہو. میں نے کہا عبارت پوری سنو پھر بتاتا ہوں میں آپ، کہ لڑکا دینا، پانی برسانا، بیماریوں کو دور کرنا، یہ مدد ایسی ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. خدا کی قسم جب میں نے یہ پڑھا تو میں سمجھ گئے چوری ہوئی ہے یہاں پر، کیونکہ شاہ صاحب تو تفسیر میں لکھ چکے ہیں. میں نے اس کے اصل فتاوے کو دیکھا تو وہاں سے ایک لفظ کو بدلا ہے جس کی وجہ سے پوری عبارت بدلی ہے. اور وہ اصل لفظ کیا تھا؟ شاہ صاحب لکھتے ہیں دوم آنکھ بل استقلال. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ دوم آنکھ بل استقلال، چیز یہ کہ خصوصیت بجناب الہی دارت، کہ ایسی چیزیں جو بل استقلال یعنی ذاتی طور پر. اس نے استقلال کے ترجمے کو اڑا دیا یہاں سے، اس لیے کہ اگر استقلال کی قید ہوتی تو انبیاء اور اللہ کی مدد میں فرق ہو جاتا، کیونکہ استقلال کہتے ہیں ذاتی طور پر خود سے ہونا. تو یہاں پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ذاتی طور پر اللہ سے مدد مانگنا اور کسی غیر سے عقیدہ رکھنا ذاتی طور پر کہ وہ بیٹا دے سکتا ہے تو مشرک ہے. تو ہم نے کہا جی بالکل مشرک ہے، اس لیے کہ وہ تو سبب تھا، وہ مؤثر نہیں ہو سکتا. لیکن ترجمہ کرنے والے ظالم نے اتنے صفائی کے ساتھ ہاتھ گھمایا کہ استقلال کا ترجمہ نہیں کیا. میں آپ کے سامنے فارسی عبارت پھر پڑھتا ہوں جو میں نے اصل نسخے سے یہاں پر نوٹ کی ہے، تاکہ میری اس کتاب کو کوئی پڑھے، کبھی اس کی ضرورت پڑے تو اس کے سامنے رہے کہ یہاں سے ترجمے کی تحریف ہوئی ہے. اور وہ اصل حوالہ یہ ہے کہ شاہ صاحب لکھے آنکھ باستقلال، چیز یہ کہ خصوصیت بجناب الہی دارت، یعنی ایسی چیزیں جو مستقل بذات ہونے کے حوالے سے اللہ کے ساتھ خاص ہے. یعنی ذاتی طور پر اللہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا بیٹا دینا، بیماریوں کو دور کرنا، شفا دینا، یہ ذاتی طور پر اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو یقیناً ولیوں سے جو کوئی مدد مانگے اور ذاتی طور سے مانگے تو شرک ہے. شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر یہ چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن ولیوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ ذاتی طور پر نہیں مانگی جاتی. ذاتی طور پر تو بیٹا اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بیٹا دلوانے میں یہ اللہ کی عطا کا مظہر بنتا ہے. سمجھے؟ اب آگے سنیے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں. اور اس شخص کی نیت یہ نہ ہو، اس شخص کی نیت جو مخلوق سے مدد مانگ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا مطلب حاصل کروائے، تو یہ حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی ولی سے مدد اس نیت سے مانگے، یا معاذ اللہ بفرض محال کوئی ایسا کہتا نہیں ہے، لیکن بات کر رہا ہوں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر اللہ کی مرضی کے دے دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ حرام ہے، یہ کفر ہے. آگے لکھتے ہیں، اور کوئی مسلمان اولیاء سے اس ناجائز طور پر مدد نہیں چاہتا. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اور کوئی مسلمان اولیاء سے اس ناجائز طور پر مدد نہیں چاہتا، یعنی ان کو قادر مطلق نہیں سمجھتا. قادر مطلق نہیں سمجھتا، خواہ اولیاء زندہ ہو یا فوت شدہ. وہ مسلمان اسلام سے خارج نہیں. جواب دے دیا، مسلمانوں کی ترجمانی ہو گئی کہ ہم مزاروں پر کیوں جاتے ہیں. اب آئے بتوں کی طرف، اور فرماتے ہیں بت پرست لوگ بھی اسی ناجائز طور سے اپنے بتوں کو معبود، معبودان باطل اور معبود سمجھتے ہوئے مدد چاہتے ہیں، لہذا اس لیے یہ کافر ہوتے ہیں. اور ولیوں سے مدد مانگ کر مسلمان کافر مشرک اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور ولیوں کو مدد کے ظاہر سمجھنے کا سبب جانتے ہیں. سمجھے میری بات؟ اب یہ دونوں فتاوے سے ان تمام چیزوں کی بات کی وضاحت ہو گئی. ایک دفعہ درود پڑھی، ہم قرآن و سنت کی طرف چلتے ہیں. یہی بات محمود الحسن دیوبندی نے، محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے اور شبیر احمد عثمانی کا اس پر حاشیہ ہے، انہوں نے بھی یہی بات بڑے واضح طور پر لکھی ہے. محمود الحسن دیوبندی کے الفاظ سنے آپ، لکھتے ہیں کہ اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کریں، استعانت ظاہری اس سے کریں، تو کہتے ہیں کہ استعانت ظاہری اس سے کریں، بندہ بندے کو غیر مستقل سمجھے، تو در حقیقت حق تعالی ہی سے یہ استعانت ہے، یہ اللہ ہی سے استعانت ہے، غیر سے استعانت. یعنی جب بندے کو سبب اور واسطہ رحمت الہی سمجھے اور اسے اللہ کی رحمت کا واسطہ سمجھے، تو یہ مدد اس سے نہیں ہے بلکہ اللہ، بولیے اللہ ہی سے. فتح و رسول اللہ. ایک بات یہاں پر اور سماعت فرمائیے، میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. اس وقت دیوبندیوں کے سب سے بڑے پنچ پیر فتاوی رشیدیہ مولوی رشید احمد گنگوہی کا فتاوی میرے سامنے ہے. جن کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے نا، میں ان کا مذہب آپ کو بتا رہا ہوں. یا تو انہوں نے خود یہ پڑھا نہیں ہے، یا پڑھنے کے باوجود یہ کسی کے اشاروں پر امت کے اندر اختلاف پیدا کر رہے ہیں. اب دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں، ذرا درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رشید گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا ایک مسئلہ، اور اس کی وضاحت ان سے چاہی کہ اس مسئلے پر مکمل وضاحت فرما دیں اور اس کی گویا کہ مکمل تشریح کر دیں کہ اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے لفظ کو ذکر کرنا شرن کس طرح ہے اور یہ جائز ہے کہ نہیں. تو اس کے بارے میں انہوں نے بڑے وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا اور اسی بات کو ذکر کر دیا جو آج تک اہل سنت و جماعت بڑے واضح طور پر اس بات کو ذکر کرتے تھے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا. کسی شخص نے ان سے سوال کیا ہے کہ یا سید شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ کرنا کیسا ہے، اور یا سید شیخ عبد القادر جیلانی کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ تو مدد فرما شیخ عبد القادر جیلانی کے مرتبے اور مقام کے وسیلے سے. ٹھیک ہے، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ اس میں ندا بھی ہے، پکار دیے یا، تو کہتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی والا وظیفہ پڑھنا کیسا ہے. تو مولوی رشید گنگوہی صاحب کے لکھتے ہیں، جو شیخ کو یعنی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو متصرف بالذات یعنی ذاتی طور پر چیزوں کو دینے والا، عطا کرنے والا اور ان میں تصرف کرنے والا، اور عالم غیب بالذات دیکھیں قید انہوں نے بھی لگائی ہے. جب ہم بالذات کی قید لگائے اور عطا کی بات کریں تو یہ پھنس جاتے تو کہتے ہیں کہ ارام نہیں, یہ انہوں نے اپنی طرف سے لگایا. میں نے کہا آپ کے بزرگوں نے بھی لگائی ہے. اگر حقیقت اور مجاز کا فرق نہیں کریں گے تو پھر تو بات ہی آگے نہیں چل سکتی. یہاں پر خود واضح طور پر گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ کو حق شیخ قدس سرہ کو متصرف بالذات اور عالم الغیب بالذات خود جان کر پڑھے گا یا شیخ عبد القادر جیلانی, وہ مشرک اور کافر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں مشرک اور کافر ہو جائے گا. کوئی مسلمان کہتا نہیں ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کہاں بیچ میں پخلاتے ہیں, لیکن میں پھر بھی کہہ جاتا ہوں فرض محال اگر کوئی یا سید شیخ عبد القادر جیلانی کہتے وقت یہ کہے کہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر بذات خود بذات مدد کرتے ہیں اور بذات عالم الغیب ہے, تو میں اہل سنت کے قدمہ خادم اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے اسلاف کی طرف سے بتا دیتا ہوں کہ وہ پکا کافر و مشرک ہے. لیکن آگے کا فیصلہ بھی تو مانے نا جو گنگوئی صاحب نے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں اور اس عقیدے سے پڑھنا, یہ تو شرک والا عقیدہ بتا دیا, لیکن کہتے ہیں اور اس عقیدے سے پڑھنا کہ شیخ کو اللہ تعالیٰ اطلاع کر دیتا ہے. شیخ کو اللہ تعالیٰ اطلاع کر دیتا ہے اور اللہ کے اذن سے شیخ حاجت میں مشکل کشائی کر دیتے ہیں, حاجت براری کر دیتے ہیں, یہ بھی مشرک نہ ہوگا. مشرک یہی بات بوادر نوادر کے اندر تھانوی صاحب نے بڑے واضح طور پر لکھی ہے. اپنی کتاب فتاوی امدادیہ کے اندر انہوں نے اس کو واضح طور پر لکھا. اس حال اس وقت میرے پاس تقی عثمانی کا ترجمہ قرآن ہے, ٹھیک ہے, یہ آخری حوالہ سنیے تاکہ اس وقت کے ان کے یہ بڑے بزرگ ہیں. اس میں انہوں نے یا کنابودیا کنستائن کا ترجمہ کیا کیا, اس کا خلاصہ کیا کیا, ذرا سماعت فرمائے. کہتے ہیں یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں. نیز ہر کام میں حقیقی مددگار, حقیقی قید آئی نہیں آئی بولو, جب حقیقی آئی تو مقابلے میں مجاز بھی تو آئے گا نا. اگر اللہ حقیقی مددگار ہے تو بتاؤ مجازی کون ہے پھر. اگر کوئی مجازی تھا ہی نہیں تو پھر حقیقی کی قید کیوں لگائی, سمجھ رہے. کہتے ہیں حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے, کیونکہ صحیح معنی میں کار صاحب اس کے سوا کوئی نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مدد مانگی جاتی ہے. ظاہری سبب نہیں کہا, ساتھ میں مدد بھی لکھا. لکھتے ہیں کہ بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر اسے مانگی جاتی ہے اسے. تو اب یہ مسئلہ کوئی اختلافی تھا بولیے, نہیں تھا تو پھر کیوں ان کے چیمپئنوں نے اور ان کے مرید و ناخلف نے جناب جو کہ یہ ایس ایم ایس چلایا کہ بھر دے جولی میری یا محمد, کیا بھر دے جولی میری یا محمد یہ بیعتبار سبب کے نہیں تھا, بیعتبار واسطے کے نہیں تھا, کیا وسیلے کے نہیں تھا, اس کو شرک قرار دے دیا گیا. تو ابھی تو میں نے وہ دلائل پڑھے ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا کہ یہ مسلم چیزیں ہیں. کیا ہے جی, میں نے دیوبندیوں کی عبارت الگ پڑھی ہے, شاہ عبد العزیز صاحب کی الگ پڑھی ہے, اس لیے کہ شاہ عبد العزیز غیر مقلدین کے نزدیک اور دیوبندیوں کے نزدیک دونوں کے نزدیک مسلم ہے. انشاءاللہ ایک نشست میں نے اور بھی کرنی ہے, شاید رمضان میں کروں, کہ مشرک کون ہے اصل میں, مشرک اصل میں کون ہے. اس میں غیر مقلدین کی کتابوں سے آپ کو بتاؤں گا کہ جناب وہ عقیدہ خود انہوں نے خود لکھا ہے اور اہل سنت کو جناب جو ہے کہ مشرک قرار دینے کی کوشش کی ہے. اب جب آپ میرے دوستوں یہاں پر اس بات کو جان چکے تو بھائیے میں احادیث کی طرف آپ کی توجہ کو لے جانے سے پہلے ایک بات یہاں پر عرض کرتا ہوں عقیدے کے بعد, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہماری دیانت ہے میرے دوستوں, تہذیب سے نعمت, کہ میں چاہتا تو جو اتنی کتابوں پر میں نے اتنی رات لگا کر محنت کی ہے تو میں چاہتا تو یہ منٹوں میں آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دیتا, لیکن ان کتابوں کو پڑھ کر میں نے پہلے عقیدے کا مقدمہ تیار کیا ہے, ٹھیک ہے. اس مقدمے کی وضاحت یہ کی ہے کہ آگے جو بھی دلائل آئیں گے وہ انہی عقائد پر پرکھے جائیں گے, اسی بنیاد پر پرکھے جائیں گے کہ یہ سبب ہے, واسطہ ہے, مؤثر حقیقی اللہ ہے. بولیے مؤثر حقیقی, مؤثر حقیقی اللہ ہے. اب یہاں پر آئیے دوسری چیز, اب مدد مانگنے کے دو طریقے ہیں, سبب سے مدد مانگنے کے. بولیے اب یہ بالکل اس کی باریک لکیر میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور موضوع بالکل اپنے راستے پر آ گیا. اب سنیے کہ اب بندگان خدا سے استمداد یعنی مدد طلب کرنے کے دو طریقے ہیں، یہ دو لفظوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے، ورنہ معنی اور مقصد دونوں کا ایک ہی ہے. یعنی دو طریقوں سے اولیاء سے مدد مانگی جاتی ہے. لفظ دو قسم کے بولے جاتے ہیں، توجہ رکھیے گا، انبیاء سے لفظ دو قسم کے بولے جاتے ہیں، انبیاء سے لفظ دو قسم کے بولے جاتے ہیں، لیکن میرے دوستو یہ لفظ ادائیگی میں دو ہیں، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. معنی دونوں کا، میں اگر آپ کو جناب کہوں اور بھائی کہوں، لفظ مختلف ہے، معنی ایک ہی ہے کہ میں آپ کو عزت دے رہا ہوں. تو بس سمجھیے کہ لفظ ادائیگی کے اعتبار سے دو ہیں، لکھنے کے اعتبار سے دو ہیں، تلفظ کے اعتبار سے دو ہیں، اپنی ترکیب کے اعتبار سے دو ہیں، لیکن معنی اس کا جس کو مترادف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مترادف اس کو کہتے ہیں جو لفظ لکھت میں، پڑھت، بولنے میں، املے میں مختلف ہو، لیکن معنی اس کا، بولیے معنی اس کا، طاقت اور قوت الگ الگ لفظ ہے کہ نہیں؟ معنی ایک ہی ہے، بولو نا. طاقت اور قوت مترادف ہے نا، آپ کہتے ہیں نا بھائی یہ تو طاقت اور قوت کی بات ہے، تو طاقت اور قوت لکھنے میں بھی الگ ہے، تلفظ میں بھی الگ ہے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے نا. جو معنی طاقت کا ہے وہی قوت کا ہے، جو معنی طاقت کا ہے وہی قوت کا ہے. تو بس میں آسان انداز عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اولیاء سے مدد طلب کرنے کے دو طریقے ہیں. دو طریقوں سے مراد یہ کہ دو قسم کے جملے بولے جاتے ہیں، اور وہ لفظوں میں اختلاف ہے، معنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور لفظوں کا اختلاف کس بنا پر ہے؟ لکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے. پہلی چیز توجہ سنیے گا، اب بندگان خدا سے استمداد یعنی مدد طلب کرنے کے دو طریق ہیں. ایک یہ کہ دو لفظوں کے اختلاف کی وجہ سے، ورنہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے. نمبر ایک کہ ان اولیاء انبیاء کو بارگاہ الہی میں بطور وسیلہ کے لفظ کے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کی جائے، یعنی لفظ یہ کہا جائے یا اللہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، وسیلے کا لفظ بولیں، وسیلے سے، ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے صدقے سے میری مدد کر دے. اب دیکھیں یہ ایک طریقہ ہوا مدد لینے کا. اس میں لفظ وسیلہ آپ نے زبان سے کہا، حضور کی ذات کے لیے وسیلہ ذکر کیا، حضور کی ذات کو وسیلے کے ضمن میں لائے آپ، ٹھیک ہے، اور آپ نے ذکر کیا کہ یا اللہ سرکار کے وسیلے سے مجھے عطا فرما. ایک لب و لہجہ مدد مانگنے کا یہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع بالکل کلیئر ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو کھولا الگ الگ کیا ہے. ایک مدد مانگنے کا لب و لہجہ یہ کہ یا اللہ مدد فرما نبی پاک کے وسیلے سے، غوث پاک کے وسیلے سے، اور ایک لب و لہجہ یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی سے طلب کرنا مقصود ہوتا ہے، مگر لفظ وسیلہ ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ براہ راست مجازن اسی کو کہہ دیا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ دے دو نا، یا غوث اعظم آپ دے دو نا. اب یہ لفظ میں فرق ہے، لیکن مراد وہی ہے کہ سبب دونوں جگہ ہی سمجھا جا رہا ہے، واسطہ دونوں جگہ ہی سمجھا جا رہا ہے. یہ لب و لہجہ ہے، یہ قرآن میں بھی اختیار کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت اور مجاز بھی. حقیقت و فعل کو جب حقیقی فائل کی طرف پھیر دیں تو حقیقت ہے، اللہ نے دیا، اور جب کہا جائے مصطفیٰ نے دیا تو فعل کو حقیقی فائل کی طرف نہیں، بلکہ وہ فعل جس کے ذریعے ظاہر ہو رہا تھا اس کی طرف پھیر دیا، تو یہ مجازن ہے. کہا جی اللہ نے بارش دی، بالکل حقیقت ہے، بادل نے بارش دی، مجازن ہے. تو جس طرح ہم مسلمان یہ کہہ کر کہ بادل نے بارش دی، کافر نہیں ہوتے. پوستون نے سر کے درد کو دور کر دیا، فلاں دوائی نے سر کے درد کو دور کر دیا، مرض کو ختم کر دیا، پانی نے میری پیاس بجھا دی، روٹی نے میری بھوک ختم کر دی، آگ نے مجھے جلا دیا، زہر نے مار دیا. یہ تمام چیزیں ہم ذکر کر رہے ہیں واسطوں کے حوالے سے، اس میں وسیلے کا لفظ کچھ نہیں ہے، ڈائریکٹ واسطے کو مخاطب کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لفظ تو ڈائریکٹ جا رہا ہے، لیکن دل میں مانا یہی ہے کہ اس کے واسطے سے. تو اب آپ دیکھیے کہ واسطے سے مدد لینے کا اور ذریعے سے مدد لینے کے دو طریقے، یا تو لفظ میں ذریعہ ذکر کیا جائے، یا اس کو ڈائریکٹ اس کو مخاطب کیا جائے. تو وہ ڈائریکٹ مخاطب کرنے کے طریقے میں اس میں بھی وسیلہ ہی ہے، اس میں بھی وسیلہ، اس لیے کہ مقصود حقیقی نہ ولی کی ذات ہے نہ نبی کی، اللہ ہی کی ذات ہے. تو جب مقصود حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے، تو یہاں جو لفظ بدل رہا ہے یہ مجازن بدل رہا ہے، مقصود تو وہی ہے کہ دینے والا اللہ ہی ہے. بھائی ذرا پانی دے دو، یہ اللہ دے گا، پانی دے دو، کہا جی اللہ ہی دے گا، کہ میرا کام کر دو، کہ اللہ کارساز ہے. تو ہمارے روزمرہ بولی کے اندر یہ بات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہاں یہ پخ لگانا کہ تحت الاسباب فوق الاسباب مانگا، نہ نہ. اگر یہ عقیدے سے پانی مانگا جائے کہ یہ بندہ اللہ کی عطا کے بغیر خود طاقتور ہے اور پانی دے دے، تو یہ قریب بھی ہے، زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے، شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی قدرت کا انکار. لیکن اگر یہ مدد کی جائے کہ جناب پانی اللہ ہی دے گا، اس کو بھی طاقت اللہ نے دی ہے اور یہ اس کا واسطہ بن رہا ہے، تو یہ چاہے قریب ہو یا دور، زندہ ہو یا فوت شدہ، ہر صورت میں مدد جائز ہے. اس لیے کہ یہ تو محض واسطہ ہے، اللہ ہے جو زندہ ہے، جسے نہ دوری ہے نہ قریبی ہے نہ موت ہے. تو یہ الجھاؤ کی کوئی چیز نہیں ہے. اب آئیے سمجھ رہے میری بات. اگر میں چوری کرنا چاہتا تو یہ فرق نہیں کرتا آپ کے سامنے، میں وسیلے کے سارے دلائل لا کر پیش کر دیتا. لیکن آپ دیکھیے گا میں اس پر کوئی روایت ایسی نہیں پڑھوں گا جو توسل کے حوالے سے ہوگا. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہی روایت پڑھوں گا جس میں براہ راست کلام ہوگا. ہوگا وہ بھی وسیلہ ہی، لیکن لفظ میں نہیں ہوگا، ذہن و دل میں ہوگا. ذہن و، کیونکہ ڈائریکٹ اضافت کو یہ شرک قرار دیتے ہیں، ڈائریکٹ اضافت کو. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک طریقہ مدد مانگنے کا یہ کہ ان کا نام لے کر بطور وسیلہ لفظ ذکر کر کے مدد مانگا جائے. ایک یہ ہے کہ براہ راست انہی سے مدد طلب کی جائے اور مراد و مقصود یہ ہو، مراد و مقصود ہو، تفسیر عزیز دینا، مراد و مقصود یہ ہو کہ یہ اللہ رب العالمین سے دلوا رہے ہیں. اب سنیے، یہ کہنا کہ یار تم وسیلے کا لفظ کیوں نہیں بولتے، غیر مقلد وسیلے کے مکمل منکر ہیں، جبکہ دیوبندی اس کے بالکل قائل ہے. سرفراز گکھڑوی نے تسکین الصدور پوری اسی کے جواب میں لکھی ہے. خود دیوبندی فرقے میں دو گروہ ہو گئے تھے اور ہیں. ایک مماتی گروپ ہے جو انبیاء کو قبر میں زندہ نہیں مانتا، اور ایک ان میں گروپ ہے حیاتی. دیکھیے خود معاذ اللہ اہل سنت پر اللہ کا فضل ہے کہ ان میں عقیدے کے اختلاف نہیں ہے. دیوبندیوں تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ عقیدے کے اختلاف ہے. دونوں ہی اشرف علی تھانوی صاحب کے ماننے والے، گنگوہی کے ماننے والے، ناوتی کے ماننے والے، لیکن ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. اس لیے کہ ایک گروہ وہ ہے جو نبی پاک کو قبر میں زندہ مانتا ہے، دوسرا کہتا ہے معاذ اللہ حضور قبر میں زندہ نہیں، اللہ کے پاس زندہ ہے. ان میں آپس میں مناظرے ہوتے ہیں جو نیٹ پر آپ سن سکتے ہیں، یوٹیوب پر سارے ڈلے ہوئے ہیں، تو نبی کے حوالے سے یہ موجود ہے، خود ان کے آپس میں لڑائیاں ہیں. تو سرفراز گکھڑوی جو اس وقت دیوبندیوں کے سب سے مسلم ترجمان ہے، انہوں نے اپنی برادری کے نافرمان غداروں کے خلاف کتاب لکھی تسکین الصدور. آج تک تو انہوں نے گلدستہ توحید کتاب لکھ کر یہ کہا تھا کہ نہ کوئی وسیلہ جائز ہے، نہ کوئی جائز ہے، نہ کوئی مدد جائز ہے، سب حرام ہے، سب حرام ہے. پورے وہ وہاں پر غیر مقلد اور نجدی بن گئے تھے. لیکن جب ان کے ہی گھر لوگوں نے شرک کا فتویٰ دیا اور انہوں نے کتاب دیکھی کہ تھانوی صاحب نے اس کے جواز کے فتوے دیے ہیں، تو فوراً انہوں نے کتاب لکھی تسکین الصدور. تسکین الصدور کے اندر انہوں نے وسیلے کو مانا اور صاف طور پر کہا ہم علماء دیوبند مدد کے قائل ہیں، لیکن براہ راست نہیں، وسیلے والی مدد. اور میں نے کہا پتر جو براہ راست ہوتی ہے وہ بھی وسیلے والی ہوتی ہے، وہ بھی وسیلے والی ہوتی ہے. یہ خواہ مخواہ آپ کچھ اپنی بات بھی تو رکھنی ہے نا، جو اتنی کتابیں پہلے لکھ دی تھی اس سے توبہ کر لیتے، کہہ دیتے غلط بات ہو گئی ہے، لیکن اس پر صرف پردہ ڈالنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ گلدستہ توحید جیسی فرسودہ کتاب پر پردہ ڈالنے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے کہ لگے نہیں نہیں ہم استعانت قائل ہیں، لیکن ہم بریلیوں کی طرح نہیں ہیں. اس نے پوچھا اگر آپ استعانت قائل ہیں تو بریلی بھی قائل ہیں، تو فرق کیا رہا تمہارے اور ان کے اندر؟ بولے نہیں نہیں وہ براہ راست مانتے ہیں، وسیلے کے ساتھ مانتے ہیں. کیا کہا؟ وہ براہ راست مانتے ہیں اور ہم وسیلے کے ساتھ مانتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے ساری وضاحت کرتا ہوں. ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب آپ وسیلے کا لفظ ذکر کر سکتے ہیں تو پھر اس بندے کو مخاطب کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا دیکھیں بندے کو مخاطب کریں نہ کریں، جب اس کو واسطہ بنانا ہے تو بس واسطہ بنانا ہے. اسی لیے شاہ عبد العزیز صاحب نے بھی لکھا تھا، غور سے ذرا سنیے گا، کہ غیر کو مظہر اون الہی سمجھے، ٹھیک ہے، اور اس غیر سے مدد طلب کرے. اللہ کا نام نہیں لیا، غیر کا نام لیا نا، غیر سے مدد طلب کرے. تو یہ غیر سے مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وسیلے کا لفظ ہٹا کر ڈائریکٹ اس کو کہہ دو، سمجھ رہے ہو؟ ڈائریکٹ اس سے کہے دو. محمود الحسن دیوبندی صاحب نے بھی یہی لفظ یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے، تفسیر عثمانی میں بھی ہے اور حاشیہ ایاک نعبد ویاک نستعین پر بھی ہے. انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ اگر مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے، اردو تو آتی ہے نا آپ کو، اس سے کرے، اللہ سے نہیں کہا، اس سے کرے. تو یہ اس سے کرے کا تعلق ڈائریکٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں عبارت انہوں نے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ محمود الحسن دیوبندی صاحب کہ اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر, ٹھیک ہے واسطہ تو سمجھ گیا لیکن واسطہ سمجھے کس طرح, واسطے کو بیان کیسے کریں, وسیلے کے لفظ سے یا ڈائریکٹ اس سے, تو یہ لکھتے ہیں کہ استعانت ظاہری اس سے کرے تو در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہوگی. تو میں نے کہا چاہے لفظ ڈائریکٹ ہو یا وسیلے کے ذریعے ہو, کچھ بھی ہو, جب سبب سمجھ لیا تو دونوں طرف سے لفظوں کی اجازت ہے, دونوں طرف سے لفظوں کی بولیے. اب سمجھے میری بات آپ, لہذا اب ثابت ہوا کہ اگر یہ کہنا کہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں میری مشکل حل کر دیں یا رسول اللہ, یہ بھی وسیلہ ہی ہے, کیونکہ مدد اس سے کرے یہ اس کی نظیر ہے, یہ اس کی مثال ہے, مدد اس سے کرے. اگر کوئی یہ کہے, میں اس کی مجازی مثال دے رہا ہوں, آپ کے سوا میرا کوئی نہیں آپ میری مشکل حل کر دیں, یا یہ کہے آپ میری مدد فرمائیں, یا یہ کہے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ, یا یہ کہے کہ آپ میری حاجت پوری کر دیں, یا یہ کہے کہ یا رسول اللہ مجھے شفا دے دیں, تو یہ ڈائریکٹ کے سارے الفاظ ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ ڈائریکٹ کے الفاظ ہیں. لیکن یہ شرک اس لیے نہیں کہ یہ ڈائریکٹ ہونے کے باوجود ادائیگی مجازن ہے, مانن یہی ہے کہ یہ سبب ہے, دینے والا اللہ ہے, دینے والا, بولیے دینے والا. اب تھوڑا سے آگے چلتے ہیں, ایک بات یہاں پر ایک اور میں عرض کر دوں آپ کی خدمت کے اندر, سننے کا موڑ ہے, سن رہے ہیں آپ, سنیے ذرا اس کو. میں چاہتا ہوں کہ اوپری بات کرنے کے بجائے بنیاد ہی سے گفتگو ہو, تاکہ آپ کے سامنے ان کی موٹی موٹی اور چھوٹی چھوٹی اور لوٹی لوٹی جتنی کتابیں بھی آ جائے, تو جب آپ کو مقدمہ سمجھ میں آ گیا تو آپ ہر ایک کو اڑا کے چٹکیوں میں گل کریں گے. پھر جب آپ کو بحث کا موضوع منتخب ہو گیا اور رخ سمجھ میں آ گیا کہ بحث کی بنیاد کیا ہے, اس کے مبادیات کیا ہیں, اس کے اصول کیا ہیں, اس کے قواعد کیا ہیں, اس کے شرائط کیا ہیں, کن ستونوں پر وہ بحث کھڑی ہے, تو جب آپ کو ستون پتا چل گیا تو آپ خود کہیں گے ہم ایسا مانتے نہیں, لکھنے کا فائدہ کیا, خامہ خواہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی, خامہ خواہ اتنی بڑی تقریر, ہم مانتے نہیں ایسا ہمارا. اس لیے میں آپ کو اس بنیاد کو سمجھا رہا ہوں, دلائل تو خود بہت سمجھ میں آ جائیں گے, بنیاد آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. اسی طرح ایک اور بات یہاں پر کی جاتی ہے میرے دوستو, وہ اس اعتبار سے گویا کہ کی جاتی ہے اور بات واضح کیا جاتا ہے, اس میں ایک معنی درود پاک پڑھیے گا, میں نے پہلے عرض کیا یہ لفظ بڑے ڈائریکٹ جا رہے ہیں لیکن اس میں مؤثر حقیقی مستقل بھی ذات اللہ ہی ہے, سبب کو غیر مستقل سمجھا جا رہا ہے, اللہ کی رحمت کا مظہر سمجھا جا رہا ہے, تو لہذا یہ جائز ہے. ایک بات یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مظہر تو سمجھا جائے لیکن الفاظ ان پر وہ استعمال نہ کیا جائے. ان نافرمان دوستوں کا ایک حال یہ بھی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے جلے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ سوتن والے کام, کہ وہ چھوٹی سی چیز بیچ میں شکوا نہ ہو, شکوا کر کے بات کا بتنگا بنا دو. اب یہاں سے تو پھنس گئے نا کہ نا چلو ٹھیک ہے, لیکن تم جو ہے وہ لفظ ایک ایسا استعمال کرتے جو لفظ اللہ کے بولتے بندے کے لیے بھی بولتے ہو, لہذا یہ شرک ہے, یہ خواہ مخواہ کی ایک بات ہے. میں نے کہا آپ غیرت والے ہیں, کہاں, میں نے کہا اللہ بھی غیرت والا ہے تو آپ کون ہیں, میں نے کہا جامع ترمذی کی حدیث ہے اللہ فرماتا ہے میں غیرت والا ہوں تو تم کون, آپ غیرت ہیں, کہنے کہ نہیں یہ غیرت مند ہوں, میں نے کہا شرک ہو گیا نا کہ آپ کو بھی غیرت مند کہیں اللہ کو بھی غیرت مند کہیں. ہم نے کہا آپ اس پر رک رہے ہیں کہ جو لفظ اللہ کو کہا جائے بندے کو نہیں کہا جا سکتا, تو پھر آپ کو کیا کہیں, اللہ زندہ ہے تو آپ کو کیا کہ مردہ ہیں, آپ مر کر مٹی میں مل گئے, اللہ دیکھتا ہے تو آپ کو کیا کہیں کہ آپ بندے ہیں, اللہ سنتا ہے تو آپ کو کیا کہیں کہ آپ بہرے, کہ لگا نہیں نہیں میں بھی دیکھتا ہوں تو شرک کیوں نہیں, کہا نہیں اللہ اور مانے میں میں اور مانے میں, تو میں نے کہا یہی تو فرق ہوا نا, تو ظالم اس بحث کو چھڑنے کی ضرورت کیا ہے, اس بحث کو, اس پر میں دو لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں, توجہ میری طرف رکھیے, میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ لفظی اشتراک سے شرک نہیں ہوتا, میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں, ایک لفظ دو ذاتوں پر بولا جائے اور معنوں میں فرق ہو, کہ جو پہلی ذات کے لیے لیا جا رہا ہے اس لفظ کو اور معنی میں, دوسرے کے لیے جا رہا ہے اور معنی میں, فرق کر دیا جائے تو شرک بے ادبی نہیں ہوتی. دیکھیں والد بھی انسان ہے, مرد ہے, اور بیٹا بھی مرد ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر والد کو مرد کہا جائے تو اس کی ایک صفت درمیان میں اور ہے جو سوشل ممیز ہے, جو باپ ہونے کی, صرف دونوں کو مرد کہنے کی وجہ سے معاذ اللہ یہ نہیں ہوگی کہ اس باپ کی بیوی اس لڑکے کے لیے حلال ہو جائے گی, یہ برسبیل تنزل در تنزل میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں, کہ اگر ایک لفظ دو ذاتوں پر بولا جائے اور معنوں میں فرق کیا جائے تو احترام رہتا ہے, مرد دونوں ہیں لیکن احترام کے درجے جس معنی میں وہ ہے اس معنی میں یہ نہیں، گھر کا فرد جس معنی میں وہ ہے اس معنی میں یہ نہیں. تو اسی طرح جو لفظ اللہ رب العالمین کے لیے بولا گیا وہ بندوں کے لیے اگر بول دیا گیا تو لفظی اشتراک سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی میں اتحاد نہ ہو. بولیے معنی میں، توجہ کریں معنی میں. اب آئیے میں لفظی سی یہ راز ذکر کرتے ہیں. شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا، اللہ کے ناموں میں کسی کو شامل کرنا. میں نے کہا آپ کافر ہیں، کہنے لگے نہیں مومن ہوں. میں نے کہا اللہ بھی مومن ہے تو آپ تو خود کافر ہو گئے. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے، کہنے لگے جی مولانا فلانا. تو میں نے کہا فلانا تو آپ کا نام ہے کہ مولانا آپ ہیں نا؟ کہاں. میں نے کہا تو اللہ مولانا ہے. مولانا کون ہے؟ اللہ ہے. اب آئیے لفظ اشتراک پر ایک میں مختصر سی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رؤوف رحیم ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا، سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 168 اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے بالمومنین رؤوف الرحیم، میرا مصطفیٰ میرے بندوں پر رؤوف رحیم ہے. اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے خود کے لیے بھی رؤوف رحیم فرمایا، اپنے مصطفیٰ کے لیے بھی فرمایا. اب لفظی اشتراک ہے کہ نہیں، دونوں جگہ پر لفظ ہے کہ نہیں، شرک کیوں نہیں ہوا؟ کیا قرآن شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ پتا چلا تمہارے ذہنوں میں خناس ہے. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے. لفظوں میں اشتراک ضرور ہے لیکن سورہ بقرہ میں جو رؤوف الرحیم کہا گیا ہے رب کے لیے وہ مستقل بھی ذات ہونے کی وجہ سے ہے، اور سورہ توبہ میں جو مصطفیٰ کے لیے کہا گیا ہے یہ اس کی عطا سے ہے. اب آگے چلیں سورہ آلہ کی آیت نمبر 1 سب حسم ربک الاعلی، یہ اعلی کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا گیا انک انت الاعلی، انک انت الاعلی. سورہ طہ آیت نمبر 68 دیکھیں اللہ نے اپنے لیے بھی اعلی کا لفظ استعمال کیا اور حضرت موسیٰ کے لیے بھی کیا، اور ساتھ میں سارے ایمان والوں کے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 ذکر ہو رہا ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے مسلمان تم سارے اعلی ہو اگر تم مومنین ہو تو. اب آپ دیکھیں اللہ نے اپنے لیے بھی اعلی فرمایا اور حضرت موسیٰ کو بھی اعلی فرمایا، سارے مومنین کے اعلان فرمایا. اب مجھے بتائیے یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو پتا چلا کہ لفظی اشتراک سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی فرق نہ ہو. اللہ جس معنی میں اعلی ہے حضرت موسیٰ اس معنی میں تھوڑی ہے. اللہ اعلی ہے خود سے، حضرت موسیٰ اعلی ہے اللہ کی عطا سے. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سے آگے چلیں. اسی طرح قرآن مجید برہان رشید ایک جگہ ذکر کرتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بربک الکریم. اللہ نے یہاں پر اپنے لیے کریم کا لفظ استعمال فرمایا اور پیارے مصطفیٰ کے لیے سورہ تکویر آیت نمبر 19 میں فرمایا انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم. یہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریم کا لفظ استعمال ہوا. یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ اللہ پر بھی نہیں ہوتا، ایک لفظ دو ذاتوں پر بولا جائے تو شرک نہیں ہوتا جب تک کہ معنی میں فرق رکھا جائے. اسی طرح تھوڑا سے آگے چلیں انت مولانا، یہ ارشاد فرمایا اور قرآن مجید برہان رشید میں حضرت جبرائیل اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کے لیے سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں فرمایا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، اے مصطفیٰ اللہ بھی تیرا مولا، جبرائیل بھی تیرے مولا، ابو بکر عمر بھی تیرے مولا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں پر کہ جب یا اللہ تو مولا و مددگار والی و ناصر ہے تو جبرائیل اور حضرت ابو بکر کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ مدد کا خالق میں ہوں، ظاہر جبرائیل اور ابو بکر سے ہوگی، میں مؤثر حقیقی ہوں. میری مدد کے، میری مولائیت کے جو سبب ہیں وہ کبھی جبرائیل ہو جاتا ہے، کبھی ابو بکر ہو جاتا ہے، کبھی عمر ہو جاتا ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں ایک اور بات یہاں پر میں عرض کروں، اللہ رب العالمین اشاء فرماتا ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. ہدایت کون دیتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 142 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورہ شعراء آیت نمبر 52 میں ذکر ہوا انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک محبوب ضرور آپ ہی ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. اور اللہ بھی ہدایت دے رہا ہے صراط مستقیم کی طرف، مصطفیٰ بھی دے رہے ہیں. اب اگر مصطفیٰ صراط مستقیم پر ہدایت دے رہے ہیں یہ قرآن نے ثابت کیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ہدایت دے دیں؟ مولوی صاحب کہ نہ نہ پتر یہ شرک ہے. اور میں نے کہا پتر یہ شرک نہیں، رسول اللہ نے خود کہا، قرآن کہتا ہے کہ محبوب آپ ہدایت دے سکتے ہیں. تو جب ان کا ہدایت دینا شرک نہیں تو ہمارا ہدایت کا مطالبہ کرنا شرک کیسے ہوگا؟ سمجھ رہے میری بات؟ یہ عقل ہے جو عشق رسول ہی سے کامل ہوتی ہے. کسی ہوتی میرے دوستوں بولیے. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, واللہ شہید علی ما تعملون, اللہ رب العالمین شہید ہے اس باتوں پر جو تم کرتے ہو. سورہ آل عمران میں ان کے کتنے شہید ہیں جن پہ کتاب لکھی جاتی ہے. ہمارا کشمیر میں بندہ شہید ہو گیا, میں نے کہا خدا تو تمہارا, توبہ توبہ کیسی بات کر رہے ہو. میں نے کہا شہید تو اللہ ہے. شہید کون ہے جی؟ اللہ ہے, اللہ کا نام ہے شہید. تو یہ کشمیر میں اگر شہید ہو گیا تو سجدے کس کو کر رہے ہو تم؟ سجدے کس کو کر رہے ہو؟ کہ لگے نہیں نہیں وہ بندہ تھا شہید. میں نے کہا بندہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ شہید تو اللہ کا نام ہے, لیکن وہ مجازن ہو سکتا ہے. میں نے کہا جیسے تمہارا مارا ہوا کشمیر کا ایک عام شخص اگر وہ مجازن شہید ہو سکتا ہے تو پھر مصطفیٰ بھی مددگار ہو سکتے ہیں, غوث اعظم بھی مددگار ہو سکتے ہیں. اگر مجازن لفظ ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اولیاء کاملین اور اہل اللہ کے لیے بھی یہ سارے لفظ بولیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اب آئیے میرے دوستو, یہاں پر ایک مزید بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن مجید ایک بات بڑی پیاری ذکر کرتا ہے کہ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس لفظ کو ذکر کیا کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے. یہ کہتا ہے نا جب کرتا سب اللہ ہی ہے, لفظ اشتراک کی بات چلے گی. اب آئیے جب کرتا سب اللہ ہی ہے تو اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ کیوں کہتے ہیں یا غوث المدد؟ میں نے کہا بھائی بات چلائے سبب کے لیتے ہیں. مجازن کا مجازن کیا ضرورت, حقیقی کلام بولو. میں نے کہا سن بھائی, ہر بندہ حقیقی کلام کہے تو یہ انسان کی تہذیب اور اس کی فطرت کے خلاف ہے. بندہ کبھی جملہ حقیقت پہ بولتا کہ مجازن بولتا ہے, یہ اس کا لب و لہجہ ہے. اور قرآن نے بھی اس لب و لہجے کی رعایت کی ہے. کون ہے جو ہمیشہ یہی بات کرتا ہو؟ یہ گھر کس کا ہے؟ کہا جی اللہ کا ہے. وہ بولے باہر نکلو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. تو وہاں کہتے نا گھر میرا ہے. کہ گھر میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ یہ ملک کس کا ہے؟ کہ ہمارا ہے. کہ تو کافر ہو گیا, ملک تو سارے اللہ کے. تو یہ بارڈر شارڈر سارے ختم کرو. تو یہ سارے لفظ مجازن بولے جاتے نہیں بولے جاتے؟ بولیے نا, مجازن بولے جاتے ہیں نا. یہ مطالبہ کرنا کہ حقیقتاً بولو, حقیقتاً بولو. میرے نوجوان دوستو یہ ظلم ہے. یہ جن اصولوں پر انہوں نے بنیادیں رکھی ہیں وہ بیت عنکبوت سے بھی زیادہ ضعیف ہے, مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ ضعیف ہے. دیکھیے میں قرآن کی ایک نہیں, میں اختصار کر رہا ہوں اس پر. مجھے کسی اور پروگرام میں بھی جانا ہے, آپ کی مصروفیت ہے. رات کو میں نے, کل کے دن میں نے تقریباً 7 پروگرام کیے ہیں. میں صرف یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم دلائل کو مختصر کر رہے ہیں. دلائل کو آئندہ نشست ہوگی, اس سے مختلف ہوگی, اس میں یہ دلائل ہم نہیں لائیں گے. اور آپ کو بتائیں گے کہ ہر موضوع پر مستقل دلائل کے سمندر موجود ہے. جب اللہ نے کائنات بنائی مصطفیٰ کے لیے ہے تو پھر مصطفیٰ کی عظمتیں نہیں ہوں گی تو کیا ملا جی کی ہوگی؟ کیونکہ ملا جی کی بھی تعظیم تو حضور کی سب کے ہے نا, ورنہ داڑھی تو سکھ بھی رکھتا ہے, لیکن مسلمان کی داڑھی کی جو تعظیم ہے مصطفیٰ کے سب کے ہے نا. اب آئیے میرے دوستو دیکھیے یہ بنیادی سوال, اور یہ کوئی جاہل آدمی نہیں کرتا, یہ ان کے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. اور مجھے شرم آتی ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ بات. آپ اتنے بڑے دانشور ہیں, پوری میزان بینک ہم چلا رہے ہیں, تو اتنا آسان مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ اس وقت پاکستان کی معیشت پر آپ قبضہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اسلامی بینکاری کا نظام لگا رہے ہیں. اسلامی بینکاری کے اصول تو بالکل باریک تک باریک ہے, وہ تو انتہائی مشکل ہے. اتنی گہری باتیں لوگوں کو سمجھاتے ہو, اتنی موٹی باتیں نہیں سمجھاتے. کہ یہ سمجھائیں گے تو شٹر گر جائے گا, دکان بند ہو جائے گی, نہ میزان بینک رہے گی نہ پیسہ رہے گا. مفتی منیب الرحمان صاحب نے آپ کے سامنے یہیں پر اس سے اعلیٰ حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی نا, کہ آپ نے خود رفیع عثمانی سے یہ بات کی کہ جناب یہ ساری عبارتیں موجود ہیں. انہوں نے کہا یہ سب ٹھیک ہے لیکن ہاں نہیں کر سکتے. ہاں کریں گے تو یہ لوگ بھی بھاگ جائیں گے, اور لوگ یہ کہیں گے کہ اتنے دن تم نے ہم کو ایسی گورکھ دندہ لگایا ہوا تھا. تو میرے دوستوں یہاں پر اس بات کو تمیز کے ساتھ رکھیں کہ حقیقت کا جملہ ہمیشہ زبان پر رہے, ایسا ضروری نہیں ہے مجازن زبان پر آتا ہے. یہ قرآن کا بھی طریق ہے, یہ کہنا یہ اللہ کا نام ہر جگہ پر لو, ہم نے کہا ضروری نہیں ہے. جب دل میں اللہ کا نام ہو تو مجازن بندے کا نام آ سکتا ہے. اب قرآن دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. سورۃ النحل ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 16 سورت ہے, آیت نمبر اس کی 70 ہے. اللہ فرماتا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے, اللہ نے پیدا کیا. یہ کس کا خاصہ ہے جی بولیے؟ اللہ نے پیدا کیا. یہ حقیقی کلام ہے, حقیقت ہے, اللہ نے پیدا کیا. اب آئیے سورہ سجدہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 32 سورت ہے, اس کی آیت نمبر 11. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ موت دیتا ہے, اب سنیے سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا قل یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم. محبوب کہو یہ اسرائیل لوگوں کو موت دیتا ہے. اب قرآن خود کہہ رہا ہے اسرائیل موت دیتے ہیں, ایک طرف فرمایا اللہ موت دیتے ہیں. اللہ موت دیتا ہے حقیقی معنی میں, اسرائیل موت دیتے ہیں اللہ کی عطا سے مجازن معنی میں, یہ تو خود موجود ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ غوث اعظم مدد کرتے ہیں, اگر یہ شرک ہے تو اسرائیل موت دیتے ہیں یہ بھی شرک ہونا چاہیے. سمجھے آپ, یہ بھی شرک ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کیا, ہم درس قرآن ماہر قرآن ابو العالی مودودی, میں نے کہا اس کا جواب دیں حضرت, آپ اسلامی بینکاری لوگوں کو سکھا رہے ہیں, یہ آسان مسئلے بھی تو سمجھائے گا. اگر اعلیٰ خدا ہے تو مودودی صاحب تو ابو العالی ہے, ان کے نام کے آگے آپ نے لکھا ہوگا, میں گالی نہیں دے رہا, نام ذکر کر رہا ہوں, ابو الاعلی, خدا ہو اعلیٰ, سب حسب ربک الاعلیٰ, خدا صرف اعلیٰ اور یہ ابو الاعلیٰ. لیکن شرک پھر بھی نہیں, بولیے شرک. ہم اتنی لمبی تقریریں کریں وضاحت کریں پھر بھی مشرک. تو مولوی صاحب دین آپ کے ابا کا نہیں ہے, دین مصطفیٰ کے گھر کا ہے. جب تک قرآن و سنت زندہ ہے اور موجود ہے, تمہاری جعلی توحید کبھی نہیں چلے گی, تمہاری ابلیسی توحید کبھی نہیں چلے گی. بڑے بڑے نہیں رہے, ہم بھی نہیں رہیں گے, لیکن اسی قوم میں سے ہر دور میں نمائندے اٹھیں گے جو قرآن کی صحیح ترجمانی کریں گے. ہاں, جعلی توحید تمہاری کبھی نہیں چلے گی, اس لیے کہ قیامت تک مصطفیٰ کا دین محفوظ رہے گا. دین محفوظ رہے گا جب جب مصطفیٰ کی عزت والے تاج محفوظ رہے گا. اب آپ دیکھیے کہ قل یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم. محبوب کہیے کہ موت دیتا ہے تمہیں, موت دیتا ہے اسرائیل, موت کا فرشتہ, الذی وکل بکم, جس کو ہم نے تمہارے اوپر بنا دیا ہے وکیل و موکل. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر موت دینے کی نسبت حضرت اسرائیل کی طرف کی گئی ہے. تو اگر نسبت کرنے سے شرک ہوتا تو قرآن اس کو شرک قرار دیتا, لیکن نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت اسرائیل نے موت دی تو زبان پر نسبت ظاہری ہے, دل میں یہی ہے کہ اللہ کے ذریعے دی ہے, اللہ کی بولیے عطا کے سے دی ہے. ایک بات اب آگے چلیے تھوڑا سی. اللہ تعالی نے خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ, ما آتاہم اللہ ورسولہ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا اس کا مرادی معنی, ان لوگوں کو راضی ہو جانا چاہیے اس بات سے, کسی سے جو اللہ نے دیا اور جو رسول نے دیا. اب دیکھیں رسول اللہ کے لیے دینے کی بات آ رہی ہے, سمجھ رہے ہیں, اور آتاہم اللہ ورسولہ, جو اللہ نے دیا اور جو رسول نے دیا. تو جب رسول کا دینا جائز تو رسول سے لینا بھی جائز. یہ کہتے ہیں رسول اللہ سے مانگتے کیوں ہو, میں نے کہا مولانا نے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ رسول دیتے ہیں, کہا وہ تو لکھا ہے نا تو دیتے ہیں. تو میں نے کہا دینے کا مطلب یہی تو ہے نا کہ لیا جائے, دینے کا مطلب کیا ہے, لیا جائے. تمہیں سعودیہ سے نبی ملے تو تم بھی اس کی تعریفیں کرتے ہو, وہ تمہارے سارے مولویوں پر کفر و شرک کے فتوے بھی لگا دے تو پھر بھی تعریف کرتے ہو. کل کیوں ٹی وی کی بات میں آپ کو بتاؤں, میں ریسرچ سینٹر میں بیٹھا ہوا تھا, ان کے ماننے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ جناب آپ حضرات تو وسیلے کے قائل ہیں. کہنے کہ الحمدللہ, میں نے کہا ابن تیمیہ نے تو لکھا ہے کہ جو وسیلہ مانتا وہ تو مشرک ہے, اور مشرک کی بیوی بھی اس پہ حرام, اور جب بیوی حرام ہوئے تو بچے کیسے حلال ہی ہوئے, اس نے تو ساری نسل کو ہٹا دیا. اور میں نے کہا آپ حضرات سے جب پوچھا جاتا ہے ابن تیمیہ کیسا ہے, کہا وہ حضرت کی ایک ذاتی رائے تھی. میں نے کہا واہ واہ, اس نے ساری امت پر تلوار پھیر دی اور یہ کہنا ذاتی رائے تھی. میں نے کہا آخر اتنا لحاظ کیوں, تو جیب میں ریال نظر آئے. میں نے کہا اچھا اچھا, یہ لحاظ ریالوں کی وجہ سے ہے کہ تم نے اپنے بزرگوں کی داڑیاں بھی ان کے ہاتھوں سے منڈوا دی, ان کے سر بھی کٹوا دیے, ان کی بیویوں کو بھی ان پر طلاق کروا دی, ان کے بچوں کو بھی غیر حلالی بنانا گوارا کیا. کیونکہ ہمارا مذہب تو پیس آئے گی, ہمارا تعلق تو کسی سے نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا ایسے ہزار سعودیاں ہماری جوتی کی نوک پر ہے جو عزت اللہ نے ہمارے بزرگوں کو عطا فرمائی ہے. اس خطے کو عزت جنت البقیع کی وجہ سے ہے, اس خطے کو عزت کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہے, اس خطے کو عزت گنبد خضرا کے مکی شیخین کی وجہ سے ہے, کسی کے بادشاہی کی وجہ سے نہیں, بلکہ جو بادشاہ وہاں پر آرام کر رہے ہیں اس لیے وہ عزت ہے. جو خدا کہتا لا اقسم بهذا البلد, حبیب مجھے مکہ شہر کی قسم ہے, وانت حل بهذا البلد, اس لیے قسم ہے کہ تو وہاں پر جلوہ گر ہے. تو ہم سے یہ غداریاں نہیں ہوتی ہے, الحمدللہ جن کے قصیدے پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے لیے اللہ کے لیے ان کو مانتے ہیں. اگر پہلے ہی ماننا کتاب لے کتاب کو ووٹ دو, پہلے کتاب کے پیچھے نوٹ رکھا تھا, بخاری کے پرانے پرانے نسخے صبح سرد میں لا کر دکھائے گا اور کہا یہ قرآن ہے اس کو ووٹ دو. ہمارے بیچارے سادے پٹھانوں کو سمجھایا گیا کہ یہ قرآن ہے, جس نے قرآن کو ووٹ نہیں دیا وہ گیا. تو قرآن کے پیچھے وہ وردی کا مسئلہ بھی تھا, این آر او کا مسئلہ بھی تھا, مشرف کی وردی کا مسئلہ بھی تھا. فضل صاحب نے سب قرآن کے نام پر جمع کر لیا, ان کا قرآن کیا تھا, ان کا منشور کیا تھا, ان کے سامنے آ گیا. ہوا کہ نہیں ہوا, کتاب کی حکومت نے کیا کہ نہیں کیا, اور وہ لعنت کا شکار ہوئی. لیکن یہ قوم بھول جاتی ہے, اگر یہ قوم اس بات کو سمجھ لے اور شور رکھ لے تو کبھی وہابیوں سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے اتحاد, کیونکہ گندوں کے ساتھ اتحاد کرو گے تو خود بھی گندے ہو جاؤ گے. گندوں کے ساتھ اتحاد کرو گے تو خود بھی گندے ہو جاؤ گے. قوم کے اندر کوشش کرو, جدوجہد کرو, اور ان کے اندر روح پھونکو کہ وہ لوٹ کر اپنی ملت کی طرف آ جائے, لوٹ کر اپنی ملت کی طرف آ جائے. اب توجہ کیجئے میرے دوستو, اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا آتاہم اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا. تو جب رسول اللہ کے لیے عطا ثابت تو رسول اللہ سے سوال بھی ثابت. قرآن کہتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 59 میں, وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ. اللہ رب العالمین اشارہ فرماتا ہے اس بات کو بڑے واضح طور پر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا اور رسول اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اللہ نے عطا فرمایا اور رسول اللہ نے بولیے عطا فرمایا. سورۃ توبہ 74 میں, وما نقموا الا ان اغناهم الله اغناهم الله ورسوله من فضله. ارے یہ کیا کمال ہے کہ اللہ نے غنی کر دیا, ان کی جھولیوں کو بھر دیا, غنی کر دیا, اور اللہ اس کے رسول نے, اللہ نے اور اس کے رسول نے لوگوں کی جھولیوں کو بھر دیا, غنی کر دیا اپنے فضل سے. تو یہاں پر دیکھیں غنی کرنے کی نسبت اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف کی گئی ہے. جب رسول اللہ کے لیے غنی کر دینا ثابت ہے تو حضور سے یہ کہنا کہ بھر دے جھولی میری یا محمد, یہ بھی ثابت ہے. بھر دے جھولی میری یا محمد, یہ کہنا بھی بولیے کیا ہے, جائز ہے. تھوڑا سا آگے چلیں. اب ذات گرامی اس بحث کی آخری نکات کی طرف میں آپ کی توجہ لے کر چلتا ہوں. اب میں ذرا جلدی جلدی کہوں گا, وقت مختصر ہے, تو آپ ان چیزوں کی طرف ذرا وضاحت ضرور رکھیے گا. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ تھکے تو نہیں؟ تھکے تو نہیں؟ سنیے میری بات. اب یہ کہ ایک سوال یہاں پر ہے, اللہ سے طلب اور سوال اور رسول اللہ سے طلب اور سوال, ٹھیک ہے, اپنے اپنے معنی میں جائز ہے. اپنے اپنے معنی میں, جو رسول اللہ سے طلب ہے وہ اپنے معنی میں, جو اللہ سے طلب ہے وہ اپنے معنی میں. اسی کو صحابہ کرام جانتے تھے, جہاں وہ اس فرمان کو جانتے تھے کہ حضور نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی, انما انا قاسم واللہ, کہ میں ہی بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. انما کلمہ حصر ہے, انما کلمہ حصر ہے. فرما انما انا قاسم, میں ہی بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. تو لیا کس سے جاتا ہے جو بانٹتا ہے؟ لیا کس سے جاتا ہے جی؟ اور سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ جس سے, جو بانٹتا ہے. حضور کا یہ کہنا کہ میں قاسم ہوں, اس میں اشارہ یہی ہے کہ مجھ سے ہی مانگنا, ورنہ قاسم کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ قاسم کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے. امام احمد رضا نے اسی کی تشریح کر دی ہے, رب دیتا ہے مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ اس کو تقسیم کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی, اللہ عطا کرتا ہے میں بانٹتا ہوں. یہ کہنا کہ ٹھیک ہے حضور قاسم ہے, تو بھائی اگر حضور قاسم ہے تو قاسم کا مطلب کیا ہے؟ کا بانٹنے والا, کا جو بانٹنے والا ہوتا ہے اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے نا؟ کہاں کہ کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے کہا تم بتاؤ, ہم نے کہا اس سے تعلق یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے مانگا جاتا ہے. بولیے نا, اس سے مانگا جاتا ہے. قاسم سمجھ کر مانگا جائے کہ ہے اس کا نہیں, ہے اس کا, لیکن دیتا وہ ہے دلاتا اس سے ہے, دیتا وہ ہے اور دلاتا اس سے ہے. صحابہ کرام نے اسی کو ذکر کیا. وہابیوں کے پنچپیر کہتے ہیں کہ جناب یہ کتاب العلم میں ہے نا, تو یہاں سے پتا چلا حضور صرف علم بانٹتے ہیں. میں نے کہا لو پھر تو پھر بھی ہماری بات سیدھی ہو جاتی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ سب کچھ بانٹتے ہیں, تم کہتے ہیں علم بانٹتے. تو میں نے کہا علم مان کے تم بھی تو مشرک ہوئے. اگر سب کچھ مان کر ہم ہوئے تو تھوڑا سا تم بھی مان کر تو تم بھی تو مسلمان نہیں رہے نا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کیونکہ اللہ کی توحید میں تھوڑا سا بھی کسی کو شامل کرنا اس کی ذات میں شرک ہے نا. بولیے شرک ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے نہیں عطا عام نہیں ہے، تقسیم عام نہیں ہے، خاص ہے. تو میں نے کہا یہ عطا جو رب کر رہا ہے تقسیم تو منحصر ہے عطا پر، جیسا مال آئے گا ویسا بٹے گا. بانٹنے والے کا کیا ہے؟ دینے والے کا ہے، دے دیا کا بانٹو. پہلے یہ دیکھو کہ دینے والا کون ہے اور کیا دے رہا ہے، دینے والا کون ہے اور کیا دے رہا ہے. تو حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ کیا دے رہا ہے، واللہ یوتی کہیں نہیں. علماء محدثین نے باس کی ہے کہ مفعول کو حذف کیا گیا ہے، اس لیے حذف کیا گیا کہ اللہ نے، اللہ تو اتنا دے سکتا ہے جو لفظ میں نہیں آ سکتا، تو اس لیے سرے سے اس بات کو ہی حذف کر دیا کہ کیا دیتا ہے. فرما واللہ یوتی، اللہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں بتائیں گے. کیا دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ اور آپ کیا بانٹتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ کیا بانٹتے ہیں؟ کہا جو اللہ دیتا ہے. حضور آپ کیا بانٹتے ہیں؟ کہا جو اللہ دیتا ہے. اللہ کیا دیتا ہے؟ جو دے سکتا ہے، جو وہ دے سکتا ہے. تو یہاں پر مفعول کو حذف کیا گیا ہے، اور مفعول کو حذف کرنا یہ ہے کہ وہ عطا غیر متناہی ہے، ہر شی جو جو خدا دے سکتا ہے میں اس کو بانٹ سکتا ہوں. اب آئیے کتاب العلم بخاری میں یہ روایت ہے، لیکن میرے دوستوں یہی کتاب بخاری کتاب الغنیمہ کے اندر، کتاب الخمس میں، بخاری کتاب الخمس کے اندر یہ روایت دوبارہ آئی ہے، اور حدیث نمبر 1316 بخاری شریف کے اندر. اور اگر کسی کو نہ ملے تو اس کتاب میں آ جائے، بخاری میں کتاب فرض الخمس، خمس کی فرضیت کا جا بیان ہے، وہاں الفاظ دوسرے. کتاب العلم میں الفاظ یہ کہ انما انا قاسم واللہ یوتی، میں ہی بانٹنے والا ہوں. کہتے جی فلانا بھی بانٹتا ہے، میں نے کہا حضور کا کلمہ حسر لائیں، میں ہی بانٹنے والا ہوں. کہا تو فلاں بھی بانٹ رہا ہے، کہو میرے بعد بانٹ رہا ہے، میرے دیے ہوئے سے بانٹ رہا ہے. اصل دیتا میں ہوں تو پھر ابراہیم بانٹتے ہیں، پھر موسیٰ بانٹتے ہیں، رب دیتا مجھے ہی ہے. کہا رب محتا، رب آپ سے مجبور ہو گیا؟ کہ مجبور نہیں، محبوب میں ہی ہوں نا، محبوب میں ہی ہوں، وہ دیتا مجھے ہی ہے. پھر خلق میں جو بڑھتا ہے یہ میرے ذریعے ہی بڑھتا ہے. یہ جتنی دکانیں کھلی ہوئی مال ان کا اصلی نہیں ہے، جو بغداد میں نظر آ رہا ہے، جو اجمیر میں نظر آ رہا ہے، جو سرہند میں نظر آ رہا ہے، جو دہلی اور بریلی میں نظر آ رہا ہے، یہ مال ان کے گھر کا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے گھر کا ہے جو بڑھ رہا ہے، اور فیض مصطفیٰ کے گھر پر رب کریم کا اترتا ہے. اب آپ دیکھیے بخاری کتاب العلم کا اگر سوال کیا جائے کہ یہ حدیث شریف بخاری کتاب العلم میں ہے، تو یہ مسلم میں بھی کئی جگہ آئی ہے، لیکن میں مختصر کر کے اسے چند حوالے عرض کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے، کہ بخاری کتاب العلم میں الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی، میں ہی بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. بخاری کتاب فرض الخمس کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3116، اس میں الفاظ واللہ معطی وانا قاسم، واللہ معطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں. یہاں پر بعض علماء نے اس بات کو بھی گویا کہ ذکر کیا ہے کہ مقدم ہے مبتدا و خبر، اور اس صورت میں بھی حسر کا معنی یہاں پر پیدا ہوتا ہے. اور تیسری جگہ بخاری میں روایت دوبارہ آئی ہے، بخاری کتاب الاعتصام، بخاری کتاب کتاب العلم میں بھی آئی، کتاب الفرض الخمس میں اندر بھی آئی، کتاب الاعتصام میں بھی آئی. کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7312، اس میں الفاظ یہ کہ انما انا قاسم ویؤتی اللہ، کہ اللہ میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. کہیں پر موتی کا لفظ ہے، کہیں یوتی کا لفظ ہے، کہیں یوتی اللہ کا لفظ ہے. اور اب آئیے بخاری میں چوتھی جگہ پر، یہ بھی کتاب الاعتصام ہے، کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7317 پر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے ساتھ فرمایا، یہ حدیث بالکل واضح ہے، فرما انما انا قاسم اداؤ ہے سو امرتو، فرما میں ہی بانٹنے والا ہوں ہر اس چیز کا جس کا حکم اللہ مجھے کر دیتا ہے. اس نے وہ تینوں تسلسل کو کھول دیا، تینوں تسلسل کو کھول دیا. فرما آداؤ ہے سو امرتو، وہی مجھے عطا فرماتا ہے اور میں عطا کرتا ہوں ہر اس چیز کو کہ جس کو اللہ رب العالمین مجھے حکم دیتا ہے. اب رسول اللہ سے طلب اور سوال اپنے لحاظ سے، صحابہ کرام ان حدیثوں کو جانتے تھے، صحابہ کرام ان حدیثوں کو بولیے جانتے تھے، اس وجہ سے صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضور قاسم ہیں، اس لیے حضور کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو لے کر آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں اپنے حاجات کو لے کر آتے، اس معنی میں کہ آپ مجازن مستغیث ہیں، بالذات مستغیث نہیں ہے، غیر مستقل ہے اور سبب ہے اللہ کی جانب سے. اور کیا تقسیم کرتا ہوں یہ نہیں فرمایا، اس لیے نہیں فرمایا کہ عطا بہت زیادہ ہے، عطا بولیے بہت زیادہ ہے. اور ہمارے اس وقت کے بہت بڑے محدث اور محدث اعظم حضرت علامہ غلام رسول صحیحی صاحب دامت برکات العالیہ کا ایک مبارک جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ نے نعمت الباری کے اندر بہت خوبصورت الفاظ کتاب العلم بخاری کے تحت لکھے ہیں. حضور شیخ الاسلام محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ غلام رسول صحیحی صاحب دامت برکات العالیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. ایک جگہ پر آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ ابتدائے آفریش, ابتدائے زمانہ سے عالم سے لے کر جس کو جو ملا وہ آپ کی تقسیم سے ملا اور آپ کی تقسیم سے ہی ملے گا. یہ سیدی صاحب کے بڑے مبارک کلمے تھے جو میں نے یہاں پر جمع کی آپ کے سامنے, کہ انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ پیش کیا اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کو جو مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس سے مل رہا ہے, کرم اور عطا سے مل رہا ہے. ایک بات یہاں پر سنیے, حضور کو قاسم ماننے سے چڑھ جانا, حضور کو قاسم ماننے سے چڑھ جانا اور حضور کے واسطے کو اور آپ کے تعلق سے بیزاری دکھانا, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں, منافقین کا طریقہ تھا. کس کا طریقہ تھا؟ یہ بھردے جولی سے جو چڑھ رہے ہیں نا, ان کو فکر کہیں سے آ رہی ہے, اور آپ جو جگمگ جگمگ کر رہے ہیں نا, تو یہ فکر آپ کو بھی کہیں سے آ رہی ہے. یہ چڑھ رہے ہیں نا حضور کے تعلق سے جو بیزاری دکھا رہے ہیں. یہ قرآن کے اندر موجود ہے, ذرا غور سے سنیے, سورہ منافقون کے اندر موجود ہے. وہ بڑی مشہور بات جو میں نے آپ کے سامنے اکثر رکھی ہے, اس کو ذرا دوسرے پیرائے میں سنیے. قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ, جب منافقین تھک گئے اور ان کے گناہوں پر لعنت کی لعنت اتر رہی تھی, انہوں نے کہا یا اللہ بخش دے, تو اللہ نے فرمایا کہ آؤ میرے مصطفیٰ کے پاس تو تمہیں بخش دوں گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, آؤ, جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ, يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, رسول اللہ تمہارے لیے میری بارگاہ میں سفارش کر دیں. یہ تو بس کے اندر اسٹیکر لگاتے ہیں سفارش ہی جائز نہیں, اور اللہ فرما رہا ہے جب تک یہ سفارش نہیں کرے گا بخشوں گا نہیں, آؤ بخشوں. تو لو اور اونساؤں, یہ منافقین اپنے سر کو مار کے جاتے ہیں. علامہ شہاب الدین آلوسی علیہ رحمان نے روح المانی میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابئی سے متعلق یہ آیت اتری ہے. اب ذرا ان کی ذہنیت دیکھیے, صحابہ کی ذہنیت دیکھیے اور منافقین کی ذہنیت دیکھیے, دور دونوں کا ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, اور آج کے دور میں بھی دونوں کے ترجمان موجود ہیں, دونوں کے فکر کے الگ الگ کے ترجمان موجود ہے. پہلے بھی وہی جنگ تھی, آج بھی وہی جنگ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود یہی جنگ مدینے میں لڑتے تھے خارجیوں کے خلاف, یہی جنگ حضرت عبداللہ بن عمر نے خارجیوں کے ساتھ خلاف لڑی, یہی باتیں جو ہم کر رہے ہیں, یہی باتیں اپنے انداز میں حضرت مولا علی نے اس دور میں کی تھی, یہی باتیں حضرت جنید بغدادی نے کی تھی, کیونکہ اس دور میں یہ فرقہ پیدا ہو گیا تھا. جس طرح آج ہم یہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں نا, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اپنے مناظروں میں یہی دلیلیں پیش کرتے تھے. ہمیں یہ شرف مل رہا ہے کہ دلیلیں ہم اپنی طرف سے نہیں, ہمارے بزرگوں نے جو نصاب بنایا وہی پیش کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب ذرا یہاں پر دیکھیے, اصل دلائل کی طرف میں آ رہا ہوں آہستہ آہستہ, توجہ رکھیے. جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں, تو گردنیں مار کر جاتے ہیں. علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابئی سے یہ کہا گیا تو وہ چیخ اٹھا. جب اس سے کہا گیا کہ بھائی تو کیوں پریشان ہے, کہ اللہ بخشتا نہیں ہے, تو کہا رسول اللہ سے کہو کہ سفارش کر دیں, تو اس نے چیخ ماری, یہ کیا کہہ دیا تم نے مجھ سے, کیوں جاؤ رسول اللہ کے پاس, کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ اب ذرا دیکھیں گھمنڈ دیکھ رہے اس کو اپنی عبادت پر, کیا میں نماز نہیں پڑھتا, کیا میں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا, جب میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو رسول کے پاس کیوں جاؤں, جب میں اللہ کو نہیں مانتا, میں استغفر اللہ نہیں کرتا, میں سجدہ نہیں کرتا. اب اس کے جملے سنیں, چیخ کر وہ کہنے لگا سنو لقد اشرت مل ایمان فآمنت, تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا ایمان لاؤ تو میں ایمان لے آیا, تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو رسول اللہ کے پاس جاؤ, تو تم ہی لوگ تھے نا جنہوں نے کہا کہ ایمان لاؤ تو میں ایمان لے آیا. الا ان تامرون بس و اشرتم علی اعطی الزکات ففعلت, تم ہی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ زکات دو تو میں نے زکات دے دیا, تم لوگوں نے مجھے کہا ایمان لاؤ تو میں ایمان لایا, تم لوگوں نے کہا کہ زکات دو تو میں نے زکات دیا, اب تم لوگ مجھے رسول اللہ کے پاس لے جا رہے ہو سفارشی کے لیے. الا ان تامرون بسجود محمد, اب تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں محمد کو سجدہ کروں. ذہن دیکھ رہے, یعنی حضور کے تعلق کو کس معنی میں تعبیر کر رہا ہے. صحابہ قرآن اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کے واسطے کے بغیر اللہ نہیں ملے گا, رسول اللہ کے پاس آ جا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا, تو وہ چڑ گیا. ان سے ہم کہتے ہیں بھائی مصطفیٰ کریم کی ناطے پڑھو, حضور کا وسیلہ دو. کیا میں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ ہم نے کہا سب ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیوں جلن ہو رہی ہے آپ کو, اس میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے, یہ بھڑاس آپ کے اندر کیوں آ رہی ہے؟ یہ بو تو ہمیں وہیں سے مل رہی ہے جو منافقین نے بیان کی. عبداللہ بن ابئی غصہ ہو گیا اور جلال میں کہنے لگا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میری خطائیں معاف ہوگی جب میں مصطفیٰ کے پاس جاؤں گا, تم نے مجھے کہا ایمان لاؤ میں ایمان لایا, تم نے کہا زکات دو، میں نے زکات دی، ایمان میں نے گردن بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اب تم کہتے ہو میں محمد کو سجدہ کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو منافقت ایک گندی فکر تھی، کیا تھی بولیے؟ گندی فکر تھی، اور اس کا یہ وہ اس کی ان کی ذہنیت یہ تھی کہ مصطفیٰ کے قرب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، وہ حضور کے قرب کو اللہ کے مقابلے پر لاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضور کی طرف بڑھنا اور حضور سے محبت اور لگاؤ لگانا یہ خدا بنانا ہے۔ تو کہنے لگے میں محمد کو سجدہ نہیں کر سکتا، صحابہ کہتے ہیں سجدہ کرنا نہیں ہے بلکہ جو تو خدا کو سجدہ کر رہا ہے نا اس کو مقبول بنانے کے لیے ہے، یہ محمد عربی کو سجدہ نہیں ہے، یہ تو جو تو نے خدا کو سجدہ کر لیا ہے نا اس کی کامیابی کی سند کے لیے ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تعلق مصطفیٰ، نسبت و وسیلہ مصطفیٰ سے چرنے والی عادت کس کی تھی؟ بولیے بولیے نا، منافقین کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سے آگے میں آپ کی توجہ کو لے کر چلتا ہوں، اختصار کے ساتھ چند دلائل کو میں چھوڑتا ہوں مسئلہ شرک کی وضاحت کے لیے، شرک پر ایک مستقل موضوع آئے گا، اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کی توجہ کو لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ بات تھی مدد و استمداد کی، اس لیے ضرورتاً میں نے کچھ باتیں اس میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ابن کثیر کی کتاب موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، اور اس میں بلم باورا کے واقعے کے تحت سورہ آراف آیت نمبر 175 کے تحت حدیث موجود ہے، اور وہی حدیث مسلم نبی اعلیٰ کے اندر ہے، وہی حدیث سعید میں حبام کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 18 پر ہے، تبرانی موجود القبیر میں جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 169 پر ہے۔ ناصر الدین البانی کی تحقیق کا مجموعہ جو وادیوں کے نزدیک ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ و ضعیفہ، حدیث نمبر 3201 پر یہ حدیث موجود ہے، اور البانی نے یہ کہا کہ یہ حدیث اپنی پوری سند کے ساتھ بالکل صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث وہی تھی جو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک فرقہ پیدا ہوگا جو میری امت کو مشرک کہے گا۔ کیا کہے گا؟ مشرک کہے گا، اور وہ ان کو قتل کرے گا اور مارے گا، اور مار کر یہ کہے گا مشرک ہے۔ آج میڈیا پر جو خود کچھ پکڑا جاتا ہے اس کی بولی آپ کو سنائی جاتی ہے نا، فلانا قاری گروپ، فلانا ملی گروپ، فلانا ملا گروپ، وہ ذہن سازی کس چیز میں کرتا ہے؟ یہ سارے مشرک و کافر ہیں۔ اور داتا صاحب کے مزار کے جو وہ ملعون پکڑے گئے جنہوں نے ذہن بنایا تھا، ان ملعونوں کی تقریر جب میڈیا نے دی تو اس نے یہ کہا کہ مزاروں پر جانے والے یہ امریکہ والوں سے بڑے کافر ہیں اور یہ ہندوؤں سے بڑے مشرک ہیں۔ تو انہوں نے اپنی دکان گرم کی شرک پر، لیکن سنیے اپنے دل کو ڈھراس دو کہ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نے آج کی کل کی پرسوں کی سب کی خبریں دے دی ہیں، یہ حضور کے علم غیب کا انکار کر کے اپنا پتہ نہیں بتانا چاہتے، لیکن الحمدللہ قرآن کے سچے وارثین ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت میں طبقہ کھڑا ہوگا جو قرآن کثرت سے پڑھے گا، وہ یقرؤون القرآن، قرآن کثرت سے پڑھے گا، اچانک اپنے دین سے بدلے گا اور اسلحہ اٹھائے گا اور میری امت کو قتل کرے گا، میری امت کو قتل کرے گا، اور قتل کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا رماہ بالشرک، کہے گا یہ مشرک ہے۔ اس سے بڑی صداقت آپ کو اہل سنت کے لیے اور کیا ملے گی؟ زمان رسول سے بتا رہا ہوں، اور وہ حدیث ہے جو ناصر البانی نے اسے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ و ضعیفہ کے اندر اس کی توثیق کی اور صحیح کہا ہے۔ اس کا صحیح کہنا ہمارے نزدیک کوئی معتبر نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ خصم مخالف کے پر حجت ہے کہ ان کے وہاں بھی اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے، ہمارے نزدیک تو صحیح ہے ہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کریں گے اور فتویٰ دیں گے کہ جناب یہ مشرک اور کافر ہو گئے۔ آج فوج پر حملے، آج نیوی پر حملے، عام مسلمانوں پر حملے، مساجد میں حملے، وجہ کیا؟ یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے۔ نوجوان بچوں اور بچے بوڑھے ان کا ذہن بنایا جاتا ہے، خودکش تیار کیے جاتے ہیں، ان کو لا کر وہاں پر دھماکے سے ان کو اڑا دیا جاتا ہے اور لوگوں کا نقصان ان کی جانے جاتی ہے۔ تو ذہن کیا ہوتی ہے کہ جنت پہ جاؤ گے تم ان مشرکوں کو مار رہے ہو۔ تو سرکار نے فرمایا وہ شرک کا فتویٰ دے کر میری امت کو ماریں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں نے حضور سے پوچھا کہ امت اس وقت مشرک ہوگی؟ امت اس وقت مشرک ہوگی یا رسول اللہ؟ مشرک ہوگا کون؟ ارامی والمرمی۔ سرکار نے جواب دیا رامی، میری امت توحید پر ہوگی، مارنے والا خبیث خود مشرک ہوگا، وہ خود مسلمان نہیں ہوگا، میری امت کو مشرک بنائے گا۔ تو آج کے حالات، افغانستان کے حالات، پاکستان کے گرد و نواح کے حالات، گنبد خضرا کے مکین نے اس وقت بیان فرما دیے ہیں۔ حضرت مولا علی کو قتل کرنے والے یہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو قتل کرنے کا جب حکم دیا تو نام قتل کرنے والا عبد الرحمان تھا، اس نے کہا علی مشرک ہے اس لیے مار رہا ہوں۔ جنہوں نے علی کو مشرک کہہ دیا تو ہمیں مشرک کہہ دیں تو کون سی بڑی بات ہے، لیکن نہ علی مشرک تھے نہ الحمدللہ ان کا عقیدہ لے کر ہم مشرک ہیں. ہے وہ خود منافق اور خارجی تھے، ان کی ذریت بھی خارجی ہے. حضرت گرامی اس حوالے سے اب آپ غور سے اس بات کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کی توجہ کیجئے کہ یہ تمام چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بہت پہلے ہی ارشاد فرمائی تھی. میں چند دلائل کو یہاں پر وقت کے اعتبار سے مختصر کرتا ہوں، ورنہ یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہے اور اس کو لایا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ابھار کر اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے کہ مستغاث کسی کو نہیں کہا جائے گا، حاجت روا کسی کو نہیں کہا جائے گا اور مددگار کسی کو نہیں کہا جائے گا، اس قسم کے لفظی اعتبارات کا استدلال کسی سے نہیں کیا جائے گا، جبکہ حدیث پاک کے اندر یہ تمام چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ تمام اطلاقات بندوں پر کیے گئے ہیں. میں اس حدیث کو ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ قرآن سے لفظی اشتراک کی بات ہو چکی ہے، اس کو انشاءاللہ سارے نبی تیرے در کے سوالی اس موضوع کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو ایڈ کریں گے. اب میں ڈائریکٹ آپ کی خدمت میں ان دلائل کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر آتا ہوں جو صحابہ کرام علی مردوان نے کی ہے. ایک حدیث پاک جو اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں اس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ ضروری ہے، اور وہ حدیث جو حضرت عثمان بن حنیف کی ہے، وہ نابینا والی حدیث جامع ترمذی کتاب الدعوات میں وہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ و سنت فیہا اس باب میں حدیث موجود ہے. حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. اس حدیث کو آپ نے اکثر سنا ہے، میں اس میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اصل دلائل آخر میں کچھ رہ گئے ذرا اس پر توجہ رکھیے گا، اور وہ نکھرے ہیں وہ دلائل ہیں جو میں آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں جو شعر کی مکمل غمازی کرتے ہیں. حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں میں سرکار کے دربار میں بیٹھا تھا، ایک مادرزات نابینا حضور کے پاس آیا اور حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ میری بنائی نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائے. سرکار نے فرمایا صبر کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا حضور اگر اچھا ہوتا آپ دعا کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا اچھی طرح وضو کر، دو رکعت نماز ادا کر، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کر. اب اس میں وسیلہ بھی ہے استعانت بھی ہے، دونوں چیزیں. اب دیکھیے جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، سرکار نے جو دعا تلقین فرمائی حضور خود دعا سکھا رہے ہیں اسے، فرماتے اللہم انی اسالک واتوجہ الیک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں الفاظ متعدد کتابوں کے اعتبار سے مختلف ہیں، یا محمدو انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہاذہ لتقضى اللہم فشفع فیہا. یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کا ترجمہ یہ کہ سرکار نے فرمایا جا کر تو یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہ واسطہ حضور خود سکھا رہے ہیں اسے، حضور خود سکھا رہے ہیں اللہم انی اسالک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بمحمد، اور میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں محمد عربی کے وسیلے سے. یہ تو وسیلہ ہو گیا. اب حضور استعانت سکھاتے ہیں، یہاں پر دعا نہیں ختم ہوئی بلکہ حضور فرمایا یہ بھی کہنا یا محمد، اب مجھے خطاب کرنا یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاجت میں آپ کے واسطے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری حاجت کو پورا کر دے. یہ حضور کو خطاب کر کے یا محمد کا لفظ بھی آیا، یا محمد کا لفظ بھی آیا اور وسیلہ کا لفظ بھی اس کے اندر آ گیا کہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، یا اللہ میرے معاملے میں سید عالم کی سفارش کو قبول فرما. اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ لگایا نہیں کہ اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی. اس میں دیکھیں واضح طور پر حضور کا خود وسیلہ سکھانا ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور وسیلہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع استعانت ہے. مانا کہ استعانت اور وسیلے میں کوئی فرق نہیں ہے، لفظوں کا اشتراک ہے، لیکن متصل براہ راست کی بات کر رہا ہوں، لیکن ضمناً وہ لفظ بھی موجود ہے جو براہ راست کا ہے جو حضور کا نام لے کر کے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی توجہ تو بکا، میں آپ کے وسیلے سے متوجہ ہو رہا ہوں. حضور کے سامنے نہیں تھا، حضور سے وہ دور تھا، ٹھیک ہے. تو اس میں وسیلہ بھی ہے اور اس میں خطاب بھی ہے. اور اسی کی ایک بات ہے کہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضور کے وصال کے کئی سال بعد، طبرانی موجم الکبیر جلد نمبر 9 حدیث نمبر 8311، طبرانی موجم الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183-184 پر یہ روایت موجود ہے کہ دور عثمان غنی میں ایک شخص حضرت عثمان غنی کے دربار میں پہنچا. عثمان غنی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، وہ پریشانی حال جب بھٹک رہا تھا تو یہی صحابی جو اس وقت حضور کے دربار میں موجود تھے جنہوں نے نابینا کو دیکھا تھا، یہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر موجود تھے. اس نے اس پریشانی حال شخص کو دیکھ کر فرمایا کہ ایک عمل تجھے بتاؤں اگر کرے تو عثمان غنی تیری حاجت سن لیں گے. کہا وہ کیا؟ اس نے یہی دعا جس میں یا محمد بھی تھا یہ حضور کے وصال کے کتنے سال بعد سکھائی, حضور کے وصال کے کتنے بعد سال سکھائی. یہ یہاں پر کہتے ہیں یہ تو وظیفہ ہے جناب. سعودی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وظیفہ ہے جناب. میں نے کہا وظیفہ تو ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ یا رسول اللہ حضور حالانہ بھی وظیفہ ہی ہے, اور یہ کہنا کہ بھر دے جھولی میری یا محمد یہ بھی وظیفہ ہی ہے, یہ یا رسول اللہ المدد یہ بھی ہمارا وظیفہ ہی ہے. وظیفہ کچھ بھی ہو سبب سبب ہوتا ہے, مؤثر مؤثر ہوتا ہے. یہ فرق ہر حال کے اندر ممکن رہتا ہے. تو اب جب اس شخص نے وہ دعا کی, حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچا تو حضرت عثمان غنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے, اس کی ساری باتیں سنی اور اس سے کہا تو پہلے کیوں نہیں آیا میرے پاس, اور سن تجھے کوئی بھی مشکل ہو براہ راست میرے پاس آنا, میں تیری بات سن لوں گا. اور وہ بندہ جب باہر نکلا عثمان بن حنیف سے کہنے لگا اللہ آپ پر رحم فرمائے, آپ نے تو مجھے ایسا عمل سکھا دیا کہ عثمان غنی پہلے میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے, اس دعا سے متوجہ ہو گئے. انہوں نے کہا جی میرا کوئی کمال نہیں ہے, ایک دن میں حضور کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا, حضور کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا, ایک مادرزاد نابینا حضور کے پاس آیا, اس نے شکایت کی تو حضور نے یہ عمل سکھایا. اب حضور نے یہ تو نہیں کہا تھا کسی اور کو بتانا, لیکن صحابی جانتا تھا حضور کا وسیلہ ہمیشہ مشکل کشائی کرتا ہے, تو حضور کے کہے بغیر خود سے اس نے عثمان غنی کے دور میں سکھا دیا, خود سے سکھایا. کس نے سکھایا؟ حضور نے نہیں کہا تھا کہ اس عمل کو بعد میں سکھانا, بلکہ صحابہ کا ہی نظریہ ہے جب حضور کا وسیلہ اس نابینا کی بھی مشکل کشائی کر سکتا ہے تو امت کے ہر فرد کی مشکل کشائی کر سکتا ہے. امت کے ہر فرد کی, بولیے امت کے ہر فرد کی مشکل کشائی کر سکتا ہے. ایک اور عام حدیث جو اکثر ذکر کی جاتی ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگر یہ سوال کیا جائے پھر بھی کہ یہاں دعا ہے, میں نے کہا دعا بھلے ہے لیکن یہاں پر دعا میں بھی حضور سببی ہے اور مؤثر خدا کی ذات ہے, اور خطاب حضور سے ہوا ہے, خطاب حضور سے ہوا ہے, ندا حضور سے ہوئی ہے یا محمد کہہ کر. اب آئیے دعا کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو بغیر دعا کے چند حدیث آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں جس میں در پردہ وسیلہ ہی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے کم حافظے کی شکایت لے کر دربار مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. بخاری شریف کتاب العلم حدیث نمبر 119, سرکار کے دربار میں پہنچتے ہیں. چند منٹوں کی بحث رہ گئی ہے, توجہ میری طرف رکھیے گا. یہ تمام بحث کا خلاصہ جو اصل احادیث پر اور ان اشعار کی طرف جو میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں وہ یہاں پر موجود ہے, توجہ رکھیے. سیدنا ابو ہریرہ اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے کہ حضور مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی. سرکار نے نہیں فرمایا تو پھر کسی طبیب کے پاس چلے جا, مجھ سے تو وضو کے مسئلے پوچھ لے, شریعت کے مسئلے پوچھ لے, نماز سیکھ لے. میں نبی ہوں, میرا کام دین کی تعلیم دینا ہے, یہ کام کرنا نہیں ہے. یہ ہم سے کہہ دینا او بھائی تم نبی سے کیا مانگ رہے ہو, یہ نبی کا کام تھوڑی ہے, یہ تو اللہ کا کام ہے. میں نے کہا کام تو اللہ کا ہے لیکن کروائے تیرے باپ سے. پھر وہ اللہ کا کام تو ہے لیکن کروائے گا نبی ہی کے تو ذریعے, کیونکہ تاثیر اس کی ہے, سبب تو ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ وہ کہہ رہے نبی سے کیا مانگ رہے ہو, اور میں نے کہا عبداللہ بن ابی کے بیٹے تیرے اس جملے سے بدبو آتی ہے کہ جو منافقین کی زبان سے آیا کرتی تھی. تو یہ جملہ کہتا رسول اللہ سے کیا مانگتے ہو, ان سے کیا ملے گا؟ تو یہ پوچھنا تو عثمان بن حنیف سے کہتے نا, کہ جنہوں نے حضور کے وصال کے کئی سال بعد دور عثمانی میں وہ دعا سکھائی جس میں ندا موجود تھی یا محمد, اور محمد عربی کچھ نہ کر سکتے تھے, اور قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ مصطفیٰ مجازن بھی قادر نہیں ہے. تو کیا حضرت عثمان بن حنیف نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ ان کو توحید کے تقاضے نہیں پتا تھے؟ پتا تھے, وہ جانتے تھے کہ حضور نفع نقصان کے مالک نہیں, لیکن ان کی نظر الا ماشاء اللہ پر بھی تھی کہ خدا نے یہ کہا کہ محبوب کہہ دے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں, الا ماشاء اللہ جب خدا مجھے بنا دیتا ہے, جب خدا مجھے بنا دیتا ہے. تو یہ استثناء جو ہے الا کے ساتھ, الا ماشاء اللہ. صحابہ اسی طریقے پر گئے تھے, صحابہ اسی طریقے پر گئے, منافقین خارجی وہاں پر رک گئے, لیکن حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیے, سرکار کے پاس کوئی وضو کا مسئلہ نہیں سیکھنے جا رہے, اللہ کی بات بتا دیں ایسی کوئی بات نہیں کرنے جا رہے, قرآن کی تفسیر نہیں پوچھنے جا رہے, بلکہ کہتے ہیں حضور جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, حافظہ بہت کمزور ہے. بولیے حافظہ بہت. حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں قرآن آیت کا وظیفہ کر لے. یہ ہم سے کہتے ہیں نا حضرت عثمان بن حنیف والا تو وظیفہ تھا. میں نے کہا پتر آگے چل ذرا, وہ وظیفہ بھی ہماری دلیل ہے، لیکن بغیر وظیفے کے ورد بتانا وہ بھی وظیفہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا وظیفہ، وظیفہ وہ کہتے ہیں کہ جو مراد کو بر لائے اور اس پر قاری یقین کرے، ہم تو اگر نعت بھی پڑھے تو وہ بھی ہمارا وظیفہ ہے، ہم نماز میں ایوہ النبی کہیں تو وہ بھی وظیفہ ہے، اس لیے کہ وظیفہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے دستگیری ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیے، حضور کے پاس جاتے ہیں، اور حافظہ ایسی چیز ہے کہ جو انجیکشن کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا، یہ امور غیر عادی ہے، امور غیر عادی ہے. عادتاً اگر حافظہ ملے تو پرہیز کرنا پڑتا ہے، دوائی کھانی پڑتی ہے، مقوی دماغ چیزیں کھائی جاتی ہے، ذہن کی ایکسرسائز کی جاتی ہے، دماغ کو آرام دیا جاتا ہے، نزلے کا علاج کیا جاتا ہے، معدے کے تقاضے کو درست کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے دماغ کی ساخت بحال ہوتی ہے، اعصاب درست ہوتے ہیں، حافظہ صحیح کام کرتا ہے. لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ کہتے ہیں کون جائے گا حکیم کے پاس اتنے لمبے نسخے لے گا. جب نبی مشکل کشا موجود ہو تو حکیم کے پاس کیا کرنا ہے؟ سیدھا حضرت ابو ہریرہ پہنچے سرکار کے دربار میں، کہنے لگے حضور حافظہ بہت کمزور ہے، کیا کروں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا قرآن کی فلانی آیت پڑھ لے حافظہ آ جائے گا، بلکہ ڈائریکٹ فرمایا یہ تیرے گردن پر کیا کا چادر کا جلدی بچھا دے. بولی سبحان اللہ. اب دیکھو یہاں پر وظیفے کا کوئی لفظ نہیں ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، حضور آپ سے میں درجنوں حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا تیرے کاندھے پر کیا کا چادر کا بچھا. حضرت ابو ہریرہ یہ نے کہا حضور میں حافظہ مانگ رہا ہوں آپ کے، چادر بچھا، چادر بچھانے سے کیا ہوگا، سو جاؤں؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ میں کسی عام آدمی کے آگے نہیں، اللہ کے خلیفہ کے آگے کھڑا ہوں، اللہ کے نائب کے آگے کھڑا ہوں، اور وہ نائب ہی مطلق ہے. جس طرح اس کے رب کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، تو اس کے مظہر اتم کا فعل بھی کوئی حکمت سے خالی نہیں. فرما ابو ہریرہ چادر بچھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے چادر بچھائی. قال الاسلام ابسط رداک، چادر بچھا دے. میں نے چادر بچھائی. فبسطتہ قال فغرف بیدہ، سرکار نے خالی ہاتھ ہوا میں لہرایا. ذرا لب بناؤ، لب بناؤ ایسے، ایسے لب جیسے دعا کرتے ہیں. سرکار نے اس طرح ہوا میں اٹھایا اور اٹھا کر جھولی میں پھینک دیا. ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور یہ ہاتھ خالی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو وہابی کتا ہے جو سمجھتا ہے، وہ تو منافق ہے. صحابی تو یہ سمجھتے ہیں کہ نظر ہمیں نہیں آ رہا، لیکن کونین کی نعمتیں یہاں پر موجود ہیں. اٹھا کر آپ نے جھولی میں پھکوا دی اور فرمایا، کیا فرمایا؟ دم مہو، سینے سے لگا. ابو ہریرہ نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. یہ کیا چادر ہے؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آیت آج وہابی لکھ لکھ کر میسج کرتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. اور جعلی صحابہ کے ماننے والوں، غداروں اور خارجیوں، کیا صحابہ حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات پتا نہیں تھی؟ یہ آیت ان کے سامنے نہیں تھی؟ اس کا جواب دو، علمی جواب دو، اس کا علمی جواب دو. تم تو صحابہ کو بھی مشرک بنا رہے ہو، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ یہ حدیث آیت تھی، یہ حدیث ان کی نظر میں تھی کہ جب مدد مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، یہ بات پتا تھی. پھر بھی حضور کے پاس کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. یہ ذاتی طور پر تو نفع کے مالک نہیں ہے، ذاتی طور پر تو نفع کے مالک نہیں ہے. یہ کہتے اگر نفع کے مالک ہیں تو اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ ہے اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اور میں نے کہا زبان لہجہ صحیح کر، ایودھیا کے سکھ زبان صحیح کر، بنارس کے گنگا میں نہانے والے ہندو پنڈت زبان صحیح کر، نام مسلمانوں کا لہجہ ہندوؤں سے بھی بدتر ہے تیرا. تجھے پتا نہیں اللہ کے نائب اعظم کی بارگاہ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ حضرت عمر ہوتا تو تجھے چیر کر رکھ دیتے. یہ تو ہمارے ایمان مارے گئے ہیں جو تم جیسے شیطان اور ابلیس کی اولادوں کو ہم برداشت کر رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم ایسے لفظ اگر بیان کریں تو اگلا کہتا ہے اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے. میں نے کہا بیٹا اسی پر جمع رہے اور دیکھتے ہیں کہ ایمان کو لے جانے والی سختی ہے یا تیری یہ دوگلا پالیسی ہے. ہم نے سختی اپنی ذات کے لیے نہیں کی، گستاخ پر کی ہے، اور اس گستاخ پر کی ہے جس کے عیب کو خدا خود قرآن میں کھولتا ہے. حبیب اتل من بعد ذالک ظلیم، حبیب تیرا گستاخ حرامی ہے، حرام زادہ ہے، ظلیم ہے، زنا کی اولاد ہے. خدا جسے قرآن میں نبی کے گستاخوں کو حرامی اور حرام زیادہ کہہ دے اور وہ پرنا شباب ہو تو خدا کی سنت پر عمل کرنا نہیں کرنا، ہر ایک کے بارے میں نہیں بولنا ہے، خدا کی رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کے بارے میں نہیں بولنا ہے، دجال کے گروہ کے بارے میں بولنا ہے جو حضور کو عامیانہ انداز میں خطاب کرتے ہیں. منافقین جب حضور سے خطاب کرتے تھے نا تو لوگوں کہتے انظر ہذا الرجل، اس آدمی کو دیکھو، یہ جگہ جگہ موجود ہے. صحابہ اکرام جب حضور کو دیکھتے تو کہتے انظر یا رسول اللہ، دوسرے سے کہتے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے، اور منافقین کہتے تھے انظر ہذا الرجل، دیکھو اس آدمی کو، دیکھو اس مرد کو. تو وہ لفظ حضور کے لیے کیا لاتے تھے، رجل، اس مرد کو دیکھو، یعنی عامیانہ لفظ، اس مرد کو دیکھو یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اور صحابہ کرام علی مردوان کہتے تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. تو بس یہ ورثہ امام احمد رضا کو ملا اور ان کے صدقے ہمیں ملا. اس پر ہمیں موت بھی قبول ہے انشاءاللہ، خاتمہ بالخیر ہوگا. ہاں سمجھ رہے میری بات آپ، خاتمہ بالخیر ہوگا. اب توجہ میری طرف رکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا لب اٹھا کر پھینکی اس جھولی میں، فرمایا سینے سے لگا، وہ لام لے کو نفسی نفن ولا درہ کو جانتے تھے، ایک لفظ یہاں پر رہ گیا، کہنے لگے کہ نفع کے مالک تھے تو ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا. میں نے کہا مسلم شریف کتاب الشفاعت اٹھا کر دیکھے، حضرت عباس نے خود حضور سے پوچھا حضور آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ اتنی بھلائی کی ہے، حل نفع تھا، آپ نے ان کو نفع پہنچایا؟ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. کس کے الفاظ ہیں بولیے؟ کہتے رسول نفع نہیں دے سکتا. میں نے کہا حضرت عباس حضور کے چچا صحابی ہیں، حضور کے چہرے پر کہتے ہیں حضور آپ نے ابو طالب کو نفع پہنچایا؟ بولیے سبحان اللہ. یہ لفظ تو عام ہے لیکن یہ نفع نقصان انس کو انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے. کیا بنایا ہوا؟ کہ یہ غیر خدا پر استعمال کرو گے تو شرک. حضرت عباس کہتے ہیں حل نفع تھا یا رسول اللہ، حضور آپ نے ابو طالب کو نفع پہنچایا؟ سرکار نے یہ نہیں کہا نفع، لام لے کو نفسی نفع ولا درا، میں تو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہاں چچا میں نے نفع پہنچایا ہے. مسلم شریف پہنچایا کہا حضور کیا؟ فرمایا وہ پہلے جہنم کے گڑے کے اندر تھے، میری نسبت اور میری غلامی ان کو کام آئی. فرمایا فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى الدَّحْدَاحِ، میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچا اور کھینچ کر میں نے جہنم میں سب سے اوپر رکھ دیا ہے، اور اب صرف ان کے پاؤں کے تلبے کے اوپر آگ رکھتی ہے. یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے جس میں نفع کا لفظ موجود. اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب ابو طالب کو تو کلمہ نہیں پڑھایا، ابو لہب کو تو کلمہ نہیں پڑھایا، اور یہ کیسے اختیارات تھے؟ میں نے کہا اگر کلمے کی تلقین کریں اور اگلے کی قسمت میں نہ ہو اور وہ نہ پڑھے، یہ شرک ہے. تو خدا نے بھی تو ابلیس کو کہا تھا سجدہ کر آدم کو، تو ابلیس نے مانا؟ بولو بولو. اگر الزاماً یہ کہا جائے اللہ نے فرمایا او ابلیس ہاں سجدہ کر، سجدہ کر آدم کو، مانا اس نے؟ بولو. کیونکہ اللہ کا اختیار ختم ہو گیا، سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کا اختیار معطل ہو گیا. اگر ابو طالب، ابو جہل اور ابو لہب کو کلمے کی تلخیم کے بعد اگر وہ پڑھ نہ سکے تو اس سے حضور کے اختیار میں فرق آ گیا، تو رب نے تو ابلیس کو کہا کہ سجدہ کر، اس نے حکم نہیں مانا، تو کیا رب کو بھی کہو گے کہ اس کا اختیار ختم ہو گیا؟ جاہلو مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس پر سوال کرو گے تو سوال رب پر جائے گا. سوال کس پر جائے گا بولیے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ہاتھ اٹھایا لب اور اس طرح میری جھولی میں ڈال دیا، اس طرح میری بولیے جھولی میں ڈال دیا. فرمایا جھولی میں جیسے ہی ڈالا ثم قال، اور کہا دم مہو، لگا سینے سے پھر سے چمٹ جا اس کے ساتھ، چادر کے ساتھ چمٹ جا. یہ بھر دے جھولی نہیں ہے تو دیوانوں کے بچوں یہ کون سا مضمون ہے؟ ذرا مجھے یہ تو سمجھاؤ. امام احمد رضا علامہ العلماء میں لکھتے ہیں او دیوانوں، یہ داخل بلا کا ثبوت نہیں ہے تو اور کس چیز کا ثبوت ہے؟ تو فرمایا دم مہو، لگا سینے سے. فرمایا فدممتہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا. فما نسیت شیئن بعدو، فرمایا اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. کوئی چیز الفاظ نکال، کوئی لفظ بولیے لفظ. اب میں آپ کے سامنے بس تقریر ختم کر رہا ہوں، وہ بنیادی شعر پڑھتا ہوں، کئی دلائل رہ گئے ابھی ابھی، کئی دلائل. بھر دے جولی میری یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک حدیث پاک سنیے، اور اس کے لیے بات یہ ضروری ہے کہ عطائے اگر انبیاء اولیاء کو عطا الہی کا مظہر اور خزانہ الہی کا قاسم جان کر مصطفیٰ کریم سے طلب اور آپ سے سوال کیا جائے تو یہ طلب صحابہ کے طریقے کے عین مطابق ہے. صحابہ کے طریقے کے بولیے, صحابہ حضور سے تو کرتے کرتے تھے لیکن وہ تو ایسے ایسے چیزوں سے کرتے تھے کہ انسان کا دماغ حیران ہو جائے. اس سے پہلے قرآن کی بات سنیے جو سورہ یوسف کے اندر ہے, جب حضرت یعقوب کی نظریں کم ہو گئی, حضرت یعقوب کی نظریں اور بھائیوں کا ملاپ ہو گیا یوسف علیہ السلام سے, کہا باپ تو نابینا ہو گئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا کہ ان کو کہو سجدے میں جا کے دعا کریں, ان کو کہو سجدے میں جا کر یا تسبیح لیں اور پڑھیں یا نور ہو یا نور ہو یا نور ہو نفر قلوب بنا وہی اننا پڑھے زیادہ سے زیادہ. نہیں نہیں, فرمایا اس وظیفے کی کیا ضرورت ہے, نابینا بس اتنی سی بات ہے. کہا غلام کو اشارہ کیا, جو ابھی میں نے دوپہر میں کپڑا اتارا ہے وہ جبہ لے آؤ ذرا, جو دھلا بھی نہیں ہے ابھی. بولو نا سبحان اللہ, جبہ لے آؤ, جبہ لے آؤ. جبہ لایا گیا, بڑے بھائی کو بلایا کہ اپنے ہاتھ میں لے. کہا فرمایا ذهبوا بقميصي هذا, لے جا میرے اس قمیص کو. وابیو یہ تمہارے لیے, تمہارے عقیدہ کش یہ روایت ہے, تمہارے عقیدے کا یہ ناش نکالنے والی آیتیں ہیں. توبہ کرو اور قرآن کی طرف آؤ. اگر یہ مشکل کشائی داخل بلا نہیں ہے تو اور کس کو کہتے ہیں داخل بلا؟ حضرت یعقوب بھی نبی ہیں, حضرت یوسف بھی نبی ہیں. اگر غیر کی طرف رجوع شرک ہوتا تو آپ نے غیر کی طرف نہیں بلکہ اپنے قمیض کو رجوایا, جو غیر کے تصور سے بھی غیر ہے. وہ تو آپ کی ذات کا اترا و اترن ہے آپ کی. کیا بولیے؟ اترن ہے. فرمایا جا خادم سے کہا وہ دوپہر میں جو کپڑا چینج کیا ہے نا وہ ذرا لے کر آ قمیض میرا. قمیض لایا گیا اور دے دیا غلام کو, بھائی کو دیا, کہا لے جاؤ. قرآن کہتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 93, آیت نمبر بولیے, آیت نمبر فرمایا ذهبوا بقميصي هذا, لے جاؤ میرے اس قمیض کو. کیا کریں اس قمیض کے ساتھ؟ مصلی بنائے؟ فرمایا نہ. اس پر نماز پڑھے؟ کہا نہ. کہا کیا کریں؟ فرمایا فالقوه على وجهي ابي, مصلی نہ بناؤ, نماز نہ پڑھو, اسی قمیض کو میرے باپ کے منہ پر ڈال دو. بولو نا سبحان اللہ. اسی قمیض کو میری باپ کی آنکھوں پر ڈال دو. ارے بھائی اس سے کیا ہوگا؟ فرتد بصیرہ, فوراً آنکھ آ جائے گی, فوراً آنکھ. یہ مشکل کشائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ داخل بلا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سوال اور طلب نہیں, حاجت روائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کہتے ہیں قرآن آگے کہتا ہے اس بات کو ذکر کرتا, فلم مان جا البشیر, جب بشارت دینے والا اس قمیض کو لے کر آیا, القاہ علی وجہہ, اور اس قمیض کو حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا, اور جیسے ہی آپ کے چہرے پر گویا کہ ڈالا, فرتد بصیرہ, اسی وقت آپ کی آنکھیں آ گئی. فرماتا ہے ذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجهي ابي ياتي بصيرا, میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا تو آنکھیں آ جائے گی. اب مجھے بتائیے, آپ نے کوئی مصلی نہیں بھجوایا, کوئی وظیفہ نہیں بھجوایا, کوئی دعا نہیں کی. یہ تو کہتا دعا نا, دعا تو جائز ہے. میں نے کہا تم دعا تو جائز ہے لیکن اس میں بھی تو وسیلہ ہے, یہاں تو نہ دعا ہے نہ کچھ ہے, یہاں تو ڈائریکٹ کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ مزار کی چادر چوم رہے مسلمان, تو انہوں نے فوٹو بنایا کہ ہندو وہ ہندو کے چڑھاووں کو وہ چوم رہے اور یہ مزار کی چادر کو چوم رہے, کہنے برابر ہے. میں نے کہا ان نبیوں کو کیا کہو گے, ذرا یہ بتاؤ ان نبیوں کو کیا کہو گے؟ تم قرآن کے قاری بنتے ہو, ذرا اس کا ترجمہ تو کر کے بتاؤ, اس مفہوم کا عوام کو سمجھاؤ تو صحیح, لفظی ترجمہ بھی کرو تو بات واضح ہوتی ہے. کہ میرا قمیض لے جاؤ, میرے باپ کے آنکھوں پر ڈال دو, آنکھیں آ جائے گی. قمیض ڈالا اور آنکھیں آ گئی. بولیے قمیض ڈالا اور آنکھیں آ گئی. لیکن عقیدہ کیا تھا؟ مؤثر خدا ہے اور سبب یہ قمیض بن رہا ہے, مؤثر خدا اور سبب. لیکن صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا, قمیض تو دور کی بات ہے, وہ قمیض کے غسالے سے شفا لیتے تھے. یعقوب علیہ السلام کا تو قمیض شفا دے رہا ہے, مصطفیٰ کا قمیض تو بہت بڑا دستگیر ہے, بہت بڑا مشکل کشا ہے. صحابہ کہتے ہیں قمیض تو وہاں لے جائے جہاں حل ہی نہ ہوتا ہو مسئلہ. بڑے بڑا حل تو حضور کی قمیض کے پانی سے جو قطرے گر رہے ہیں اس سے ہی حل ہو جاتا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کا قمیض تھا جس کو ڈائریکٹ منہ پر ڈالنا پڑا. مصطفیٰ کے جبے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے جو پانی گرا وہ بھی دستگیری اور شفا عطا فرماتا ہے. مسلم شریف کتاب الفضائل حضرت عاصمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ عنہا کہتی ہیں, فرماتی ہاذہ جبۃ رسول اللہ, ایک جبہ تھا, فرماتی ہے یہ حضور کا جبہ ہے.
کانت عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا حضرت عائشہ کے پاس تھا، فلما قبضت جب حضور میں وصال فرمایا، قبضتها میں نے اس کو اپنے ملک میں لے لیا، حضرت عائشہ نے عطا فرمایا، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے تھے، اور ہم کیا کرتے تھے، فرمایا فنغسلها، ہم اسے غسل دیتے، دھوتے تھے، دھونے کے بعد اس کا غسالہ ہوتا تھا، تو فرمایا فنغسلها للمرضى ونستشفي بها، مریضوں کو پلاتے تھے، حضور کے جبے کا پانی شفا عطا فرماتا تھا.
یہ بھر دے جھولی کا مفہوم نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی جب مریض جب آتا ہوگا، مریض جب آتا ہوگا تو یہی تو کہتا ہوگا، بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عاصمہ یہی کرتی ہوں گی کہ سرکار کو بھریں گے، سرکار کا ہر سرکار کے ہر آثار بھریں گے جھولیاں، اور جبے کو لا کر پانی پلاتے ہیں تو جناب شفا ہو جاتی ہے. یہ وہی بھر دے جھولی میری یا محمد کے مفہوم کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں، نستشفی بھی، ہاں ہم جبے سے شفا لیتے تھے. وہ کافر کیوں نہ ہوئے؟ اگر یہ کہا جائے رسول اللہ سے شفا لینا شرک ہے تو حضور کے جبے کے پانی سے شفا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ کی کہتے ہیں یہ اللہ دیتا ہے، یا شفا کی نسبت بندوں کی طرف کیوں؟ ہم نے کہا یہ صحابہ ہیں اور موحدین ہیں، یہ توحید کو جانتے ہیں، لام لے کو لنسی نفن بلا درا الا ماشاء اللہ کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ شفا ہمیں جبے کے پانی میں دی ہے، شفا ہمیں جبے کے، بولیے. تو اب آپ دیکھیں اللہ کی طرف نسبت نہیں، جبے کی طرف نسبت ہے. شفا کی نسبت اللہ کی طرف ظاہراً نہیں ہے، مانن ضرور ہے، مانن بولیے، مانن ضرور ہے، لفظاً نہیں ہے میرے دوستو. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ آپ یہ حدیث ان کے سامنے پڑھ کر دو دیکھیے، اور میں پوچھوں تو صحیح پھر جواب کیا آتا ہے اس کا، کہ بنستشفی بھی، ہاں ہم اس جبے سے شفا طلب کرتے ہیں، اس جبے سے بولیے شفا طلب کرتے ہیں. تو یہاں پر شفا کی طلب کی نسبت جبے کی طلب کی گئی، تو صحابہ جس طرح جبے کے پانی سے شفا کی طلب کر کے مشرک نہیں ہوئے، تو ہم عین ذات مصطفیٰ سے یہ کہہ کر کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ بھی شرک، بولیے یہ بھی شرک. اب آگے آئیے، حضرت ربیع بن کعب کے وہ کامل الفاظ، اس کے نیچے ایک دو تین تشریحات جو بیان نہیں کی جاتی، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت ربیع بن کعب سے مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل السجود، سجدے کے فضائل کے بیان میں، حدیث نمبر ہے 4090، اور جو مطبوعہ ہے اس اعتبار سے صفحہ نمبر 226. اس میں حضرت ربیع بن کعب علیہ السلمی کیا کرتے ہیں، اس میں بھی دعا اور وظیفے کا کوئی لفظ نہیں ہے. سنیے غور سے، حدثنی ابو سلمہ، حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے مجھے حدیث بیان کی، اور حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں حدثنی ربیع بن کعب علیہ السلمی، مجھ سے حضرت ربیع بن کعب علیہ السلمی نے اس حدیث کو بیان کیا، قال کنت ابی تو ماں رسول اللہ، کہتے ایک رات میں نے حضور کے ساتھ گزاری. بولے سبحان اللہ، کیا مبارک ہے. کہتے ایک رات میں نے حضور کے ساتھ گزاری، فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو خانے کی طرف آئے اور رفع حاجت کی طرف تشریف لائے، فقال علی، اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی دیا، جیسا پانی میں نے پیش کیا تو مجھے کہا، فقال علی، مجھ سے کہا، سل، مجھ سے سوال کر ربیعہ، مانگ مجھ سے، کیا فرمایا، سل، مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر. فقلت اسالک، کیا فرمایا، اسالک، حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یعنی کہتا ہے میں نے حضور کو پانی پیش کیا تو حضور نے میری خدمت کو دیکھ کر دریا رحمت جوش میں آیا. حضور کسی کا احسان تو نہیں رکھتے نا، بلکہ سب پر مصطفیٰ کا احسان ہے. اور انداز دیکھی عطا کرنے کا، انداز یہ نہیں کہا جا تجھے جنت دی، جا تجھے جنت دی، کہا نہیں نہیں پہلے مجھ سے مانگ. بولے سبحان اللہ، مجھ سے سوال کر، اور الفاظ کہتے سل، سل، مانگ، مانگ مجھ سے، مانگ، تاکہ واویوں کا رد ہو جائے اور پتا چل جائے کہ دیتے تو مصطفیٰ ہیں لیکن پہلے حاجت کے لیے بھکاری سے کہتے ہیں کہ سوال کر، سوالی بن، سوالی، بغیر سوال کے بھی دوں گا لیکن سوالی بن، اور یہ کہ مصطفیٰ میں آپ کے در کا سوالی ہوں، مجھے عطا فرمائیے. فرمایا سل، مان مجھ سے، یہ بھر دے جھولی میری یا محمد کا تناظر نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ داخل بلا کا تقاضا نہیں تو اور کیا ہے، مان مجھ سے. صحابی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں میں آپ سے نہیں مانگتا اللہ سے مانگتا ہوں، بلکہ یہ نہیں کہتے ہیں، کہتے اسالک، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں، اسالک مرافق، مرافقت کا فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کا. حضور نے یہ نہیں کہا نہ یہ نہ مانگ، ابھی تو پتا نہیں مرا بھی نہیں ہے، اور موت کا کس کو پتا ہے، خاتمے کا کس کو پتا ہے، قبر میں کیا ہوگا،
حساب و کتاب میں کیا ہوگا، پھر فلاں فلاں لمبا معاملہ اس کا کیا ہوگا، یہ ابھی مانگ جو غزوہ ہو رہا ہے، کوئی لونڈی چاہیے، غلام چاہیے، کھجور چاہیے، اونٹ چاہیے، جانور چاہیے، خچر چاہیے، زمین چاہیے، ماں کہ نہیں حضور، وہ تو جب حضور نے یہ کہا نا سلمان، تو ربیع بن کعب ضرور دماغ میں سوچے ہوں گے کہ کیا مانگوں، کہ مانگا تو سب سے جاتا ہے لیکن بندہ دیکھ کر مانگا جاتا ہے، ذات دے مانگی جاتی ہے، کہا کھجور تو سب دے دیں گے، زمین کی حکومت تو دوسرے سے بھی مل سکتی ہے، مصطفیٰ سے وہ مانگے جو کوئی اور نہ دے سکے، فوراً کہا حضور جنت میں آپ کا پڑوس، حالانکہ جنت کئی شرائط کے ساتھ مشروط ہے، حضور نے فوراً فرمایا آؤ غیر ذالک، اور بھی کچھ چاہیے، آؤ غیر ذالک، کیسا میرے آقا کا کرم ہے، واہ واہ، آؤ غیر ذالک، اور کچھ چاہیے، صحابی کہتے قلت ہوا یا رسول اللہ، بس یہی چاہیے اللہ کو، بس یہی چاہیے اللہ کے رسول، تو یہ جب سوال کیا تو اس میں دو چیزیں ہیں، حضور نے ایک تو فرمایا جو استدلال ہے ہمارا، جو ہمارا طریقہ استدلال ہے، جو ہماری حجت ہے، جو ہمارے یہاں پر موضوع کے مطابق جو وہ لفظ سل ہے، کیا ہے سل، مجھ سے سوال کر، سوال کر، جب حضور کا یہ کہنا کہ سوال کرو مجھ سے یہ شرک نہیں، تو ہم کہیں حضور عطا کر دو تو یہ شرک کیسے، اور یہ تو کہا گیا نا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضور اے محبوب سوال کرنے والوں کو دھتکار نہ مل، ارے سوال کرنے والوں کو جو دب دھتکارا نہیں جائے گا، جب سوال والے آئیں گے تو سوالی کا آنا تو پہلے سے موجود ہے، جب تو کہا جا رہا محبوب دامن کرم کو کشادہ رکھنا، تو ہمارے حلم ہماری عطا کا مظہر کامل ہے، ہم بھی نہ نہیں کرتے تو بھی نہ کرنا، وہ امسا فلا تنہر، مانگنے والے آئیں گے اور کہیں گے بھر دے جھولی میری یا محمد، تو فرمایا فلا تنہر، فلا تنہر، انہیں جھڑکنا نہیں، اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے استاد المحدثین علامہ علی قاری کیا فرماتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا سل مانگ مجھ سے، کیا فرمایا سل مانگ، علامہ علی قاری اس کا معنی کہتے ائی اطلب منی حاجتن، ملا علی قاری اس کا معنی کر رہے ہیں مکے کے مفتی، آج کل کے نہیں جو اندھے پنجرے میں بندے ہیں، وہ جو جس وقت اجماع تھا لوگوں پر، وہ تفرقہ نہیں کرتے تھے، وہ اجماع نظریہ پیش کرتے تھے، اندھے کو کیا پتا کہ وہ ریگستان میں کھڑا ہے یا کہیں اور کھڑا ہے، اسے کیا پتا لوٹے میں پیشاب ہے یا پاک پانی وضو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اس کو کیا پتا ہے، لیکن یہ وہ آنکھ والے جن کی سر کی آنکھیں بھی روشن ہے، دل کی آنکھیں بھی روشن ہے، ملا علی قاری مرقات میں فرماتے ہیں حضور نے یہ کہا، لفظ سنیے ذرا توجہ سے سنیے، حضور نے یہ کہا سل مانگ مجھ سے، اس کا کیا مطلب ہے، فرمایا اس کا مطلب ہے اطلب منی حاجتن، مجھ سے اپنی حاجتیں طلب کرو، حاجت کا لفظ بھی آیا، طلب کا لفظ بھی آیا، اور عین حدیث میں سوال کا لفظ بھی آ گیا، فرمایا اطلب منی حاجتن، مجھ سے حاجت مانگو، تو کہا بھر دے جھولی میری یا محمد، حاجت نہیں مانگی گئی، یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے، فرمایا اب کیوں حاجتیں مانگو، آگے ملا علی قاری کا جملہ سنو، لأن هذا وهو شان الكرام، اس لیے کہ یہ حضور کی شان کریمی ہے، ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ حضور کی شان کریمی ہے، ولا اکرم منہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روئے زمین پر سرکار سے بڑا کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اکرم کوئی نہیں ہے، یہ ملا علی قاری جو آج سے 400 سال پہلے عقیدہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا وَيُخَذُ مِنِ اطلاقی صلی اللہ علیہ وسلم الى امر بالسؤال، فرمایا اس بات سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سل کو سوال کو مطلق رکھ کر اس بات کو بتا دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا ایک شعر سنیے یہاں پر، اشیت اللمات میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے از اطلاق سوال کے فرمود سل بخواہ، فرماتے فارسی میں اشاع فرماتے از اطلاق سوال، یعنی حضور نے یہاں پر سل کو مطلق رکھا ہے، یہ نہیں کہا زمین سے مانگنا آسمان سے نہیں، سمندر کا مانگنا خشکی کا نہیں، لونڈی مانگنا کوئی اور نہیں، جنت مانگنا کچھ اور نہیں، حضرت استاد المحدثین شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، غیر مقلدوں کے بڑے مائناس مجاہد ابراہیم سیالکوٹی نے ان کے ترانے جو تاریخ اہل حدیث میں لکھے ہیں، انہوں نے کہا جی ان کی تحقیقات وہ ہے جو ہر صورت میں حجت ہے، ہر صورت میں حجت ہے، میں نے ان پر پورا یوم کیا ہے خوشبو لان کے اندر، ان کے عقائد بتائیں اس طرح وجو کریں، بس وقت ختم ہو رہا ہے، اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجمع علیہ شخصیت، جس طرح سورج کا انکار نہیں اس طرح ان شخصیت کا انکار نہیں ہو سکتا، یہ الگ بات ہے کوئی اپنے باپ کا انکار کرے تو نکاح نامہ ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن دیانت اور حق یہ ہے کہ ان کا انکار سمجھ رہے، ان کا انکار نہیں ہو سکتا تحقیق کے اندر، شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں آج اطلاق سوال، حضور کا سوال کو مطلق رکھنا کہ سل مانگ مجھ سے جو مانگتا ہے، کہ فرمود سل، کہ آپ نے یہ فرمایا سل بخواہ کہ مانگ، تخصیص نہ کرد، حضور نے تخصیص نہ فرمائی، بے مطلوب خاص، کسی خاص مطالبے کی. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں حضور نے اپنے سوال کو مطلق رکھا اور کسی خاص چیز کی قید نہ لگائی. معلوم نی شبد، اس سے پتا چلا کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت اوس، اس سے پتا چلا کہ ساری کرامتیں، ساری عطائیں، ساری فضیلتیں دست مصطفیٰ میں ہے. شاہ عبدالحق فرماتے ہیں مودی سے دہلوی دست مصطفیٰ میں ہے، اور فرماتے ہیں سنی آگے، ہر چی خواہد جو چاہو، وہ ہر کرا خواہد اور جو چاہے اور جس طرح چاہے، بإذن پروردگار خود بدحق اللہ کے اذن اور حکم صاحب عطا فرما دیتے ہیں. اور آپ نے شعر لکھا ہے، ذرا شعر سنیے شاہ عبدالحق صاحب کا، اگر خیریت دنیا و عقبا آرزو داری، اس حدیث کے تحت شعر لکھتے شاہ عبدالحق صاحب، اگر خیریت دنیا و عقبا آرزو داری، بدرگاہش بیاد ہر چمی خواہی تمنا کن. یہ شعر لکھا، ترجمہ سنیے اس کا، فرماتے ہیں کہ اگر خیریت دنیا و عقبا آرزو داری، اے بھکاری اگر دنیا و آخرت کی اور خیریت تو اگر چاہتا ہے تو بدرگاہش بیاد ان کے درگاہ پر آ جا، ان کی بارگاہ میں آ جا، ہر چمی خواہی جو تو چاہتا ہے، تمنا کن، بس تمنا کر یا عطا کر دیں گے. تمنا کر یا عطا، یہ عام شخص نہیں لکھ رہا، یہ استاد المحدثین بر صغیر کی علمی آبرو، علمی ورثہ، جن کے صدقے سے شریعت کا تحفظ ہوا، اہل سنت کے عقائد کا تحفظ ہوا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس چیز کو ذکر فرما رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ کچھ دوستوں نے ٹیک لگائی ہے میرے بزرگوں کے علاوہ، تو ٹیکوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، ٹیکوں سے یہ مسئلے بولو حل، کیونکہ جب محبت کرتے ہو تو بلائیں برداشت کرو. تم کو اللہ نے چن لیا ہے بھائی، دنیا گپے شپے کر رہی ہوگی اتوار کی رات کو، اور تم اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کو سیکھنے آئے ہو. اور سنو، شاہ عبدالحق صاحب لکھتے ہیں کہ جس کو خدا چن لیتا ہے تو وہ راحت اور آرام کا شوقین نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو، اس کے شب و روز محنت میں گزرنے چاہیے، کیونکہ تم جس دربار کے خادم بن گئے ہو نا، وہ اس کی رضا کی طرف چلو. اگر آرام چاہیے تو اٹھ کر جاؤ یہاں سے، یہ ان لوگوں کا منصب نہیں ہے کہ جو آرام اور تھکن کے قائل ہوں. آج جسمانی تقاضا الگ ہے، لیکن میں آپ کے ذوق کو دوبارہ کرنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. توجہ لے جاؤ، توجہ لے جاؤ، توجہ لے جاؤ کہ رات کب گزر گئی آپ کو پتا ہی نہ چلے، لکھتے لکھتے اور پڑھتے پڑھتے رات کب گزر گئی. امام احمد رضا 22 گھنٹہ جاگتے تھے. کتنا جی؟ کوئی جاگ سکتا ہے؟ بے سکون ہو جاتا ہے، لیکن جب سکون کا زاویہ چینج ہو جائے، سکون یہاں کی بجائے وہاں کا ہو جائے، تو پھر جاگنے میں ہی سکون ہوتا ہے. جاگنے میں ہی سکون ہوتا ہے، جس طرح کے جب سکون کا درجہ چینج ہوتا ہے تو پھر بندہ سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. کس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ کس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ کہ سر کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، زاویہ چینج ہو جاتا ہے. جاگنے میں انہیں سکون آتا ہے، جاگنے میں وقت دیا ہے کہ قدر جانو. کیا جانو؟ ملنا ملانا کچھ بھی نہیں تم کو اس دنیا میں. یہاں پر جانے کے بعد کوئی آپ کو 100-100, 200-200 روپے نہیں ملنے. آپ جس پاکیزہ نیت کے ساتھ آئے نا، اس کو زندہ رکھو، اس صدقے سب کچھ مل جائے گا جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. اگر خیریت دنیا و عقبا آرزو داری، یہ ولی کامل ایک وقت کا کہہ رہا ہے، جسے مصطفیٰ نے خود فرمایا عبدالحق جاؤ مدینے سے اور جاؤ دہلی میں ہماری حدیثوں کی حفاظت کرو. فرما اگر خیریت دنیا و عقبا آرزو داری، بدرگاہش بیاد ہر چمی خواہی تمنا کن، جو چاہتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمنا کر، تجھے نصیب ہو جائے گا. اب آئیے اختتامی وہ دل کو اور اجاگر کرنے والے جملے، کہ دہائی ہے یا رسول اللہ، دہائی ہے، دہائی ہے یا رسول اللہ، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. ایک بھابھی کہنے کا دعا منظور، دعا رسول اللہ، دعا دعا منظور، دعا کرنا منظور، دعا کرنا. تو میں نے کہا تیرا تو ابھی اے بی سی ڈی صحیح نہیں ہے، تو کہاں آگے جا رہا ہے؟
یہ منظور دعا تو یہ تو اچھے لوگوں کی بات ہے، تو جا کے پھر اپنے عقیدے کی قاعدے درست کر، منظور دعا کرنا. اب دیکھیے منظور دعا کیسی ہوتی ہے. دعائی ہے یا رسول اللہ، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. بولیے سبحان اللہ. تھکن کیسے آ گئی یار تم پر، یہ ذکر تھکانے والا ہے، تھکانے والا ہے. تم ساتھ دو تو پورا مہینہ یہ ذکر کریں ہر رات کو. یہ تو روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے میرے بھائی. ایمان بچانا ہے اسی میں لگے رہو، آنکھوں اور کانوں کو بند کر لو بس، غیروں سے یہ سنے تو مصطفیٰ کی عظمت سنے، یہ دیکھے تو مصطفیٰ کی عظمت دیکھے. یہ فتنے کا دور ہے، یاد رکھیے یہ فتنے کا دور ہے. اس میں بچے گا وہ جو صرف اپنی توجہ کو ذات مصطفیٰ پر مرتکز کر لے گا. دہائی ہے یا رسول اللہ، دہائی ہے. صحابہ اس دہائی کو سنتے ہیں تو سب کچھ دے دیتے ہیں، اور مصطفیٰ بھی خوش ہو کر پھر سب عطا کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. میں نے کہا میدان میں پھر اٹھا مسلم شریف، مسلم شریف کتاب الایمان، ایمان نہیں کتاب الایمان، قسموں کا بیان، غلاموں کا بیان جہاں پر ہے. باب و صحبت الممالک، صحبت و ممالک کے حوالے سے، جہاں پر غلاموں کے حوالے سے، رقم الحدیث 1654، باب نمبر، باب کی 13ویں حدیث ہے یہ. باب کی، باب صحبت الممالک کی باب کی 13ویں حدیث ہے، تاکہ ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو نا، میں سارے پتے آپ کو بتاتا ہوں. حدیث کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنیے، دافل بلا اور کس کو کہتے ہیں، سنیے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا غلام کوئی غلطی کر گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا غلام، بولیے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو جلال آ گیا، بدری صحابی ہیں، بدری بولو کون ہے. اور یہ وہ ہیں کہ جب مسجد میں آتے تھے نا تو حضور قریب میں بیٹھے ہوئے غیر بدری کو دو دیا سوٹ، پیچھے جا آؤ مسعود یہاں بیٹھو، مسعود یہاں بیٹھو. قرآن کی آیت ہے نا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں کو کشادہ کرو تو تم کشادہ کر دو. جو 28ویں بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ کشادگی کرو، اللہ تمہارے معاملات میں کشادی کرے گا، وہ ان بزرگوں کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابت میں قریب میں یہ بدری بیٹھا کرتے تھے. مسلم شریف کے حدیث ہے، سرکار ان سے کہا کرتے تھے، او تم بڑے ذہین اور عقل مند لوگ ہو، نماز میں میرے ساتھ کھڑے ہوا کرو. کیوں؟ تاکہ مجھ کو، مجھے دیکھو نا، آنے والی امت کو تم بتاؤ گے نا. ابن عمر تو بچے تھے، صحابی ہیں وہ تو بچے، وہ تو بہت پیچھے تھے. پہلی صف میں ابن مسعود جیسے عقل مند اور باشعور اور بدری صحابہ کھڑے ہو کر دیکھتے تھے اور کہتے ہیں میں نے کبھی حضور کو رفیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے حضور کو کبھی رفیدین کرتے ہوئے. اب آپ دیکھیں حضرت عبداللہ مسعود اتنے قریبی صحابی ہیں کہ حضور کے گھر میں آنا جانا ان کا عام تھا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے یہ اہل بیت میں سے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قاری قرآن ہے، ان کے لیے حضور نے قرآت کی دعا دی ہے. ایک دفعہ حضور گزر رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی ساتھ میں تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہے تھے، حضور رک گئے. جس کی تلاوت پر مصطفیٰ رک جائے، بولی سبحان اللہ. سرکار رک گئے اور سننے لگے کافی دیر تک، فرمایا اللہ تجھے اس کا بہترین اجر دے، اور بڑی دباؤ سے سرکار نے نوازا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا رشک ہوا، ہائے 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 کتنا خوش نصیب ہے کہ آج کنواں پیاسے کے پاس خود آیا ہے. آج آقا اور مولا خود آئے ہیں، بلایا نہیں، دروازے پر آ کر عطا کر دیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں ضرور جاؤں گا اور اس کو بتاؤں گا مصطفیٰ نے یہی کہا ہے. کہتے ہیں رات کو تو ہم گھر چلے گئے، صبح کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا جب حضرت عبداللہ مسعود کے گھر پر گیا اور میں نے کہا تمہیں مبارک ہو، رات کو حضور آئے تھے اور تمہیں یہی کہہ کر گئے. کہنے لگے آپ کو بھی مبارک ہو، لیکن عمر تم سے پہلے مجھے ابوبکر بتا گئے ہیں. وہ کہنے لگے بھائی میں ابوبکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا، میں ابوبکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا. تو جناب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی شان ہے، مسلم امام محمد سے میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی شان ہے. اب آپ دیکھیے ان کے غلام نے غلطی کر دی، الفاظ کیا ہے، دعائی ہے یا رسول اللہ، فریاد ہے یا رسول اللہ، بولیے فریاد ہے یا رسول اللہ. حضرت عبداللہ مسعود کے غلام نے غلطی کی، آپ نے بہت زبردست قسم کا کوڑا اٹھایا، انہ کانا یضرب غلامہ، اور غلام کو پیٹنے لگے، جب مارنے لگے. اب ترجمہ دیکھیں بدلے گا حالات کے حوالے سے، ماحول کے اعتبار سے. اس وقت جو غلام کی پٹائی ہو رہی ہے تو غلام مشکل میں ہے، غلام کس میں ہے. اب ترجمہ بھی ویسی ہونا چاہیے ماحول کے اعتبار سے. ہر وقت دیکھو، کبھی ماں کہا جاتا ہے، کبھی باپ تھپڑ مارے تو اس وقت بھی ماں کہا جاتا ہے، تو کبھی پناہ کے معنی میں ہے, کبھی شفقت کے معنی میں ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ ترجمہ بدلتا ہے ماحول اور حالات کے اعتبار سے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ کبھی بھائی کہنا اور ہے, کبھی ڈر کر بھائی کہنا اور ہے, کبھی بھائی کہنا پناہ کے معنی میں ہے, کبھی برابری اور محبت کے معنی میں ہے. سمجھے آپ؟ تو اب اس ماحول کو رکھ کر سنیں. انہ کان یضرب غلامہ, آپ اپنے غلام کو کوڑے برسا رہے تھے, تو نے یہ کیوں کیا؟ فجعلہ یقول, اور وہ رو کر کہنے کا اعوذ باللہ اعوذ باللہ, یا اللہ دہائی ہے. یہی معنی ہوگا نا, یعنی اعوذ باللہ کا معنی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, یہ ٹھیک ہے. لیکن اس وقت اعوذ باللہ پناہ کے معنی میں نہیں, بلکہ خاص معنی میں یا اللہ دہائی ہے, اللہ اللہ دہائی ہے, یا اللہ تیری پناہ ہے, یا اللہ تجھے فریاد ہے, بندہ مار رہا ہے مجھے. اور آپ مارے جا رہے ہیں. جب دوسرا کوڑا مارا, اس نے دیکھا کہ اللہ کے نام لیا کچھ بھی نہیں ہوا. کہتے فجعل یضرب فقال اعوذ برسول اللہ. ایسا نہیں, سبحان اللہ زور سے آنا چاہیے. ہاں فرمایا اعوذ ہو فرما اعوذ برسول اللہ, یا رسول اللہ دہائی ہے. یہ کہنا تھا کہ سرکار پیچھے سے آ گئے. حضرت ابن مسعود نے جیسی الفاظ سنے دہائی یا رسول اللہ, کوڑا چھوڑ دیا. سرکار نے وہ کلمہ سن لیا, سرکار نے وہ کلمہ, او نجدیو سرکار نے وہ کلمہ سن لیا. یہ نہیں کہا یہ تو شرک ہے, اعوذ باللہ ہونا چاہیے. اس وقت اعوذ باللہ کا وہ معنی نہیں ہوگا جو آپ پڑھتے ہیں. میں نے پہلے کا ماحول کے اعتبار سے ہوگا, کیونکہ اس کی پٹائی ہو رہی تھی, وہ مشکل میں تھا. تو اعوذ باللہ کا معنی ہوا یا اللہ تجھ سے فریاد ہے, لیکن بچے نہیں. جبکہ اعوذ برسول اللہ, یا رسول اللہ آپ سے فریاد ہے. یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ مسعود مرعوب ہو گئے, ڈر گئے, چھوڑ دیا. یعنی حضور کا جب نام آ گیا کہ مصطفیٰ کا واسطہ آ جائے تو پھر معاف کر دو. اور وہ کہتا اعوذ برسول اللہ, یا رسول اللہ دہائی ہے, فریاد ہے. کوڑا ہاتھ سے گر گیا, اسی وقت حضور آئے. مسلم شریف کی حدیث ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا شرک ہے, بلکہ سرکار نے جب دیکھا کہ مجھے دہائی دے رہا ہے تو مشکل کشائی کر دوں. آ کر کہنے لگے واللہ للہ اقدر علیک منک علیہ, اے ابن مسعود اللہ تجھ پر پکڑ میں تجھ سے زیادہ قادر ہے جتنا تو اس کو پکڑ رہا ہے. یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو, بلکہ دہائی مانگی تھی نا, تو فوراً ڈرایا ابن مسعود کو. فرمایا تو اس غلام پر اتنی سختی کرتا ہے, خدا تجھ پر اس سے زیادہ سختی کر سکتا ہے. ابن مسعود کہنے لگے حضور اس نے آپ کی دہائی دی ہے, فاعتقہ, اسی وقت اس کو آزاد کر دیا. اسی وقت اس کو آزاد, بولیے اس کو اسی وقت آزاد. یعنی حضور نے یہ کلمہ سنا اور دہائی کا کلمہ سنا, اعوذ برسول اللہ دہائی ہے. اس نے یہی کہا ہو نا, بھر دے جھولی میری یا محمد, مشکل میں ہوں, میری کشتی کنارے لگا دے یا رسول اللہ. اور اس کو سن کر حضرت عبداللہ مسعود نے اپنے کوڑے کو چھوڑ دیا. تو یہ وہ دلیلیں ہیں جو وہابیت کش ہیں کہ ان کے لیے خطرناک مرحلہ ہے اور عاشقوں کے لیے جرا کی بات ہے. اس لیے کہ یہ بولی صحابہ میں رہی ہے, یہ صحابہ کے عقیدے پر آتے کس لیے نہیں ہے کہ پھر مصطفیٰ کے نام کی دہائی دینی پڑتی ہے نا, کہ اعوذ برسول اللہ. مسلم شریف پڑھ رہا ہوں, عام کتاب نہیں ہے. اعوذ برسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کے نام کی دہائی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت گویا کہ مدد فرمائی اور انہیں درگزر فرمایا. اسی طرح آئیے مجمع الزوائد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 432 مدبوہ دار الکتب العلمیہ بیروت سے. اس میں بھی ایک حوالہ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ عین کے ساتھ ہے, عائشہ مزری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, صحابی ہے, وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے کچھ مسائل تھے, ان کے کچھ لوگ پکڑا گئے تھے. وہ اپنے اقارب کی فریاد لے کر حضور کی خدمت میں آئے کہ حضور میرے لوگوں کو چھوڑ دیں, آپ معاف کر دیں. یہ تو ٹھیک ہے, لیکن فریاد کرنے کا انداز ذرا دیکھیں آپ, ان کے بقول شرک ہونا چاہیے. لیکن سرکار کے سامنے فریاد کیسے کرتے ہیں, یا مالک الناس, سبحان اللہ نہیں بولا آپ لوگوں نے, یہ سونے کے پانی سے بھی لکھنے سے زیادہ مہنگے کلمات ہیں, سمجھ رہے ہیں اس کی قدر جانے. فرمایا یا مالک الناس, یا مالک الناس والدیان العرب, یا مالک الناس, اے تمام انسانوں کے مالک, مالک یوم الدین, ایاک نعبد ایاک نستعین. اس کو سامنے رکھے اور صحابی کو دیکھیں, صحابی کہتا ہے یا مالک الناس, وہ الدین اور ناس ایک ہی معنی میں ہے نا, قیامت کے دین کا مالک ہے, یعنی آج بھی لوگوں کا مالک ہے, قیامت میں مالک ہے. مالک یوم الدین کا بھی یہی معنی ہے, رب بھی مالک یوم الدین اور مصطفیٰ کو مالک الناس صحابی کہتے ہیں. اور کہہ کس کو رہے ہیں؟ حضور کو. حضور خود سن رہے ہیں. بولیے کون سن رہا ہے؟ حضور خود سن رہے ہیں. یا مالک الناس, اے تمام انسانوں کے مالک. ودیان العرب, اے عرب کے جزا اور سزا دینے والے, اے عرب میں جزا اور سزا دینے والے. کیا مالک الناس کہہ کر بھر دے جھولی میری یا محمد کا مفہوم نہیں آیا؟ مالک الناس کہہ کر داخل بلا کا مضمون نہیں آیا؟ سید عالم نے فوراً نہیں فرمایا کہ یہ تو شرک ہے, مالک یوم الدین, مالک الناس تو اللہ ہے, مجھے کیسے کہہ دیا؟ نہیں, بلکہ فوراً فرمایا, ہاں ہاں تیری فریاد کیا ہے, کہیے. صحابہ سے کہا جو مانگتا دے دو, جو مانگتا ہے دے دو. یا مالک الناس ودیان العرب, اے لوگوں کے بادشاہ, اے لوگوں کے مالک. تم تو یا رسول اللہ میں چڑھ گئے, یہاں تو صحابہ مالک الناس بول رہے ہیں. ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا نا, نا, کس کے صحابہ, عبداللہ بن ابی کے یا مصطفیٰ کے؟ کیونکہ صحابہ تو ساتھی کو کہتے ہیں نا, لوگی معنی میں اگر لے لے, کس کے ساتھیوں میں سے ہو. اگر مصطفیٰ کے ساتھیوں میں سے ہو تو حضور کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ یا مالک الناس, اے لوگوں کے آقا, اے دونوں جہانوں کے آقا. مالک اگر کنگلا ہو تو کس بات کا مالک ہے؟ مالک اگر کسی چیز کا مختار نہ ہو تو کیسا مالک ہے؟ بادشاہ ظفر کی طرح کوئی بادشاہ جس کے پاس ہو کچھ بھی نہیں اور کہے کہ جناب کہ دو اس میں کٹ گئے, دو اس میں کٹ گئے, اس کے پاس بچا بھی کچھ نہیں. ایسے کنگلے نہیں, بلکہ خزائن الہیہ کے قاسم مصطفیٰ وہ مالک ہے جنہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنے حالات میں, کیونکہ پھنسے ہوئے مانگنے تو اپنے بچوں کو آئے ہیں, لیکن انداز دیکھیے کیا. یہ نہیں کہتے حضور کرم فرمائیے آپ بڑے اس قبیلے کے, نہیں, لفظ جو لاتے ہیں یا مالک الناس. یہ ہم سے کہہ دیں نا یار لفظ ذرا ٹھیک لاؤ, امام احمد رضا لفظ ایسے لاتے ہیں جس سے شرک کی بو آتی ہے. ہم نے کہا اس سے کیا توحید کی بو آ رہی ہے تمہیں یہاں پر؟ اس سے بھی توحید کی خوشبو آتی, اس سے بھی توحید کی خوشبو آ رہی ہے. ناک تمہاری سڑ گئی ہے, ناک عقیدت کی تمہاری سڑ گئی ہے, تمہارے ذہن میں بد عقیدگی کا نزلہ پھنس گیا ہے, خوشبو اور بدبو میں تمہیں تمیز نہیں رہی. لیکن جس کے سینے عقیدے سے کشادہ ہے وہ حضور کی خوشبو سے ان کی مشام معطر ہیں, اور وہ حضور کو خطاب کرتے تو نام نہیں لیتے, یا مالک الناس کہتے ہیں. اور حضور کہتے ہیں جو مانگ رہا ہے دے دو. کیا فرمایا؟ جو مانگ رہا ہے. بولو جو مانگ رہا ہے. اب آئیے میرے دوستو ایک اور حوالہ سنیے. یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن عورتوں اور بچوں کو, بنو حوازن کے عورتیں اور بچے قید کر دیے گئے, عورتیں اور بچے قید کر دیے گئے اور مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے, لونڈی بچے غلام تقسیم کر دیے گئے, تقسیم ہو گئی ہے. اب سرداراں نے قبیلہ سے کسی کا نہ نہ, اور انہوں نے کہا میری بیوی بھی چلی گئی ہے, اس نے کہا میرا بچہ بھی غلام بن گیا ہے. تو کہاں بن گیا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ. کہا محمد رسول اللہ نے قبضہ کیا؟ کہاں. کہا نہیں نہیں پھر چھٹی ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا بس جاؤ اور انہیں دہائی دے دو, جاؤ اور انہیں دہائی دے دو. وہ کرم کر دیتے ہیں. وہ کسرا کی طرح نہیں ہے, وہ قیصر کی طرح نہیں ہے, وہ تو بڑے کریم آقا ہیں, وہ تو بڑے, بس تم دو آنسو بہاؤ تم سے راضی ہو جائیں گے. انہوں نے کہا اچھا, کہاں. کہا میں جاتا ہوں. پہنچ گیا وہ, اور اس نے اپنی فریاد جس انداز میں کی ہے توجہ سماعت فرمائیے. حضرت گرامی کیا کہتے ہیں بڑے خوبصورت انداز کے اندر, طبرانی معجم الکبیر جلد نمبر 5 حدیث نمبر 5303 غزوہ حنین کے اس واقعے کے تحت. وہ آ کر کہتے امن علینا رسول اللہ فی کرمی, اے اللہ کے رسول احسان فرمائے اپنے کرم سے, بھر دے جھولی میری یا محمد. یا رسول امن علینا رسول اللہ فی کرمی ہی, یا رسول اللہ اپنے کرم سے احسان فرمائیے. کیوں؟ فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَنَنْتَظِرْ. حضور ہی وہ کامل اور فضائل کے جامع انسان ہے جن سے خیر کی امیدیں کی جاتی ہے. هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ. یہ امام بصری یہی سے لا رہے ہیں. نَرْجُوهُ وَنَنْتَظِرْ. حضور وہ شخصیت ہے جن سے خیر کی امیدیں کی جاتی ہیں, اور حضور آپ کرم کریں اپنے کرم سے. اِن لَمْ تَدَارَكْهُمْ نَعْمَاءُ نَشْرُهُمْ. حضور آپ کی جو نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں اگر وہ ہماری مدد کو نہ پہنچی تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یا ارجح الناس حلما اين يختبر. اے آزمائش کے وقت
تمام جہانوں سے زیادہ عقل والے ہماری مدد فرما دیجئے. یہ سننا تھا سرکار اپنے بستر سے کھڑے ہوئے. فرمایا سن, جو لونڈی اور جو غلام میرے حق میں آئے ہیں نا, میں نے سب بخش دیے. جا تو نے بات ہی ایسی کر دی. بولے سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ اس کو بھی پکڑ کے ڈالو, یہ مشرک ہو گیا, اس کو گنجا کرو, اس لیے کہ اس کے بال بھی زمانے شرک کے ہیں, اس کو دوبارہ کلمہ پڑھاؤ. نہیں نہیں نہیں, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ارے تو تو بڑا عقل مند ہے, تو مزاج نبوت کو جانتا ہے, اللہ سے مانگنے کے طریقوں کو جانتا ہے. کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ کہ مصطفیٰ سے بھیک مانگو, بھیک مانگو اور بھکاری بن کر کہو امنن علینا رسول اللہ, امنن علینا رسول اللہ فی کرمے کرم ہی, یا رسول اللہ احسان کریں اور اپنے کرم سے ہماری دستگیری کریں. سرکار نے فرمایا ما کان علی ولی بنی عبد المطلب فہو لکم, میرے خاندان عبد المطلب اور میرے پاس جو تمہارے بچے بوڑھے جوان عورتیں سب آزاد. صحابہ نے کہا حضور جب آپ نے آزاد کیا تو ہم کیا کریں گے پھر؟ وقالت قریش ما کان لہ فہو للہ وللرسول, ہمارا جو ہے وہ اللہ اس کے رسول ہی کا ہے. اب دیکھیں ایک ساتھ لفظ آتا ہے, قریش کے لوگ یعنی مہاجر نے کہا, انصار کہنے کہ وقالت الانصار ما کان لنا فہو للہ وللرسول, ہمارے پاس بھی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کا ہے. حضور اگر آپ نے ان کی بیوی بچوں کو آزاد کر دیا تو ہم نے بھی آزاد کر دیا. اس نے جا کر کہا یار تم نے صحیح کہا تھا, وہ تو بڑے کریم آقا ہیں, میں نے تو ایک دفعہ دعائی دی ہے, انہوں نے بن مانگے مجھ سے وہ عطا فرمایا جو میں نے سوال بھی نہیں کیا تھا. جو میں نے بولیے سوال بھی, بولیے محبت سے سوال بھی. اب آئیے آخری ایک حوالے کی طرف آپ کی میں توجہ کو لے کر چلتا ہوں. یہ مسلم شریف کے اندر ہے. کس میں ہے بولیے نا, کس میں ہے؟ ہم اہل حدیث ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب ترجمہ کیا کرتے ہو یا اشعار کا ہے, یا کہتے ہو کیا نہیں, یہ ذرا کل پڑھیں گے, ذرا صفحہ کل پڑھیں گے, آج ذرا طبیعت صحیح نہیں, پیٹ خراب ہے, تو ذرا آگے کل پڑھیں گے. شاگرد نے صفحہ پلٹا دیا, دو دن کے بعد نے کہا حضرت اس دن تو آپ کا پیٹ خراب تھا, آپ نے نہیں پڑھا, آپ خراب تھا, آپ دماغ خراب ہو گیا ہے, لہٰذا یہ دو صفحے پڑھے ہی نہیں جائیں گے, یہ دو صفحے پڑھے ہی نہیں جائیں گے. ہم نے کہا یہ اللہ نے حصہ ہمارا رکھا ہے اس میں. مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں, مسلم شریف غزوہ خیبر کا واقعہ, غزوہ خیبر کا واقعہ سنیے. خیبر کے واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیے اور اس میں آپ دیکھیے کہ کیا حارث اور اس میں کیا کرم نوازیاں ہیں اور اس میں کیا جلوے گریاں ہیں, اس کا انداز دیکھیے. عامر بن عقبہ, عامر بن عقبہ حضور کے دربار میں آئے اور جاتے ہوئے خیبر کی طرف جا رہے ہیں تو حضور کی خدمت میں ایک نعت پڑھ رہے ہیں, حضور کی خدمت میں ایک نعت پڑھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نعت نہیں پڑھتے. ہم نے کہا وہ جس کو اللہ دل دیتا ہے وہ پڑھتا ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گالی نہیں, سورہ نور کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو ضرب ضرب کی بات ہے, طبیعت طبیعت کی بات ہے. خیبر کی طرف سرکار جا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام, درود تاج شرک ہے. میں نے کہا جواب دے اس کا جو یہ ساری دعائی کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے جاتے ہوئے حضور کی طرف دیکھ کر عامر بن عقبہ کہتے ہیں حضور چند شعر پڑھ دوں؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا اللہ کی حمد کر قرآن پڑھ. حضور نے فرما پڑھ, کیا پڑھتا ہے پڑھ. کہتے اللہم لولا انت ما ہدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لکا ما ابقینا والقینا سکینتا علینا وثبت اقدام ان لقینا ونحن عن فضلک مستغینا. یہ مسلم شریف میں پورا قصیدہ ہے, ترجمہ ذرا سنیے آپ. اللہم لولا ما ہدینا, خدا گواہ ہے کہ اگر حضور, لولا انت ما ہدینا, اگر حضور ہمیں ہدایت نہ دیتے, اگر حضور ہمیں ہدایت, حضور نے فرمایا چپ ہو جا, ہدایت اللہ دیتا ہے, چپ ہو جا. لیکن وہ یہی مانا کہہ رہے ہیں نا, بھر دے جھولی میری یا محمد, سب سے پہلے جھولی ہدایت سے بھری جائے گی نا. اسی تنازع اسی مفہوم کو ذکر کرتے ہیں. اللہم خدا گواہ ہے, خدا گواہ ہے اس بات پر. شعر کے اعتبار سے ترجمہ کریں, لولا انت ما ہدینا, اگر حضور نہ ہوتے تو ہم نہ ہدایت پاتے. لولا, اگر حضور نہ ہوتے ہم نہ ہدایت پاتے. ولا تصدقنا ولا صلینا, نہ ہم زکات دیتے نہ نماز پڑھتے. شعر دیکھو کتنا پیارا ہے. اللہم لولا انت ما ہدینا, اللہم لولا انت ما ہدینا, ولا تصدقنا ولا صلینا, خدا گواہ ہے اگر حضور نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے, نہ زکات دیتے نہ نماز پڑھتے. اب آ کے کہتے ہیں
فغفر فدا اللہ ما بقینا فغفر، حضور میرے گناہ بخش دینا، عمر ہے عمر خطاب حضور سے، فغفر حضور میرے گناہ بخش دینا، آقا کرم کر دینا. ہمارے اسلامی بھائی استغاثہ کا کلام پڑھتے ہیں، یہ اس کی اصل ہے، یہ اس کی بولیے اس کی اصل ہے. والا حضرت نے دعا لکھی نا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یہ اس کی اصل ہے. فرما فاغفر، حضور ہماری گناہ بخش دے، فدا اللہ آپ پر میں قربان ہو جاؤں، ما بقینا جو گناہ میرے رہ گئے ہیں، یعنی جو گناہ ہمارے رہ گئے اللہ کے رسول آپ بخش دے، میں آپ پر قربان ہوتا ہوں. فاغفر فدا اللہ ما بقینا، جو بچ گئے تھوڑی بڑی باتیں اسے حضور آپ بخش دیں، ہماری مغفرت کر دیں، ہمیں بخش دیں، اور فدا اللہ کا حضور میں آپ پر قربان ہوتا ہوں. والقین سکینت علینا، اور میرے ہمارے دل پر سکینہ اتاریں. یہ سب باتیں حضور سے ہو رہی ہیں، سب باتیں حضور سے ہو رہی ہیں. حضور آپ بخش دیں، آپ سکینہ اتاریں ہمارے دل پر. اور آگے کہتے وہ ثبت اقداما ان لقینا، جب دشمن سے مقابلہ ہونا تو حضور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں، حضور آپ ہمیں ثابت بولو، حضور آپ ہمیں ثابت، آپ دعا کرتے نا ثابت قدم کے لیے، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ. صحابہ کہتے ہیں حضور آپ ہمیں ثابت قدم رکھ، حضور آپ ہمیں. تو یہ دیکھو صحابہ کے عقیدے کیوں نہیں بتائے جاتے، اہل سنت کے ایک ایک نظریہ ان حدیث کے اندر دیکھیں آپ. میں نے کوئی جھوٹا حوالہ، کوئی ہلکی بات، کوئی ایسا عام حوالہ نہیں پیش کیا. اگر اس تقریر کو ڈھائی تین گھنٹے ہو گئے تو بلا تسلسل الحمدللہ ایک ایک حوالے وہ پیش کیے ہیں جو امت کے نزدیک معتمد رہے ہیں. مسلم شریف کے الفاظ سنیں، کہتے وہ ثبت اقداما ان وثبت اقداما ان لقینا، حضور جب دشمنوں سے ملاقات ہو جائے ثبت اقداما، ثبت حضور آپ ہمارے استقامت دیجئے گا. میں کہوں استقامت دوں گا، اللہ دے گا؟ کہتے حضور آپ استقامت دیجئے گا. سرکار مسکرائے جا رہے ہیں، آئے ہائے چشمہ تصور میں حضور کی سواری جا رہی ہے اور وہ پیدل چلتے چلتے شیر پڑ رہے ہیں. کیا ذوق والے لوگ تھے. لوگ کہتے ہیں عرب بڑے سخت دل ہیں، میں نے کہا مصطفیٰ کے دامن میں تو پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے. تو اب سنیے وہ سب بھی تقدام ان لقینا، یا رسول اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے جب دشمن کا مقابلہ ہو. شعر کا آخری حصہ سنیں، وہ نخن ان فضل کا مستغینا، حضور آپ کا فضل ایسا ہے جس سے ہم مستغنی کبھی نہیں ہو سکتے، اس سے نا تعلق بے پرواہ کبھی نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں اس پر شرک کا فتویٰ کیوں نہیں دیا جاتا اگر اہل سنت کے قول پر دیا جاتا ہے. صحابی نے یہ کہا ہے کہ وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَسْتَغَيْنَا، حضور آپ کے فضل سے ہم کبھی کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے، یعنی اس سے ہٹ کر ہم کچھ کریں اور ہمارے لیے کامل نہیں، ہم ناقص ہیں آپ کے فضل کے بغیر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعائیں مرحمت فرمائی. آخری حوالہ پیش کرتا ہوں اور تقریب ختم کرتا ہوں. اب میں نے تقریباً 25 حوالے چھوڑ دیے ہیں، کتنے بولے 16 کے قریب پڑھ دیے ہیں میں نے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی. یہ فتح الباری میرے سامنے امام ابن حجر اسقلانی کی کون سی کتاب ہے، اب یہ ساری کتابیں رکھی ہوئی، ابھی تو یا محمد والا واقعہ بھی نہیں پڑھا حضرت عبداللہ ابن عمر والا، اس کی جراح کا بھی جواب دیتا میں، اس کی جراح کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا. اور یہ ادب المفرت جو حضرت امام بخاری کتاب ہے، اس وقت سعودیہ چھاپ رہا ہے یا محمد کا لفظ نکال دیا اس سے، یا محمد کا لفظ نکال دیا ہے. اور یہ میں نے تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ سن 2002 میں ہمارے دوست نے صابر بھائی ان کے ساتھ میں عمرے پر گیا ایک دفعہ رمضان میں 2002-2003، اس وقت میں ایک مکتبے سے خریدا تھا، اس میں یا محمد کا لفظ موجود ہے. لیکن اب جو تحقیق و تخریج کے ساتھ ریاض چھاپ رہا ہے اس میں یا محمد کا لفظ نہیں ہے. میں کہتا ہوں تمہارے نزدیک یا محمد کا لفظ شرک ہے تو حدیث کو کیوں بدلتے ہو، نیچے حاشیہ دے کر اپنا عقیدے میں بکواس کر دو، متن کیوں چینج کرتے ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے حدیث کو بدلنے کا؟ اگر یا محمد کا لفظ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے تو نکالنا کون سی شرافت ہے، کتنی بڑی خیانت ہے میرے دوستو، کتنا بڑا ظلم ہے امت پر، کون روکے انہیں؟ اگر یہ تو ایسے بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہے ہیں بلکہ خنزیر کی طرح بھاگ رہے ہیں کہ حدیثوں کو بدل سے بدل جا رہے ہیں، آنے والے دور کے اندر لوگوں کے پاس کیا بچے گا؟ اس لیے علماء کی خدمت میں بیٹھیں اور عقیدے کا بیان سنیں، اور اپنے بچوں تک یہ قسطوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے پہنچائے. آپ زکات جہاں غریبوں میں بانٹتے ہیں ایک فنڈ اس میں ایسا ضرور رکھیں جس میں بزرگوں کی ان کتابوں کو بانٹ کر اس کو ثواب کے لیے سے پھیلائیں، تاکہ یہ دین بچے گا کتابوں کے ذریعے،
گیارہویں کی دیگے بھی بنائے لیکن دیگ بنے دو اور 99 دیگ کا پیسہ لگے غوث آدم کے فضائل کے لکھتے سر کے اوپر. سمجھے؟ کہا جائے کہ 101 دیگے بنے گی, میں نے کہا دو دیگے بناؤ اور 99 دیگوں کا پیسہ لگاؤ کتابوں کے اوپر. کس کے اوپر لگاؤ؟ کتابوں کے اوپر, تاکہ یہ دین بچے اور یہ محفوظ رہے. اب ذرا توجہ رکھیے اس بات پر. فتح الباری شرح بخاری اس وقت میرے سامنے ہے, اس میں اب وہ مضبوط حوالہ جو اکثر میں شعر میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, علی صحابہ فی تمیز صحابہ کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی وسعت کو یہاں پر بیان کیا ہے بہت ہی خوبصورت اور منظوم انداز کے اندر. کہتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں, توجہ رکھیے گا, یہ میں اس وقت فتح الباری شرح بخاری, بخاری کی سب سے مستند شرح علامہ عینی کی اور فتح الباری, اس میں کتاب الاستسقاء, کتاب الاستسقاء میں باب نمبر 3 اور باب نمبر 3 امام بخاری کا عقیدہ رکھیں, فرما سوال الناس, لوگوں کا سوال کرنا. یہ کہتے ہیں کسی سے سوال نہیں ہوتا, میں نے کہا امام بخاری نے باب ہی سوال کا باندھا ہے, تمہارے نزدیک تو امام بخاری مسلمان نہیں رہے. فرما سوال الناس امام, امام الاستسقاء اذا قحطوا یا اذا قحطوا, کہ جب امام سوال, امام سے سوال کرنا استسقاء کا, بارش طلب کرنے کی نماز میں, اذا قحطوا کہ جب قحط پڑ جائے, شدید قحط ہو جائے تو اس وقت ان سے سوال کرنا ہے امام سے. ادھر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا, توجہ کے ساتھ سنیے. کہتے جاء رجل اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آرام فرما رہے, ایک اعرابی حضور کے پاس آیا, قال یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ہمارے اونٹ مر رہے ہیں, بارش نہیں ہے, اونٹ مر رہے ہیں, بچوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں. سرکار سن رہے ہیں, سنتے سنتے اس کی آنکھوں میں بڑے موٹے موٹے آنسو آ گئے. سرکار سے کہنے لگا, وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا, وَلَيْسَ لَنَا, بولیے یار محبت سے بولیے, وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا, ہمارا حضور کے سوا کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں. وابیوں, یہ صحابہ کا عقیدہ ہے رسول اللہ کے سامنے. اب اس سے بڑی کیا ہوگی بڑھتے جھولی میری یا محمد. فرماتے لیس لنا, کوئی نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, کہا چپ ہو جا, کہ لیس لنا, اللہ نہیں ہے, وہ کہ اس کے منہ میں پتھر ڈالو, آگ کے شولے ڈالو گرم کر کے, یہ خارجیوں کا نطفہ ہے, اس کو پیچھے ڈالو. ہم عاشق لوگ ہیں, یہ کیسی بکواس بیچ میں کر رہا, اللہ کو یاد دلا رہا. رسول اللہ کو ذکر کرنے سے کہ اللہ کا بھولنا نہ سکھاتا ہے, صحابی ہوتا تو آگ کے کوئلے ڈالتا ہے ان کے منہ میں, چپ ہو جا, کہ تم اس لفظ کو منع کرتے ہو, حضور سے مانگنے سے کوئی خدا کا بھولنا نہ سکھاتا ہے. فرمایا لیس لنا الا الیک فرارنا, ہمارا حضور کے سوا کون ہے جس کے پاس جا کر مصیبت میں بھاگ کر جائے. واین فرار الخلق واین فرار الناس الا الرسل, اور خود مخلوق کی جاہ پناہ کہاں ہے, رسولوں کی بارگاہ میں ہے. یہ امداد نہیں ہے, یہ حاجت نہیں ہے میرے دوستو, اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا. اس کے مقابلے پر ایک شعر کوئی پیش کر دے کہ حضور نے منع کیا, یہ صحابی نے حضور نے فرمایا تو نے کفر بکا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا جس کے پاس جاؤں اور یا رسول اللہ میں پناہ مانگوں. حضور نے یہ بھی سنا, سرکار کے دریا رحمت جوش میں آیا, سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے. بولیے سبحان اللہ. سارے اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ایک ایک اشعار, ابھی تو اشعار کا خزانہ ہے میری ڈائری میں جمع ہے کہ میں نے چن چن کے ایک ایک صحابی کے اشعار لایا ہوں, اور وہ جو براہ راست حضور سے استغاثہ ہے, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, میں بس گفتگو ختم کر رہا ہوں. درد پاک پڑھیے, فون تو نہیں آیا, رابطہ ہوا کوئی ان سے؟ چلو پروگرام ہوتا رہے گا انشاءاللہ. درد پاک پڑھیے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں لیس لنا الا الیک فرارنا, بولیے لیس لنا الا الیک فرارنا, ہمارا حضور کے سوا کون ہے, آئے آئے آئے, کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں. لگا فتوا صحابی پر, اگر یہ مشرک نہیں تو ہم نے بھی تمہارے باپ کی بکری نہیں بھگائی ہے, ہم بھی مشرک نہیں ہیں, ہم بھی ان کے نقش قدم پر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھرد جھولی ہی کا مفہوم ہے. یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے پاس بھاگ کر جائیں. اور فرماتے ہیں آگے پڑھیے, وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ,
وائنا فرارن ناسے الى الرسل، اور خود مخلوق کی جاہ پناہ. کوئی مشکل اردو تو نہیں کر رہا میں آپ سے. اور مخلوق کی جاہ پناہ کہاں کہاں ہے؟ رسولوں کے سوا. کہتے یہ کہا فقام، حضور کے الفاظ فقام بجر ردائی، سرکار اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہو گئے. بولے نا سبحان اللہ. اور وہ چادر کو بندہ جب جھٹکتا ہے گھسیٹتا ہے جب جذبات میں آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اس کے موٹے موٹے آنسو بہ رہے ہیں اور زبان سے کہتا حضور میرے پاس تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. حدیث پاک میں فقام بجر ردائی، سرکار نے اپنی چادر کو گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے، حتی سید المنبر، یہاں تک کہ منبر پر جلوہ گر ہو گئے. اور فرما اللہم اسقنا، اے اللہ بارش بھیج. کہا یہ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا اس نے تو مصطفیٰ سے مانگا تھا نا، اس نے تو مصطفیٰ سے مانگا تھا. اللہم اسقنا وہ خود خدا سے نہیں کہتا، اس لیے کہ یہ کام مصطفیٰ کا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ بولیے، بے ان کے واسطے کہ خدا خود عطا کچھ عطا کرے. ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. حضور نے فرمایا یا اللہ بارش نازل فرما، فرمایا یہ کہنا تھا کہ بارشیں شروع ہو گئی. اور حضور علیہ السلام نے شاہ فرما لو کانا ابو طالب حی لقرت عیناہ، کاش میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ان کی. مَن یُنشِدُنا فی قولہ، کون ہے جو میرے چچا کی نعت پڑے گا؟ فقام علی، حضرت علی کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ کأنک عرضت قول، حضور آپ کا ارادہ میرے باپ کے اس قول کی طرف ہے. وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، حضور فرما ہاں ہاں وہی شعر پڑھ، اب حضرت علی پڑھتے ہیں، مل کے پڑھیے. وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى اسمت للارامل. وابیدو، اے روشن چہرے والے، یستسقل غمام، بارش بادل سے طلب کی جاتی ہے بوجہی، تیرے چہرے کے صدقے. بولو تیرے چہرے کے صدقے. او بھابھیو یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ حضور خود پڑھوا رہے ہیں، پڑھو پڑھو میری مسجد ہے، پڑھو. وابیوں کا بتخانہ نہیں ہے، پڑھو پڑھو میری مسجد ہے. فرمایا پڑھو وابیوں دو، اے روشن چہرے والے، یستسقی الغمام، بارش طلب کی جاتی ہے بادلوں سے بوجہی، تیرے چہرے کے صدقے. سمال الیتاما اسمت للارامل، آپ یتیموں کے پروردہ یعنی پرورش کرنے والے ہیں، یتیموں کے پرورش کرنے والے ہیں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنے والے ہیں. آگے کے الفاظ بھی تھے، فرما یلوزو بہل ہلاک و من آل ہاشم، بنو ہاشم جیسے لوگ جب مشکل میں پھنس جائے. اچھا یہاں پر پوچھا کہ بنو ہاشم کیوں اور کوئی قوم کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ بڑی سخت مزاج تھی، چھوٹی موٹی مشکل سے ڈرتے نہیں تھے، وہ بڑے سخت مزاج تھے. بنو ہاشم جو ہے بولیے بڑے سخت مزاج تھے، بڑے برداشت والے تھے، چھوٹی موٹی باتوں پہ شکایت نہیں کرتے. اس لیے ابو طالب نے یہ شعر پڑھا تھا تو کہا حضور یہ عام نازک مزاج تو یہ آپ کی نالین کے نیچے ہیں، یہ تو بنو ہاشم جو ہے نا جو پہاڑ بھی ان پر گر جائے تو شکایت نہیں کرتے، لیکن جب ان پر ایسی مشکل آئے جو پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہو تو پھر یہ بھی بھاگ کر آپ ہی کے پاس آتے ہیں. تو فرمایا کہ یلوزو بہل ہلاک من آل ہاشم اندہ من نعمت ون فوادل، فرمایا جب بنو ہاشم کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو فضیلت اور قرار اور پناہ آپ کے ہی دربار میں لیتے ہیں، آپ ہی کے دربار میں بولیے لیتے ہیں. یہ آخری حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مختصر کرتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ تقریباً 25 صحابہ کے مزید لگ بھگ اشعار میرے پاس موجود ہے اسی قسم کے. لوگ کہتے ہیں کتاب لکھو، میں نے کہا میرے امام نے لکھ دی تو بس بات ہی ختم ہو گئی، لکھ دی. وہ لوگ کہنے لگے لوگ تو لکھتے ہیں، میں نے کہا ان کو عادت ہے چھاپا مارنے کی، ہمیں چھاپے پہ چھاپا مارنے کی عادت نہیں ہے، ہمیں یاد ہے کہ بس جو بزرگوں نے لکھا اسی کا چرچا کر دو. بولا ماں نے لکھ دیا ہے تو اسی کا چرچا کرو، جب چرانا وہیں سے ہے، جب چرانا وہیں سے ہے ٹھیک ہے، جب مزاج بنے گا تو کچھ اس پر لکھیں گے، لیکن میرا کام ہے ابھی بولنے کا. میں آپ کو بول رہا ہوں اور آپ اس کو سمجھیں. میں نے آخری حوالہ پیش کیا جو بھر دے جھولی میری یا محمد، اور دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم کی سب سے بنیادی روایت یہاں پر میں نے پیش کی کہ لیس لنا الا الیک فرارنا، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کون ہے جس کے پاس ہم مشکل میں جائے؟ صحابی نے یہ نہیں کہا او کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ. وہاں پر حضرت ربیعہ کو بھی سل کہا تھا مانگنا، انہوں نے یہ نہیں کہا آپ تو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. یہ تو وہ جو انسانوں کی کھوپڑی اور خنزیر کی زبان ان کے منہ میں ہے، یہ ایسی بکواس کرتے ہیں. صحابہ تو بڑے نکھرے ہوئے لوگ ہیں، صحابہ تو بڑے نکھرے ہوئے لوگ ہیں. وہ تو کہتے ہیں حضور جنت مانگتا ہوں آپ سے. کیا مانگتا ہوں؟ جنت مانگتا ہوں. اے روشن چہرے والے، یہ بارش جو ہو رہی ہے یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے، یہ تیرے، بولیے. حضرت انس کہتے ہیں حضور قیامت کا دن ہوگا، سرکار فرما ہاں، کہا حضور آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا، ورد جھولی میری ہم، حضور آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ حضور نے فرمایا ارے کہاں ڈھونڈوں گا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کلمہ نہیں پڑھے، کہاں ڈھونڈوں گا؟ حضور جانتے تھے یہ ان پلیتوں کے لب و لہجہ بولنے والا نہیں، یہ میرا صحابی ہے، یہ مراد سمجھتا ہے، اس لیے حضور نے ڈائریکٹ جواب دیا، فرما پولیس سے رات پر ملوں گا. یعنی فرما اپنی نمازوں کو لے، میں ملوں نہ ملوں میں نے تو کام پورا کر دیا نا، قرآن پورا دے دیا تم کو، سنت پوری دے دی، اپنی پوری سیرت دے دی، اب کیا کرنا ہے تم کو میرے ساتھ، کیا کرنا ہے؟ حضور وہ ہے جن سے کبھی بندہ مستغنی نہیں ہو سکتا. ابھی شعر پڑھا ہے میں نے مسلم شریف کا، آپ کے فضل سے کون مستغنی ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ کے فضل سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت انس کہتے ہیں حضور کہاں ڈھونڈوں آپ کو؟ حضور نے یہ بھی فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا میرے پیارے انس، دس سال میری خدمت میں رہا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. فرمایا حضور پڑھا تو ہے لیکن الا ما شاء اللہ کے ساتھ پڑھا ہے، الا ما شاء اللہ کے ساتھ پڑھا ہے. اس لیے پوچھتا ہوں حضور قیامت کا دن ہوگا بڑی ہول ناکیاں ہوں گی، آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا یا رسول اللہ؟ حضور فرما گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، لیس لنا الا الیک فرارنا وائنا فرار الخلق الا الی الرسول. فرما پولیس صراط پر ملوں گا. کہا حضور اگر وہاں تو بھیڑ بہت ہوگی نہیں ملا تو؟ فرما کیوں گھبراتا ہے، پھر آ جانا میزان پر. کیسا ایڈریس دے رہے ہیں سرکار؟ یہ ایڈریس دینے کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے حاجت مانگ. اور حضرت عبداللہ حضرت انس کے خامخا ایڈریس پوچھ رہے ہیں، کیا غرض ہے پوچھے تو؟ کیوں پوچھتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں حضور آپ کو کیوں ڈھونڈوں؟ مدد کے لیے پوچھ رہے ہیں نا، بولیے نا، حاجت کے لیے پوچھ رہے ہیں نا، توسل اور وسیلے کے لیے پوچھ رہے ہیں نا. بابیوں اس دن تو صحابہ اور نبی بھی مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، تم کیا تھانہ بھون کے پھیرے لگا رہے ہوں گے؟ تم کہاں بھٹکو گے؟ تم کہاں پر جاؤ گے؟ وہاں تو ابراہیم بھی کہہ رہا ہوگا اے مصطفیٰ کرم کرے نا، وہ تو عیسیٰ بھی کہہ رہے ہوں گے یار آنے آئے ان شاء اللہ وہ موضوع، اے مصطفیٰ آپ کرم کرے نا. اور حضرت انس کہتے ہیں حضور کہاں ڈھونڈو؟ فرما پولیس رات. کہاں نہ ملے تو کہا آ جانا میزان پر، کہاں نہ ملے تو کہا آ جانا ہاؤس پہ پانی پلا رہا ہوں گا. پھر کہنے لگے چپ ہو جا بس، یہ تین جگہ ہیں، مل جاؤں گا تجھے. بچہ بلکتا ہے نا، آئے ہائے ہائے، بچہ ماں سے دور ہوتا ہے تو بلکتا ہے، ہے ماں سے وہ پیاس لگتی ہے نا تو سادے الفاظ بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. بچے کا رونا بھی بندے کو بڑی معرفت کی بات لگتی ہے. بچہ جب روتا ہے نا تو اس کے اخلاص کو دیکھو، بڑے اخلاص سے وہ ماں کو یاد کرتا ہے، بڑے اخلاص سے وہ ماں کو، اور ماں کو جو یاد کرتا ہے وہ لفظ ماں اس کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے نا پکارنے میں. ایسا مخلص امتی کو ہونا چاہیے جسے بچے کی فکر ہے نا، ایسا پاتی کو کوئی غرض نہیں ہے، ماں کی محبت میں اس کو پکارتا ہے، پیٹ بھرا ہے پھر بھی پکارتا ہے، ماں کو نہ دیکھے پکارتا ہے، اس لیے کہ اس کا سکون ہی ماں کو دیکھنا ہے. آئے ہائے ہائے، اس کا سکون ہی ماں کو دیکھنا ہے. تو ایسی محبت ذات رسالت سے ہونی چاہیے جو یہاں پر صحابی کرتا ہے کہ حضور کہاں ڈھونڈوں گا آپ کو؟ ایمان ہے، کلمہ ہے، سب ہے، لیکن آپ نہیں تو کچھ نہیں. یا رسول اللہ آپ کے بغیر قرار نہیں ہے. دنیا میں بھی رب کو آپ کے ذریعے پایا تھا، میدان معاشر میں بھی آپ کے ذریعے ہی پہنچیں گے. حضور فرمائے تین جگہوں پر رہنا، ان تینوں میں میں تجھ سے مل جاؤں گا اور میں تجھے ملاقات تجھے ضرور کروں گا. یہ وہ تمام تناظر ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان نے اس کو پیش کیا. اور اب میں ایک موضوع کا انقریب اعلان کروں گا. وہابی بدبخت شنی جو یہاں پر بتوں کی مذمت میں اتری ہوئی آیتیں جو انبیاء پر چسپا کرتے ہیں. میں آج پیش کرتا تو سیدھے سیدھے دلائل میں اتنا وقت ہو گیا ہے, سیدھے سیدھے دلائل میں اتنا وقت ہو گیا ہے, تو یہ موضوع انشاءاللہ بالترتیب آئے گا, یا یہاں پر آئے گا یا خوشبو لون میں آئے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے شرک کی حیثیت کیا اور حقیقی شرک کیا ہے, اس میں ان کے گھر کی کتابیں پڑھ کر ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اور ان تمام معاملات کو پیش کریں گے. اور ابھی تو میں نے وہ حوالے بھی نہیں پڑھے ہیں جو دور سے سرکار کو پکارا گیا, اور وہ حوالے کیونکہ وقت میرے پاس اختصار کے ساتھ کم ہوا, یا تو اسی نشست کو ہم کنٹینیو کریں گے پارٹ ٹو میں, اور اسی کے ساتھ شرک کی نشست کو جوڑیں گے. اور آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ دور دراز سے آتے ہیں تو قلم کاغذ لے کر آیا کریں, کچھ حوالہ جات اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو لکھنے کے ساتھ ارادے کے ساتھ آیا کریں. یہ سیریز, یہ محنت اس لیے نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں, یہ اس لیے کہ پھر آپ اس کو لے کر پراپر طریقے سے سنیں, اپنے تنہائی کے وقت میں ایک ایک دلیل کو لکھیں, اور لکھ کر پھر خود اس کے ذریعے میسج چلائیں, میسجز چلائیں, اور اس صحیح نظریے کو عام کریں. مجھے بتائیے کون ہے جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اس کو دوسرے مسلمان کو تحریراً اور میسج کے ذریعے پہنچائے گا؟ آج وعدہ کرے اس چیز کا, پہنچائے گا. اللہ رب العالمین آپ تمام کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ ان قریب اس کے ساتھ ہی دوسرا موضوع جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, سارے نبی تیرے در کے سوالی اور شرک اور اس مسئلے کی حقیقت, انشاءاللہ وہابیت کی بنیادیں اکھڑ کے رکھیں گے, اور جو ان کے بنیادی استدلال انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. اس لیے کہ جس طرح اس مسئلے میں انہوں نے دھوکہ دیا ہے آپ کو, میں نے جو بنیاد باندھی ہے عقیدے کی اس کو اگر آپ سنیں, یہ دھوکے باز ہیں, انہوں نے دھوکہ دیا ہے آپ کو. انشاءاللہ اسی طرح ہم ثابت کریں گے کہ اس طریقے سے بھی دھوکہ دیا ہے. اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے یہ عقیدہ صحابہ کا تھا. بولیے کس کا تھا؟ صحابہ کا تھا. امت پر شرک کے فتوے لگانا اور ان پر بتوں کی مذمت کی آیتیں چسپا کرنا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, یہ صحابہ کے گستاخوں کا طریقہ رہا ہے. کس کا رائے بولیے؟ گستاخوں, صحابہ کے گستاخوں کا طریقہ رہا ہے. وہابیوں کو ہم کہتے ہیں او وہابیوں, او بے شرموں, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, یہ آیتیں تو تم پڑھ لیتے ہو, ان حدیثوں کا جواب تمہارا باپ دے گا؟ یہ صحابہ کے عقیدے کا جواب تمہارا باپ دے گا؟ ان کا جواب کون دے گا؟ اگر ان آیتوں سے براہ راست استدلال کر کے ساری امت کافر رہی تو تم گھٹنوں تک داڑھی رکھنے والے سکھ کی اولاد تم مسلمان رہے اور سارے صحابہ کافر ہو گئے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا جواب ان کا گریبان پکڑ کر پوچھیں آپ. سمجھ رہے ہیں کیا کریں؟ ہمارا کام ایک نشست میں بیان کر دینا, ہم نے ایک نشست کے اندر اس کو پہنچا دیا ہے. اب آپ کا کام ہے نیٹ کے ذریعے, آپ کا کام ہے ڈی وی ڈی کے ذریعے, آپ کا نام کام ہے سیریز کے ذریعے, اس کو آپ پھیلانا چاہے, بیان کرنا چاہے, یہ آپ کو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں تک عقیدہ پہنچے. لیکن ہم وما علینا الا البلاغ, ہمارے اوپر جو تھا وہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے آپ تک پہنچا دیا. اس مسجد کی تعمیر جس تقوی کے لیے ہوئی ہے اس کا حق ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اسی نیت کے ساتھ آئے ہیں, میں تبلیغ دین اور خیر خواہی کے جذبے سے آپ سے عرض کرتا ہوں اس بات کو آگے پہنچائے, لوگوں تک بیان کریں, اور گھبرائے نہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آپ تحقیق کی گفتگو کی عادت ڈالیں, جس طریقے کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے اس کو گھر میں بیٹھ کر پورا لکھیں اور اسی انداز میں کسی سے گفتگو کریں. ہم بھی تو دیکھتے ہیں کہ جناب مانے جنا ہے جو صحابہ کے عقیدے کے خلاف بات کر سکے. میری تقریر غلط ہو سکتی ہے, میری فکر غلط ہو سکتی ہے, لیکن وہ غلط اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کی بنیاد صحابہ کے عقیدے پر ہے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے, آپ کی تمام جستجو, آپ کی تمام فریاد, آپ کی تمام التجاہیں, آپ کا یہاں پر بیٹھنا اللہ رب العالمین قبول فرمائے. ناراض مت ہوئیے گا, یقیناً آپ کا جسم دکھا ہوگا, آپ تھک گئے ہوں گے, لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے نا؟ وقت ہوا ہے, لیکن ہم نے کوئی وقت فضول باتوں میں نہیں گزارا میرے دوستو, ان باتوں میں گزارا ہے جو وقت کے تقاضے کی ضرورت تھی. میرے نوجوان دوستوں جو اس معاشرے میں چپتے ہوئے مسائل تھے اس درد کے تحت ہم نے بات کی ہے. مقصد کوئی ناز, کوئی نام, کوئی نعرہ نہیں تھا, مقصد آپ تک حق پہنچانا تھا. اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت اس موضوع کو سننے کے لیے دیا. میری تقریر نہیں, اس وقت میں امت کے درد کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے نقیدوں کو سنا. اب آپ کا اخلاقی ایمانی فرض ہے, اور گنبد حضرات مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ میرے صحابہ کے عقیدے آگے کیسے پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ یہ عقیدے آگے پہنچیں گے, ہر جگہ عشق و محبت کی بہاریں ہوں گی, عشق و محبت کی. ہمارا مقصد نہ مناظرہ تھا نہ کسی کی تردید تھی, ہمارا مقصد اصلاً جو تھا وہ صحابہ کے عقیدے
اور آج تک امت جس میں ذریعے پر رہی ہے اس پر مل کر کہہ دیجئے بھر دے جھولی میری یا. اور آخر میں ایک جملہ سن لیجئے, یہ یا محمد جو کہا جاتا ہے نا, آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھر دے جھولی یا رسول اللہ, یہ سب سے اعلیٰ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں بھر دے جھولی یا محمد, تو اس میں یہ خیال ضرور رکھیں کہ محمد کہتے وقت حضور کی ذات کو مراد نہ لیں, کیونکہ حضور کو, حضور کا نام لے کر حضور کو پکارنا جائز نہیں ہے. ہاں وہاں پر نام نہیں صفت کا ذکر کریں کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی حمد بار بار کی گئی ہے, جس کی تعریف بار بار کی گئی ہے. تو جب یا محمد کہیں, پہلی بات تو کہیں یا رسول اللہ, لیکن اگر یا محمد کہیں تو یا محمد اس نظریے سے کہیں, یا محمد اے وہ حبیب جس کی حمد بار 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 کی گئی ہے. تو محمد کو بطور نام کے نہ استعمال کرے, بطور صفت کے استعمال کریں. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی لفظ محمد کو حضور کی ذات کے لیے نہ بولے بلکہ اس معنی کے لیے بولے, اے وہ عظیم ذات جس کی تعریف بار 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 کرے. اس نیت کے ساتھ یا محمد کہنا جائز ہے, اس لیے کہ یہ نام نہیں ہے, صفت و شان کے اعتبار سے ہے. اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو. دعا کہ جن حضرات نے اس پروگرام میں یہ اہتمام ریکارڈنگ کا, جمع کرنے کا, اور بالخصوص میرے بچوں نے یہاں پر جو رات, کل رات کو بھی 3 بجے تک میں ان سے ٹیلی فون پر رابطہ تھا کہ لائبریری میں یہ کتاب نکالیں, اس پہ نشان لگائیں, اس کو ڈھونڈیں, اس کو ڈھونڈیں. یہ مستقل راتوں کو میں گھر پہ ہوتا تھا تو یہ لائبریری میں ان کتابوں کو ڈھونڈتے تھے, مارکیٹ جاتے تھے, کتابوں کو لے کر آتے تھے. ان بچوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے, اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. جس درد و محبت کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں, اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدل آپ کو مرحمت فرمائے, اور اس کی بہترین جزا اور اس کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا, عرش پہ دھومے مچے وہ مومنے صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.